الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواصف والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير آمنت بالله صدق الله العظيم وقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فأنا أحب النبي وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ثم الرضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑی سعادت سے اللہ کے فضل سے بہرمند ہونے جا رہے ہیں اور آج کی شب کو نسبت ہے، مناسبت ہے، 13 ہجری بروز ہفتہ 22 جماعت الآخر میں اس عظیم ہستی کے یوم وصال کے ساتھ کہ جو ہستی بعد انبیاء خدا کی خدائی میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، کثرت ثواب اور تقوی و طہارت کی بلندیوں پر تمام سے ممتاز اور سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والی شخصیت حضور خلیفہ بلا فصل رسول اللہ کے مخلص اور کامل اور سچے جانشین اور امت کے خیر خواہ، امت کے وفادار، امت کے مخلص اور اپنے بعد آنے والے پیشرو کے لیے ایک معیار، تقوی و طہارت، دیانت و سیانت کا ایک مدار اور ماخذ شخصیت افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی وصال کی شب کے ساتھ الحمدللہ تسلسل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اہل ایمان اس برگزیدہ ہستی کی بارگاہ میں خراج تحسین اور ذکر مناقب کا تحفہ پیش کرنا یقیناً اپنے لیے اخروی نجات اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی جناب سے خصوصی رحمت کے حصول اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہات کو پانے کا ایک مؤثر ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی شخصیت ولیوں میں بھی سب سے اعلیٰ، علماء میں بھی سب سے اعلیٰ، تقوی میں بھی سب سے اعلیٰ، کیونکہ جب یہ جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، بالتحقیق کہ حضرات انبیاء کے بعد غیر نبیوں میں اللہ کی خلق کے اندر سب سے بزرگ، سب سے برتر مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر اسی ترتیب پر بھی مناقب کا سلسلہ شروع ہوا، اور مناقب کے سلسلے میں ہم نے اپنے اس تسلسل کو بھی یاد کیا اور ان کے مدارج اور ان کے مقام جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا ہے اس کو ذکر کیا کہ جن کے ساتھ ہماری مناسبت ہے، جس سے ہمارا تعارف ہے، جن سے ہماری دنیا و آخرت میں پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین ناطخوانی کے سلسلے کو، مناقب کے سلسلے کو، اور اس عظیم مجلس میں شریک ہونے والے احقر سمیت تمام کو اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر غالباً ہماری 19ویں نشست ہے، 19ویں سالہ نشست ہے جو اسی مسجد شریف کے مسلے پر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخری سانس تک ان عظیم ہستیوں کا اور بالخصوص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رفقا میں سب سے عظیم رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی توسط سے آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت عظام سے محبت اور ان کی مناقب کے اندر ہماری زبانوں کو تر رکھے، ہمارے دلوں کو نرم رکھے، اور ان کے مقام و احترام میں ہماری نظریں جھکے رہیں، اور ان کی دیوی تعلیمات کے لیے ہمارا بدن مستعد اور عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے گوشے اتنے وسعت رکھتے ہیں اور اتنے کمال رکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک نشست نہیں، اگر آپ کی زندگی پر جو لکھے جانے والے تاریخی واقعات ہیں، یعنی خاص جو آپ کی امور خلافت کے اندر، صرف آپ دیکھیے کہ 2 سال 3 ماہ 11 دن، کتنا مختصر سا عرصہ ہے، 2 سال 3 ماہ 11 دن، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا دورانیہ ہے، لیکن اسی پر اگر آپ گفتگو کریں تو میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں کہ کئی مہینے اس میں گزر جائیں، جو صرف لکھا ہوا ہے اس کے لیے نشست اور محفلیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی ان کی خدمات۔ اب یہ کہ ایک تو تاریخی پہلو میں ان کی سیاسی خدمات پر، ان کی عسکری خدمات پر، اور اسلامی محکموں میں ان کا انتظامی کام، اور ایسا انتظامی کام کہ قیامت تک حکومت قائم ہو اور اس کے محکموں کے انتظامی کاموں کے لیے ہزاروں ادارے بنا دیے جائیں، وہ اتنے سلیقے، اتنی مضبوطی اور اتنی سنجیدگی اور اتنی درستگی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جو اتنے کم وسائل کے اندر، اور پہلے سے نہ کوئی سربراہی کا تجربہ جس کو آپ کہیے، نہ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا ہجوم، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 2 سالہ خلافت کے اندر محکموں کی ترتیب، اس کا انتظام، اور آپ کی جدت فکری اور آپ کے رائے کی درستگی اور فیصلے پر آپ کا اتنا درست کام کرنا، میں کہتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے دیانتدار لوگ، سنجیدہ لوگ اور خلق خدا کی خدمت کرنے والے لوگ اپنے محکموں اور اپنے انتظامی امور کو مرتب کرنے کے لیے آپ کو یقیناً اپنا امام قرار دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ایک انقلابی خلافت رہی کہ 32 لاکھ مربع میل کا بھی قول ملتا ہے کہ آپ کی خلافت کی وسعت بنی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت مثل پھل کے ہے اور حضرت ابوبکر کی خلافت بنیاد کے ہے۔ یعنی حضرت فاروق اعظم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی آسانی کے ساتھ فتوحات کے اس سمندر کے اندر غواصی اور تیراکی اور فتوحات کے اس فضا کے اندر میں نے جتنی آسانی کے ساتھ سفر کیا، یہ فضا اور اس زمین کو تیار کرنے والی ابوبکر صدیق ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا اتنا بڑا فاتح اور قیامت تک جس کے فکر اور تعلیم کو اپنے اور غیر قبول کر رہے ہیں فاروق اعظم، وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں، قابلیتوں، ترقیوں، محنتوں کو حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں میں رکھ رہے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ سیدنا صدیق اکبر کو کسی ایک شعبے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کتنا کامل کتنا مضبوط بنایا ہے. اور میں اس کے چند آج عام موضوع سے ہٹ کر چند آپ کی خلافت کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین جل والا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارکہ کے اندر جہاں نرمی، حلم اور رافت محبت رکھی ہے، وہیں پر جب موقع دین کے لیے آ جائے تو پہاڑوں کی طرح مضبوطی اور سلابت بھی آپ کے اندر موجود ہے. جہاں پر آپ کی آنکھیں ہما وقت اللہ اس کے رسول کی محبت میں اور امت کی خیرخواہی میں بہتی ہیں، وہیں دشمنان رسول کے لیے آپ کی تلوار کے لیے آپ کے بازو کتنے مضبوط ثابت ہوتے ہیں اور آپ کے قدم کتنے مضبوط ثابت ہوتے ہیں اور آپ کے ارادے کتنے پختہ ثابت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ یہ 2 سال 3 ماہ اور 11 دن کی جو آپ کی عمر خلافت کا ایک مختصر سا عرصہ ہے، یہ ایسا عرصہ ہے کہ جس نے اسلام کی بنیادوں یعنی زمین کو اس قدر مضبوط اور محفوظ کیا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا تھا، اس کی 4 دیواری کو اس طرح یعنی آپ کی شخصیت میں رسول اللہ سے ملنے والی نعمتوں میں یعنی اس کے لیے دیوار اور قلعے کا کام کیا، اور حضرت ابوبکر سے حضرت فاروق اعظم نے ایک دروازے کا کام اس پر کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یعنی آپ کی شخصیت، اگر آپ کو یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید میں جو آپ کے مرتبے اور مقام سے اللہ رب العالمین نے جو آپ کی صداقت اور آپ کی اہمیت اور آپ کے مرتبے کو اللہ نے ذکر کیا، تو کئی قرآنی آیات، ایک ایک آیات پر کئی کئی نشستیں ہو سکتی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے، مقام، تقوی، خدمات دینی، آپ کو اپنے رب سے رابطہ، رسول اللہ سے رابطے میں آپ کا مخلص ہونا، وفادار ہونا، امت کے لیے غم خوار ہونا اور پھر امت کی خیر خواہی کے لیے ہر وہ عمل کر کے آگے بڑھ جانا کہ جس میں حضور تو حضور اللہ کی جانب سے بھی کلام آپ کی تعریف اور توصیف کو بیان کرے. پھر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے اخلاص، آپ کی دوستی، آپ کی وفاداری پر جو آپ کے لیے کلمات بیان فرمائے، وہ احادیث کا ذخیرہ ہے جو آپ کے ایمان، آپ کے تقوی اور دوستی کے ناطے سے بھی جو آپ نے دوستی حضور سے نبھائی، اور سب چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریے کے لیے، سرکار کی ذات کے لیے، حضور کی تعلیم کے لیے، حضور کی ناموس و عزت کے لیے آپ نے یعنی جس کو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے خون کا آخری قطرہ لگا دینا اور اپنی سانس کی آخری ہچکی تک کسی پہ لگا دینا، میں کہتا ہوں یہ محاورہ اگر کسی کی زندگی پر کامل صادق آتا ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق، جن کی زندگی مبارکہ کا ایک ایک اپنے اور غیر، جھوٹ بولیں تو الگ مسئلہ ہے لیکن اگر سنجیدہ پڑھیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ شخص جس کے دل میں امانت اور انصاف کا اگر ایک ذرہ بھی ہو، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا اپنے اور یا غیر. تو ایک تو قرآن مجید میں آپ کے مناقب، احادیث میں آپ کے مناقب، جماعت صحابہ میں آپ کا تفوق اور بلندی، اور آپ کے لیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زبانیں اس کے لیے جو تر ہیں وہ اپنی جگہ پر، پھر آپ کی جو ذاتی شخصیت، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، آپ کی سادگی، اور سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے معاملات کے اندر توازن، خوف خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور بیعت کی حیا اور اس میں احساس، اور پھر اپنے بعد رخصت ہونے سے پہلے سارے انتظامات امت کو دے کر جانا، یہ اتنا ایک وسیع گویا کہ شعبہ ہے جس پر کتابیں بھی اگر مرتب کی جائیں تو یہ ہزاروں صفحات پر چلی جاتی ہے، ایک نشست اس کا کیا ہے عطا کر سکتی ہے. تو میں یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ نشست نہ اتنی طویل ہے کہ اس میں ہم ان تمام امور کے عنوان کو بیان کر سکیں. ظاہر سی بات ہے جو اپنے علم کے اندر، اپنے مرتبے کے اندر، اپنے تقوی کے اندر جتنا خود نکھرتا ہے اس کے سامنے حضرت ابوبکر کی صداقت، شخصیت اتنی نکھر کے سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ جو خود کسی فن کا اہل ہوتا ہے، جو خود کسی خاص نعمت سے مشرف ہونے والا ہوتا ہے، تو جو شخص اس نعمت میں منتہا پر پہنچا ہے تو وہ شخص اس کے مقام و مرتبے سے متعلق کچھ بیان کر سکتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کے لیے تاریخی واقعات کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ جس بندے کے اندر خود سچائی موجود ہو، جس بندے کے اندر خود امانت کا درجہ موجود ہو، جس بندے کے اندر خود اللہ کا خوف، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، دین سے سنجیدگی، اور دشمنان خدا کے لیے دل میں سختی اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے دل میں نرمی، اور یہ تمام حیا، بردباری، حلم، شجاعت، یہ درجے اگر اپنے اعتبار سے میں کہتا ہوں 1% بھی موجود ہونا تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ شخص ان کو سوچے تو برسوں وہ سوچ سکتا ہے، ان کے مرتبوں پر بیان کرے تو یعنی الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کی کیفیات کو، ان کے اخلاص کے لیے کون سے الفاظوں کا چناؤ کیا جائے، پھر بڑھ کر ہم انہی الفاظوں کی طرف جاتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے کلمات ہیں، کہ ان کلمات نے ان کے مرتبے اور مقام کا احاطہ کیا کہ ولا یقلل للفضل منکم والساعۃ، اے ابو بکر تو فضل والا ہے اور وسعت والا ہے. یعنی قرآن جسے اولو الفضل کہے، اولو الفضل یعنی اولو الفضل فضیلت والا، کمال والا، مرتبے والا، عزت والا، والساعۃ اور ہر عمر، ہر شعبے میں وسعت رکھنے والا، کشادگی رکھنے والا، ہر نعمت کی فراوانی رکھنے والا. یہ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت کو بیان کیا. جس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی یہ سارے فضائل کے ساتھ آپ کا گھرانہ بھی ایک بہت بڑا موضوع رکھتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی شخصیت کے جب مقامات کو بیان کرتے ہیں تو اس سے نسبت رکھنے والے اس کے دوست وہ بھی اس کی تعریف میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی اولاد وہ بھی اس کی تعریف میں شامل، اس کا خاندان وہ بھی اس کی تعریف میں شامل ہوتا ہے. تو اس طرح اس کی زندگی کے زاویے گویا کہ ہر طریقے سے سمجھنے کے لیے اسی کی سیرت کا، اسی کی زندگی کا حصہ ہوتا. آپ کے دوست جب آپ کی تعریف کی جائے تو آپ کے دوستوں کو آپ ہی کی طرح منسوب کیا جائے گا، جب آپ کی زندگی کو بیان کیا جائے تو آپ کی اولاد کو آپ ہی کی طرح منسوب کیا جائے گا، آپ کی بیویوں کو آپ کی طرح منسوب کیا جائے گا، آپ کے والدین کو آپ کی طرح منسوب کیا جائے گا، آپ کے علاقے کو آپ کی طرح منسوب کیا جائے گا، آپ کی اولاد کو آپ کی طرح منسوب کیا جائے گا. آپ کے امور اور آپ کے ماتحت لوگوں کے کارنامے اچھے ہوں یا برے ہوں وہ آپ کی طرح منسوب کیا جائے گا، آپ جن کے ساتھ وقت گزارتے تھے ان کے معاملات کو آپ ہی کی طرح منسوب کیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں سیرت کا اور شخصیت کے تعارف کا ایک اہم گوشہ بنتے ہیں میرے دوستو بزرگو. تو اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اور کھل کے آگ کی طرف آتی ہے. درود پاک پڑھیے گا بڑا آگے تشریف، آگے تشریف، درود پاک، اللہم صلی علی محمد صلاۃ وسلام. تو اس عنوان سے آپ اہل علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ کو پڑھتے ہیں، سیاسی حالات کو آپ جانتے ہیں، روزمرہ آپ شخصیات اور اہل قدر، اہل فضل، اہل مقام کے مرتبے اور مقام سے آشنائی حاصل کرتے ہیں، اس کے مرتبے کو جانتے ہیں. تو آپ اس درجے سے اعتبار سے میں صرف عنوانات بتا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیات کے یہ عنوانات ہیں، اور ایک ایک عنوان کے تحت پھیلے ہوئے دلائل، اس کے منظر، اس کے اندر وسعت جو ہے وہ اپنا ایک مقام رکھتی ہے. لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ یہ ایک محفل اس مقام کا احاطہ نہیں کر سکتی. آج بھی میں آپ کی شخصیت کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھ جیسے ایک چھوٹے سے آدمی جس کو یہ 19ویں دفعہ شرف حاصل ہو رہا ہے کہ میں کچھ بیان کروں ایک ہی نشست میں، لیکن مجھے یوں ہی لگا کہ آج ایسے کہ جیسے میں نے حضرت ابوبکر کو ابھی تک پڑھا ہی نہیں. یعنی اللہ نے آپ کی ذات مبارکہ میں اتنی وسعت رکھی ہے کہ یہ کے بعد دیگرے آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کے دریچے کھلتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ اپنی طور پر جس قدر فکر میں بالغ ہوں گے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت اس کے منتہا پر نظر آئے گی. میں نے اس لیے کہا کہ اخلاق جس کا روشن ہو جائے نا، اور وہ اپنے درجے میں جس طریقے پر روشن ہو جائے، صداقت کی صورت میں، امانت کی صورت میں، دیانت کی صورت میں، عفت و پارسائی کی صورت میں، شجاعت کی صورت میں، تواضع و انکساری کی صورت کے اندر، حلم و بردباری کی صورت کے اندر، جرأت و شجاعت کی صورت کے اندر، یہ جو اخلاق حسنہ کے خاص نظائر ہیں اور حقیقتیں، یہ اپنے درجے میں اگر تھوڑا سا بھی کمال دکھائے نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لیکن اگر دل تعصب کے اندھیرے میں ڈوب جائے اور اخلاق حسنہ اس سے رخصت ہو چکے ہوں اور بغض اس کی جگہ پر آ چکا ہو، عناد اس کی جگہ پر آ چکا ہو، کبر اس کی جگہ پر آ چکا ہو، حسد اس کے اندر آ چکا ہو، بدگمانی اس کے اندر آ چکی ہو، تو ایسا منحوس آدمی اگر اپنے وقت کا مجتہد بن کر بھی بات کرنا چاہے تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان ہی نہیں کر سکتا. کیونکہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. میں آج اور لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، ان کو کوئی شان ہی نظر نہیں آ رہی. تو میں نے کہا یہ تو کمال ایسا ہے کہ جو بندے کے اندر خود صلاحیت اور روشنی ہو، جس کی آنکھیں خود بند ہو تو اس کو دن میں بھی اندھیرا نظر آتا ہے، لیکن جس کی آنکھیں روشن ہو وہ چاند کی چاندنی کا بھی مذاق اور اس کا جناب جو کہ فیض حاصل کر سکتا ہے، اور سورج کی تمازج کی سختی کو بھی دیکھ سکتا ہے، اس کی روشنی کو بھی دیکھ سکتا ہے، اور روشنی اور اندھیرے کے فرق کو بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے علم، قدر، صلاحیت اور اخلاق اگر زندہ ہو تو صحابہ کرام اور بالخصوص جن کو باقاعدہ ممبر شریف پر کھڑے ہو کر جن کی صداقت کا اعلان اس اعلیٰ بلند جملے سے کیا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ ان کی وفاداری اور ان کی صنع کیے بغیر نہیں رہ سکتا. میں چند باتیں صرف چیدہ چیدہ آپ کے سامنے ان نقوش کو ذہنوں میں تازہ کرنے کی اور وہ پنہا محبتوں کو پھر بیدار کرنے کی، کیونکہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس پر ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. صاحب واری شریعت نے بڑی پیاری بات کی، اعلی حضرت امام علیہ سنت نے اس پر بات کی، پیچھے کے سارے محققین و مفسرین نے، کیونکہ یہ ہمارے اکابر ہیں ان کا نام لیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ ہم تک جو اول ہیں وہ یہ ہیں اپنے درجے میں، اور فیض ملنے کے اعتبار سے جو اول ہیں وہ ہیں. تو منتہا کے اعتبار سے جن سے فیض حاصل، اس لیے منقبتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت، پھر حضرت مولا کائنات کی منقبت، حضرت غوث اعظم کی منقبت، اعلی حضرت امام اہل سنت کی منقبت، اور ہمارے سلسلے کے منتہا اور ہمارے وصول کی پہلی کڑی سرکار مفتی اعظم ہند کی منقبت. یہ تسلسل کو ذکر کر کے ہم نے بتا دیا کہ یہ وہ طریقہ ہے جس کو صراط الذین انعمت علیہم سے قرآن نے بیان کیا. اسی کے لیے تو ہم اوپر مدد مانگ رہے تھے، ایاک نعبد، علماء نے لکھا اتنی بڑی مدد کا تقاضا کیا ہو گیا تمہیں ایسے کہ تم اللہ سے آج کوئی خاص مدد کا تقاضا کر رہے ہو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ تمہیں ایک مدد چاہیے. کیا مدد چاہیے؟ اس کا جواب آگے ہی آ جاتا ہے، انمتا علیم، اچھوں سے جڑنے کی. اچھوں سے جڑنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، شیطان جڑنے نہیں دیتا، اور یہ ہے بہت بڑی نعمت. تو اس نعمت کو پانے کے لیے بہت مضبوط مدد خدا سے مانگی جاتی ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص مدد ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ تو اپنے پیاروں سے ہمیں جوڑ دے. یہ وہ تسلسل ہے میرے بھائیوں جو ہم نماز کے اندر خود ترتیب کے ساتھ ذکر کر. کبھی آپ غور کریں نا کہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد ویاک نستعین، تو آپ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ ایسا کیا چاہیے آپ کو؟ اور ایسی کیا آپ کو خاص نعمت کا حصول نہیں مل رہا جس کے آگے بہت ساری رکاوٹیں کھڑی ہیں، جو اپنی ہمت سے، اپنی ذاتی کسب و ارادے سے اور اپنی محنت سے آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے؟ اور ایسی برملا آپ باقاعدہ رب کی بارگاہ میں خاص استعانت اور مدد کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خاص امور پر مدد فرما. اور وہ امر کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں مل سکتا، وہ کتابوں سے بعد میں ملتا ہے، اللہ کی توفیق سے پہلے ملتا ہے. ورنہ بد مذہب کتابیں نہیں پڑھتے، جو حضرت ابوبکر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مجتہد نہیں کہتے، وہ عربی پھرپر نہیں بولتے. تو یہ کتابوں سے نہیں ہوتا، یہ زبانوں سے نہیں ہوتا، یہ دستار اور پگڑی باندھنے سے سلسلہ نہیں ہوتا، یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے. اور اسی فضل کا سوال نماز کے اندر کیا جاتا ہے کہ یا اللہ ہماری مدد فرما. کس چیز میں؟ انعمت علیہم، کہ ہم تیرے پسندیدہ، برگزیدہ اور تیری بارگاہ سے واصل محبوبین جو تیرے ہیں ان کے ساتھ ہماری قلبی، ذہنی اور فکری ارادت ہو جائے. حضرت ابو بکر صدیق سے متعلق میں، کیونکہ جوان نوجوان بچے بیٹھے ہیں اور چہروں کے اعتبار سے بالکل مبتدی، یعنی بالکل تازہ تازہ سمجھنے والی صلاحیتیں جو بیدار ہوتی ہیں، اس قسم کے کچھ بچے بیٹھے ہیں، علماء بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں، کثرہم اللہ. کئی تو میں چند باتیں بچوں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو عقید اور ایمان کے لیے ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت اور آپ کا پہلا ہونا، یہ موضوع فضائل کا نہیں ہے، یہ عقائد کا ہے. پہلے اس بات کو سمجھ لیں، یہ بار بار اگر ہم ریپیٹ کریں اگلا کریں، یہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے. میں نے کہا واقعی میں چارہ نہیں ہے، یہ کوئی مستحبات کی بحث نہیں ہے، یہ کوئی اباحات کی بحث نہیں ہے. اس بحث کو پھر ہم انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے علاقے میں حق چار یار کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ساری امت میں سب سے افضل ہونا یہ ہمارے نزدیک قطعی درجہ رکھتا ہے. ہمارے علماء کے نصوص اس پر قطعیات پر موجود ہیں، اور اوپر کے ہمارے اکابر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو دیکھیے آپ، حضرت مجدد الفسانی کو دیکھیے، جو بر صغیر کے اندر اپنے سابقین، اپنے گزشتہ لوگوں کے ترجمان ہیں جو ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ان کے نصوص کو اور ان کے قول کی رعایت، اس کی تفہیم کو سمجھ کر ہماری زبانوں میں اس کی تفہیم دیتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت خلافت نہیں، صرف ان کا مرتبے میں بلند ہونا، یہ خود قطعی درجہ رکھتا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، بعض علماء نے زنی کا بھی قول کیا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل نہیں ہوتا وہ سنی نہیں ہوتا. اہل حق سواد اعظم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ قرار پائے ہیں. تو جہاں ضروریات دین میں توحید رسالت اور آخرت کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ اور وہ مدارج جو اس کے اظہار کے لیے اس کے تعارف کے لیے سواد اعظم کی آتی, اس میں پہلا سہرا جو ہے یہ جملہ ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو اخلاق میں, سیاست میں, ولایت میں, ہر شے میں سب سے بزرگ کو برتر مانتا ہوں. اعلی حضرت امام علیہ سنت کے ایک جملہ اس مسئلے کو کھول دیتا ہے. ملفوظات شریف میں اعلی حضرت اس مسئلے کو لکھا, میں اکثر اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں, جمعے میں بھی میں نے اس پر ذکر کیا تاکہ یہ موضوع آپ کے ذہنوں میں بیٹھے کہ ہم کتنی بڑی شخصیت کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا. کہ امت کے اندر کمال اور وہ لوگ جو اللہ کے محبوب کلمہ پڑھنے کے بعد بنتے ہیں وہ ہیں جو صاحبان تقویٰ ہیں, یعنی اللہ کے ولی ہیں. ولی کا نام سن کر ہی دل کے اندر ان کی اہمیت اور وقار دل کے اندر آ جاتا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ایسے ہیں. لفظ ولی کہنے کے بعد ہی خاص اور عام کے ذہنوں کے اندر ان کا مرتبہ, ان کی بزرگی, کہ ان کی شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگی, یہ لفظ ولی ہی کا لفظ جو ہے وہ ان کے مقام اور مرتبے کو واضح کر دیتا ہے. تو تقوی کی راہ کے حامل حضرات جن کو ولی کہتے ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے درجے اور مدارج رکھے. مثلا جس طرح دیکھیں ایک محکمہ فوج کا ہے, ایک محکمہ پولیس کا ہے. فوجی ہونے کے حوالے سے تو ایک عام سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی تک سب ایک ہی صورت رکھتے ہیں. پولیس کے ایک محکمے اور ڈپارٹ کے ساتھ وابستگی کے اعتبار سے ایک سنتری سپاہی سے لے کر تو اوپر کے آخری رینک تک کا بندہ اس ادارے سے جڑنے کے اعتبار سے, شرف پانے کے اعتبار سے ایک ہی درجہ رکھتا, لیکن اس کی صلاحیت, اس کی قدر, اس کے مقام کے اعتبار سے اس کے رینک اور اس کے اسٹیٹس اور اس کے مرتبہ تبدیل ہوتا ہے. کوئی ڈی ایس پی ہوتا ہے, کوئی ایس ایس پی ہوتا ہے, کوئی ایس ایچ او ہوتا ہے, کوئی بریگیڈیئر ہوتا ہے, کوئی کرنل ہوتا ہے, جنرل ہوتا ہے, یہ مراتب ہے. جیسا علم کے اعتبار سے بھی ہے کہ کوئی ایک علماء کے اندر بھی درجے ہیں ان کے منصب, ان کے مقام کے حوالے سے. تو اسی طرح ولایت کے اندر بھی درجے ہیں, اور ولایت کے اندر وہ درجہ جو سب سے منتہا ہے, مقام ابدیت کا اپنے درجے میں جو ترجمان ہے, اس منصب کو کہتے ہیں غوثیت, اور اس پر خاص شرائط کے جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں, جو ایک خاص شرط کے ساتھ ایک خاص صفتوں کے متحمل لوگ جو اس مرتبے پر پہنچ کر ان میں وہ خاص مزید خاصیتیں ہوتی ہیں, تو پھر انہیں غوث اعظم کہا جاتا ہے. میں اس کو کھول نہیں رہا, بس دبا کر اس کو چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو غوث اعظم کسی شخصیت کا نام نہیں ہے, یہ رتبہ کا نام ہے, یہ آپ سمجھ لیں. یعنی بلا تشبیہ بلا تمثیل, ایس ایچ او کسی بندے کا نام نہیں ہے, اے ایس آئی کسی بندے کا نام نہیں ہے, ڈی ایس پی کسی بندے کا نام نہیں, کرنل, جنرل, بریگیڈیئر, کیپٹن, یہ کسی بندے کا نام, یہ رینک ہے, یہ ان کے منصب ہے. جو اس پر فائز ہو جاتا ہے پھر اس کو آپ کیپٹن صاحب کہتے ہیں, اس کے اس کو عہدے کے نام سے یاد کرتے. تو اسی طرح غوثیت جو ہے وہ ایک مرتبہ ہے, اور اس مرتبے پر جو فائز ہوتے ہیں وہ لوگ, اور بالخصوص لفظ غوث اعظم کے ساتھ جو متعلق ہوتے ہیں, ان کے خاص صفات کے ساتھ جو لوگ منصب پر آتے ہیں تو ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اس دور میں اس منصب غوث اعظم پر جو شخصیت ہیں, جب تک ظہور امام مہدی نہیں ہوگا, اس زمانے سے لے کر اور اہل بیت کی ایک سب سے سر سبز شاخ حضرت امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر اور ظہور امام مہدی تک, اس دورانیہ, اس ڈیوریشن, اس زمانے کے اندر جو اس عظیم منصب پر جو فائز ہیں, ان کا مبارک نام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن. اس لیے دنیا, اور اس میں پھر ایک الگ مقام ہے کہ اہل محبت نام سے لینے سے پیچھے ہٹتے ہیں, منصب کو بیان کرتے ہیں, اور اشاق یہ کہتے ہیں, تو اشاق تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وضو نہ ہو تو پھر نام براہ راست نہ لیں, منصب ہی کو آپ ذکر کریں. تو غوث اعظم کا نام اب مطلق بولا جا رہا ہے بڑے پیر دستگیر, میں باوضو اس لیے بیان کر رہا ہوں آپ سے, حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ نورانی کی ذات مبارکہ پر. تو اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو ولیوں میں سب سے بڑا درجہ رکھتا ہے اس کو غوث اعظم کہتے ہیں, اور پھر فرماتے ہیں اس امت کے سب سے پہلے غوث اعظم یعنی ولی اعظم جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق. اس سے آپ حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو جانیے. یہ بحث میں ابھی نہیں آ رہا, اس پر میں نے کافی گفتگو پہلے بھی کی ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے, کہ حضرت مولا مرتضیٰ سے جو سلسلوں کا منتہا ہے اس کی کیا وجہ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. اس طرف آ کر کہوں گا میرا خاص موضوع پر بات کرنی، اس بات کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ ایک خاص موضوع کا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت سے ایک تفضیلی نے سوال کر دیا تھا کہ سلسلے تو سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چلے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے تو سلسلے نہیں چلے، تو پھر وہ افضلیت کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ سلسلے ان سے چلے ہیں، لیکن ایک ظاہری سوال کیا. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ کی حاضر جوابی پر قربان جائیے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ رتبے میں امام حسن بڑھے یا امام حسین بڑھے؟ اس نے کہا جی رتبے میں تو امام حسن بڑھے. تو فرمایا سلسلے ان سے تو نہیں چلے، امام حسین سے چلے. کیونکہ دیکھیے نا، آپ شجر مبارکہ میں دیکھتے ہیں تو امام حسن کے کسی شہزادے کا نام شجرے میں نہیں آتا، لیکن حضرت امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین کا نام آتا ہے، پھر ان سے سرکار امام باقر کا نام آتا ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق کا نام آتا ہے، پھر ان کے بیٹے سرکار موسیٰ کاظم کا نام آتا ہے، ان کے بیٹے سرکار امام علی رضا کا نام آتا ہے، ان کے بیٹے سرکار امام نقی کا نام آتا ہے، پھر امام تقی کا، پھر امام حسن عسکری کا، پھر ہمارے شیوخ سارے آتے ہیں. یہ میں خاص بات بتا رہا ہوں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ یعنی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو شہزادے امام حسن کے، لیکن طریقت کے سلسلوں میں دیکھیں یہ سلسلہ جا کر جڑتا ہے امام حسن عسکری سے اور یہ سلسلہ وہاں پر پہنچتا ہے. تو اس کے جوابات کی تفصیل اپنی جگہ پر، لیکن یہ جو الزام تھا اس کا جواب آپ دیکھیں، رتبہ صرف امام حسن رتبے میں یعنی صرف بڑے بھائی نہیں ہیں عمر کے اندر، وہ امام حسین کے پیر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں، لیکن سلسلہ حضرت امام حسین سے چل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیے، تو سلسلہ چلنا ایک ظاہری میں بات کر رہا ہوں، سلسلہ چلنے سے اگر رتبوں کی افضلیت اور مفضولیت کا آپ معیار کریں گے تو حسنین کریمین کی خود صورت اس مسئلے کو واضح کر دیتی ہے. لیکن یہ الگ مسئلہ ہے کہ حضرت امام حسن کی اولادوں کے سلسلے اور حضرت ابو بکر صدیق سے عالی سلسلوں کی نسبت، یہ اپنی جگہ پر ایک طریقت کی بحث ہے، لیکن میں نے ایک الزام ایک بات آپ کے سامنے رکھی. تو یہاں پر آپ دیکھیے جلدی سے جو بات میں آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امور سیاسیات میں اور ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر اور ایک بہترین امت کے سربراہ اور ایک بہترین ریاست کے امیر ہونے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی کہ صرف 2 سال 3 مہینے 11 دن کے اندر اتنے فتنے کہ جس کو بندہ 2 سال لکھے تو کاغذ اور قلم تھک جائے، بندہ اس فتنوں کی تفصیل نہیں لکھ سکتا، آپ نے جڑ سے ان کو کاٹ کر دیا. اور ایسا خوبصورت نظام دیا کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اگر یہ میرے دور میں ہوتا تو مجھے بڑی مشکلات سامنے ہوتی، میرے دور کی ترقیوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کا آغاز ابو بکر صدیق نے کیا ہے. یعنی زمین کو تیار کرنے والے حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے لیے 32 لاکھ مربع میل کی وسعت کی فضا کو بنانے والے ابو بکر صدیق، اس راہ کے سارے کانٹوں کو چن کر پھینک دینے والے ابو بکر صدیق ہیں، راستے کو ہموار اور ڈائریکشن کو آگے کرنے کے لیے اور ساری صورتحال اور فارمولے اور پریکٹیکل چھوڑ کر جانے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، اور اسی کی پیروی کرنے کی وجہ سے کسرا کی حکومت پر غلبہ فاروق اعظم نے حاصل کیا. اسی کی پیروی کی وجہ سے کہ اس وقت کی سپر پاور اہل روم کے اوپر غلبہ فاروق اعظم نے حاصل کیا. یعنی جو سیٹ اپ، جو سانچا، جو طریقہ حضرت ابو بکر صدیق نے بنا دیا تھا، فاؤنڈر آپ تھے، حضرت فاروق اعظم نے اس میں جان پیدا کی، وسعت پیدا کی، لیکن اس پر گویا کہ پرکار سے نشان لگانے والی پہلی شخصیت، دائرے کو منتخب کرنے والی پہلی شخصیت وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذہانت اور آپ کی. یعنی اس فکر میں آپ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، باپ کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی اولاد بعد میں ترقی کرتی ہے گھر، لیکن باپ بناتا، محنت وہ کرتا ہے، بچپنے سے جوانی تک اور ہر سرد اور گرم کے مقابلے تک، ہر خیر و شر سے جھگڑنے تک، ہر تر و خوش کے ساتھ بھڑنے تک، ہر اچھے اور غلط کو سمجھنے تک، بچے کو وہ اپنا خون پلا کر اپنی محنت کے ساتھ اس کو سطح تک پہنچاتا ہے، بعد میں بچہ پھر بڑے کام کر لیتا ہے. بس یوں ہی سمجھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں اس باپ کا درجہ رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ریاستوں کو محفوظ کرنے کے طریقے ایسے تیار کیے ہیں جس طرح باپ اور ماں بچے کو کھلا پلا کر ہر مشکل کے سامنے کھڑے کرنے کے لیے توانا بناتے ہیں. یقیناً آپ حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھیں گے، میں آگے ایک دو بات صرف عرض کروں گا. تو جہاں حضرت ابو بکر صدیق ایک بہترین سربراہ ہیں، سربراہوں میں جس طرح آپ سب سے بڑے ہیں، سیاسی نظام، سیاسی سود بود اور ریاستی محکموں کی انتظامی امور میں آپ انتہائی صائب اور ذہین اور انتہائی فہیم المزاج ہیں، وہیں پر قرب الہی میں تقوی ولایت میں بھی آپ سب سے اونچا درجہ ہیں. اس باری فرق کو آپ پڑھی سمجھیے. اب میں اس کو اس انداز میں جیسا غوث تو حضرت امام احمد رضا نے یہ جو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ امام اہل سنت نے کہ امت کے سب سے پہلے غوث اعظم حضرت ابوبکر صدیق یعنی سب سے بڑے ولی آپ، پھر فرما فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ. اس میں جلدی سے ایک جملہ جو بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں جو عقیدے کی بنیاد ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ترتیب جو خلافت کی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں، یہ ایک دو تین کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب صرف خلافت میں نہیں ہے، یہ بزرگی اور افضلیت میں بھی ہے. اب اسی کو نیچے درجے میں آ کر میں اس موضوع کو کھول رہا ہوں حضرت صدر الشریعہ کے بڑے پاکیزہ جملے کے ساتھ کہ یہ بات سن لیجئے کہ اگر کوئی اچھا شاہ صاحب آپ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں مجھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے بعد پہلے خلیفہ بن گئے اس لیے آپ سب سے بڑے ولی اور بزرگ ہوئے، میں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں سمجھا رہا، میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ سب سے بڑے بزرگ تھے اس لیے پہلے خلیفہ بن گئے. یعنی آپ کیا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہلے خلیفہ بن گئے اس وجہ سے آپ سب سے افضل اور بزرگ ہوئے؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سب میں افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ بن گئے. یہ باریک سا ایک فرق نہیں بلکہ واضح ایک دلیل ہے. جن لوگوں نے اپنی کتاب لکھ کر ڈھکوسلا مارنے کی کوشش کی، القول الجلی لکھ کر یہ بات اور تفضیلیت کو داخل کرنے کی کوشش کی اور اس میں یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی ریاست کا دائرہ زمین تک ہے اور حضرت مولا مرتضیٰ کی ریاست کا دائرہ عرش اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے اور نہ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا خود کا ہے. علامہ صاحب آگے آئیے، نہ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کا خود ہے. حضرت مولا مرتضیٰ ہو یا جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہو، کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے نا، اس لیے میں اس کو تھوڑا طول دے رہا ہوں، پھیلا پھیلا کر آپ کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ عقیدہ صحابہ کا بھی ہے، اہل بیت کا بھی ہے، بلکہ آپ دیکھیے نا حضرت امام زین العابدین جب دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور جب سرکار میرے آقا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین جب سرکار امام زین العابدین سرکار کے قبر شریف کے سامنے سے جا رہے تھے تو آپ تلمیز نے پوچھا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ آپ اہل بیت کے سرخیل ہیں اور اس امت کے اندر آپ اپنے سابقین کے پرتوں ہیں اور زین العابدین ہیں آپ اور مسلمانوں کی محبت اور عقیدت کا مرکز آپ ہیں، اہل بیت کی سند ہمارے لیے آپ ہیں، تو حضور آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے محبت کو اللہ نے قرآن میں فرض قرار دیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کا رتبہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو آپ نے سر مقدس کو جھکا کر اپنے ہاتھ کو سینے کے قریب کر کے، میرے گندے ہاتھ اس لائق نہیں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کہاں امام زین العابدین کے پاکیزہ ہاتھ، تو آپ نے سر مبارک کو یعنی سرکار کی قبر شریف کے سامنے، اور کسی نے پوچھا آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا رتبہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کیونکہ حضور تو اصل ہیں، جو ان کی بارگاہ میں جیسے پہنچے وہ افضلیت پائے، تو حضرت امام زین العابدین، شہزادہ امام حسین، مریض کربلا، حضرت سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے سر مبارک کو قبر شریف کے سامنے جھکا کر، یعنی قبر شریف بائیں طرف ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سر مبارک اور وہ دائیں طرف کھڑا ہے، قبر شریف بائیں طرف ہے، اور باہر نکلتے وقت یعنی جس کو باب بقیع کہتے ہیں اس دروازے سے آپ سلامی دے کر نکل رہے ہیں، تو آپ نے سر مبارک کو جھکا کر اس کے سوال کا جواب دیا کہ تم مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ تو سر مبارک کو جھکا کر سینے کے سامنے اپنے ہاتھ کو کر کے اشارہ فرمایا، فرما تو ابھی کہاں دیکھ رہا ہے ان کو؟ تو کہا حضور کے بالکل قریب دیکھ رہا ہوں، فرما یہی ان کا رتبہ، یہی ان کا رتبہ. تو میرے دوستو بزرگ، یہ مسئلہ میں جھگڑنے کے لیے نہیں عرض کر رہا، نہ مناظرے کے لیے عرض کر رہا، جو ترتیب جو توازن کی بات ہے وہ میں سلیقے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ اور مقام یہ اپنے جناب میں اس قدر افضل اور اعلیٰ ہے. اس پر میں نے جمعے کرنے کی حدیث سے پاک پڑھی تھی، اس کو پڑھنے کے بعد میں آگے چلنا چاہ رہا ہوں. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے زخمی کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے ضرب لگائی اور جس سے حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ الغالب حلال المشکلات والنبائل کرم اللہ وجہ الکریم زخمی ہوئے کوفے کی جامع مسجد میں، تو جب آپ کا وصال کا وقت قریب تھا تو مستدرک کے اندر یہ صحیح روایت اہل سنت کے ذخیرے موجود ہے، زہابی اس کی توثیق کرتے ہیں، اہل سنت اس کو قبول کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، کہ ایک شخص ابن وائل آپ کے پاس پہنچے اور پہنچ کر انہوں نے یہ کہا کہ تستخلفوا علینا، آپ ہم پر کوئی خلیفہ بنوا لیجیے، آپ کو جا رہے ہیں، آپ سے بہترین انتخاب کرنے والا لوگوں کا کون ہوگا؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کتنے فتن و فسادات ہوئے، اور اسی فساد اور فتنے کی سورش کی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو کھڑا کیا تھا ابو بکر صدیق کے دور میں، اور بعد میں انہی لوگوں نے سازش کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا، خوارج گروہ خوارج کو بنایا ہے، ایڈ ان کو دی، ان کو وسائل دیے، وہ دو حکومت تھی اہل ایران اور اہل روم، یعنی کسرا اور قیصر، انہوں نے باقاعدہ طور پر گڑھ جوڑی اس بات کی کر لی تھی کہ اگر مسلمانوں کو فارغ چھوڑو گے تو ان کی آواز ہمارے دروازوں تک آ جائے گی، اب تو ان کے نبی نے پیغام ہم تک پہنچا ہے، ان کے ہاتھ ہمارے دروازوں تک آنے سے پہلے ان میں فرقہ واریت کرو، ان کو آپس میں جھگڑا کراؤ، ان کے اندر فتنے پیدا کرو، اور بڑے وسائل اور ایڈ، اس وقت کی دو سپر پاوریں تھیں قیصر اور کسرا، کسرا ایرانی تھے مجوسی تھے اور رومی عیسائی تھے، تاریخ کا طالب علم اس کی گہرائی کو سمجھ کے اس بات کی طرف آتا ہے کہ چاہے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت ہو یا بعد میں خوارج جو سبائی سلسلے ہو، ان کے پیچھے جو چھپا ہوا ہاتھ تھا وہ رومی نصرانیوں کا تھا اور ایرانی مجوسیوں کا تھا، انہوں نے ایڈ دے کر اسلام کے شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور عرب اور عجم تعصب فرقہ واریت لسانیت کی جنگ لگا کر مسلمانوں کو آپس میں دست و گریباں کیا تاکہ جو پیغام حق نبی پاک کا ہے وہ آگے تک نہ پہنچے، امت خود لڑ لڑ کر مر جائے۔ آج پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ نظریہ پاکستان کی تکمیل سے پہلے کوئی کہتا ہے جی میں تو پنجابی زبان بولتا ہوں، او میں تو جناب اردو زبان بولتا ہوں، او میں تو سندھی زبان بولتا ہوں۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن وہ لوگ ہیں جو لسانیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ فتنہ لسانیت جو ہے یہ، دیکھو لسانیت یا اپنی برادری کی خدمت کرنا اس کا حکم تو قرآن دیتا ہے، یہ تو صلہ رحمی ہے، لیکن اس کو وہ درجہ نہیں دے سکتے جو خدا کے دین کا درجہ ہے۔ ہم مہاجر ہیں، ہم پشتون ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ہم پختون ہیں، لیکن پہلے ہم مصطفوی ہیں، پہلے ہم مصطفوی ہیں، پہلے ہم مصطفوی ہیں، اس کے بعد ہماری اصل منزل مصطفیٰ کریم کا ہونا، یہ تو ہمارے تعارف ہے، یہ تو ہمارے تعارف ہے، اور تعارف اس لیے کہ تاکہ خاندان پہچانے جائیں، قبائل پہچانے جائیں، تو زبان تعارف ہوتی ہے، نظریہ عقیدہ یہ منزل نہیں ہوتی۔ لہذا اپنی زبانوں کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے کہ میں اردو زبان ہی کی خدمت کروں، میں پشتو زبان ہی کی خدمت کروں، بہت اچھی بات، وہ اپنی زکات اپنے خاندان کو دے جو اس کے مستحق ہے، اپنی برادری کو دے، بالکل بہت اچھی بات ہے، اپنی زبان کی خدمت کرے، لیکن عصبیت میں نہ جائے۔ عصبیت یہ کہ جو اللہ نے عدل کا قانون بیان کیا ہے، یعنی میں جس برادری کا یا جس زبان کا جس خاندان کا ہوں وہ غلطی پر ہے، اور آپ کی برادری والا اور آپ کی زبان والے، آپ میری برادری کے نہیں لیکن آپ حق پر ہیں، لیکن میں کہوں کہ نہیں میری برادری والا کیسے جھک جائے گا، یہ ہے اللہ کے نظام کو چیلنج کرنا، یہ ہے عصبیت۔ اب پھر لعنت اترتی ہے، جو ابو داؤد میں روایت ہے کہ من دال عصبیت فلیس منی، جو زبانوں کے وجود کو بنا کر عدل و انصاف کے مسئلے کو طے کرے وہ لانتی ہے، وہ اس موت میں مر گیا وہ شہید نہیں، وہ بلائے گا وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ توازن حق یہ ہے کہ عربی ہو یا عجمی ہو، حق جس کے ساتھ ہوگا فیصلہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو نظام فطرت اور رنگ فطرت اور دستور فطرت کا ترجمان اگر کوئی ہے تو وہ تعلیم مصطفیٰ ہے، وہ دین مصطفیٰ ہے جو ہر ایک کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے۔ اب میرے دوستو اسی تناظر کو آپ تھوڑا سے میں آگے لے جا کر ایک بات یہاں پر جو عرض کرنا چاہ رہا تھا خاص طور پر، اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کی شخصیت مبارکہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور جو آپ کا رشتہ اور جو آپ کا تعلق رہا، اس کو جماعت صحابہ نے قبول کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا مستدرک کی روایت کہ جب آپ بستر علالت کے اندر ہیں اور ابھی آپ کے بدن پاک سے روح تقاضۂ قدرت کو پورا کرنے والی ہے، تو آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا تستخلفوا علینا، آپ ہم پر خلیفہ بنائیے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا انتشار ہے، اور بات کو ذرا سمجھ کر دیکھیے، کیونکہ وہی دور ہے، وہی نقوش آج ہمارے لیے روشنی پیدا کریں گے، کیونکہ مستشرقین یا بعض آزاد خیال یہ کہتے ہیں یار وہ تو دور گزر گیا، ان باتوں کا بھی آپ ریپیٹ کر رہے ہو، آج کی بات کرو، ہم نے کہا وہ دور گزر گیا، لیکن وہ تعلیمات بنیاد ہے، آج کے دور کے مسئلے حل کریں گے لیکن فکر اور سمجھ ان سے حاصل کریں گے. احادیث کے مقابلے میں منکرین حدیث جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں وہ تو حضور اپنے دور کے فیصلے کیے تھے، اب اس دور کے فیصلے یہاں پر نافذ و عمل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ شک پیدا کرنا، تو اس پر میں صرف آپ کے ذہنوں کے مطابق جواب دے رہا ہوں. اس دور میں جو بات ہوئی اور جو فیصلے ہوئے وہ اپنے ایسے کمال پر ہوئے کہ قیامت تک مسلمان اچھے اور برے کی تمیز کے لیے بنیاد، ماخذ، سہارا اسی کو بنیاد کے طور پر لیں گے اور اس دور کے حالات کو اس پر قیاس کریں گے اور یقیناً اس کو بنیاد اور اس کو ہی اپنی حقیقت سمجھ کر اس کو بنیاد بنا کر اس مسئلے کو حل کریں گے. تو پھر ہم کسی بھی بات کی طرف جاتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ جناب آج ڈاکٹر کو کوئی یہ کہے کہ آپ خود آپریشن تھیٹر کے اندر ہے، آپ یہ پرانے میڈیکل کی کتاب اٹھا کر یہ مسئلے کو کیا پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو پھینکیے آپ اور ابھی آپ کرنٹ پیٹ چیر کر دیکھیے کہ کیا شکایت اس کے اندر اور مسئلے کو حل کریں. وہ کہے جی بندہ مر جائے گا. کیسے کیسے مر جائے گا؟ کہ اس لیے کہ اس مرض کے تجربات جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے. یا جج جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کیا پہلے اس قسم کا سوال آیا تھا، اور اگر سوال آیا تھا تو اس سوال پر ہم سے پہلے پیشروں نے کیا مقدمے میں کیا فیصلہ کیا تھا، اور اگر ایسا ہو بہو کوئی صورت یا حادثہ عدالت میں نہیں آیا لیکن اس سے ملتا جلتا بھی 1% بھی اگر کوئی آیا ہو تو ججز حضرات اس کو کھول کر اس کیس کی سٹڈی کرتے ہیں کہ اگر موجودہ آنے والے فیصلے پر، موجودہ تقاضا کرنے والے فیصلے پر، موجودہ جرم سے متعلق پہلے کبھی کوئی ایسا جرم ہوا ہو جو ہو بہو صورتاً ایسا نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ ساز باز اس سے ملتے جلتے ہوں، تو سنجیدہ جج جو ہے یا حاکم وہ اس کو سٹڈی کرتا ہے. سٹڈی کرنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو نہیں کیا تھا تو کس پہلو کو دیکھ کر اور حل کیا تو کس پہلو کو دیکھ کر، بس اسی باریکی کو پکڑ کر وہ سارا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. میں نے کہا جب دنیاوی چیزوں میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو یہی تو قرآن اور حدیث اور یہ صحابہ کے تعامل اور ان کی تاریخ کا حصہ ہے. اس لیے ہم خاص طور پر عقیدے میں تو یہ پابند ہیں کہ قرآن نے یہ کہا دنیا کچھ بھی کرتے ہم یہی کریں گے، اور ہوتا وہی ہے جو قرآن نے کہا، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو صحابہ نے کہ سامنے پیش آمدہ مسائل میں جو ان کی حکمت عملیہ تھی، مانا کہ اس دور میں وسائل یا آلات حرب اتنے وسعت والے نہیں تھے، یا سیاست کے اندر اتنا وسعت نہیں تھی، یا علاقے اور ترقی جو آج کر رہے ہیں اتنا نہیں تھا، لیکن اس جو آج مسائل مسلمانوں کو پیش ہیں ایسے مسائل تو اس دور میں بھی پیش تھے نا، لیکن اس دور میں اگر انہوں نے تلوار چلائی تو مانا کہ آج دشمن سے لڑنے کے لیے تلوار نہیں توپوں اور راکٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن تلوار چلانے کے پیچھے بھی تو ایک فکر تھی نا. ہم اس تلوار کے پیچھے نہیں جا رہے اصلا، اس فکر کی طرف جا رہے ہیں کہ کیسے دشمن کے لیے کام کیسا کرنا چاہیے. اس لیے ان کے حالات کو باقاعدہ طور پر عملی طور پر سمجھ کر بندہ اپنے اندر ارادی پختگی لاتا ہے. حضرت مولا مرتضیٰ سے جب اس شخص نے یہ کہا کہ حضور آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ جیسا سنجیدہ دانا فتیل اور سمجھدار آدمی کون ہوگا؟ درود پاک پڑھیے بیٹا، دو کرسیاں اٹھا دو جلدی سے. کون ایسا ہوگا کہ توجہ میری طرف رکھیے آپ، میں آپ سے مخاطب ہوں آپ. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی خلیفہ بنائیے. حضرت علی سے کہا ہمارے لیے کوئی خلیفہ بنائیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم ہزاروں لوگ ہیں لیکن ہم میں وہ تمیز نہیں جس نظر سے آپ دیکھیں گے. تو آپ خود ہی اتنے حالات خراب ہو گئے، خوارج ہمارے منہ تک آ گئے، ساری اسلامی ریاستوں کو انہوں نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت علی آپ پر انہوں نے حملہ کر دیا ہے، تو ہم جیسے لوگ اس فتنے کو کیسے برداشت کریں گے؟ حضور تو آپ ہی ہم میں سے کسی کو ایک کو پکڑ کے آگے کر دیجئے، ہم اس کی اتباع کریں گے، تو آپ خلیفہ بنا دیجئے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھول کے فرمایا مستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف، فرمایا کیا حضور نے اپنے زمانہ حیات کے آخری دور میں کیا کسی کا ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا تھا کہ یہ میرا خلیفہ ہے؟ نہیں کیا تھا. تو فرمایا جب نہیں کیا تھا تو استخلف، تو پھر میں کیسے کروں گا؟ پھر آگے فرمایا گھبراؤ نہیں، ولکن اللہ ان یرید بالناس خیرا، فرمایا اگر اللہ تمہارے لیے بہتری کا ارادہ چاہتا ہے نا، جاری تو توجہ کیجئے میری طرف آپ، یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ کہا کہ حضور آپ خلیفہ بنائیے تو آپ نے فرمایا کہ کیا حضور نے یہ اعلان کیا تھا کسی بندے کا نام لے کر بطور عالم کے نام کے کہ یہ میرا خلیفہ ہوگا؟ تو جب نہیں کیا تو میں کیوں کروں گا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ اگر تمہارے سے بہتری کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بہتری کرے، سیجمعہم، تو اللہ رب العالمین جل وعلا تمہیں جمع کر دے گا، کس پر؟ علی خیری، جو تم میں سب سے بہتر ہے اس پر. کیسے؟ کما جمعہم بعد نبیہم علی خیریہم، فرمایا جس طرح رسول اللہ کے مزار شریف میں جانے کے بعد اللہ نے خود امت کو جمع کر دیا جماعت صحابہ میں اس بندے کے اوپر جو ان میں سب سے افضل تھا. حضرت علی المرتضیٰ کے یہ فصیح جملے اور یہ حقیقت پر مبنی آپ کی ذکر کردہ تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک حضرت ابو بکر کی افضلیت انتہائی مسلم تھی. آپ نے فرمایا میں کیسے منتخب کروں؟ فرمایا جو تم میں سب سے اچھا ہوگا اللہ خود اس کو آگے کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے نبی یہ پاک مزار میں گئے تو اللہ نے ہمیں بھی اس بندے پر جمع کر دیا تھا جو ہم میں سب سے اچھا تھا. تو اب کیا تم سوال کر رہے ہو افضلیت کے اعتبار سے؟ اور پھر اہل سنت کہلوا کر یہ ساری احادیثیں ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں اور اس کی توثیق اہل سنت کے نزدیک ترتیب کے ساتھ چلی آئی. اور ایک بات میں تو یہاں تک کہوں کہ حضرت مولا کے متواتر المعنی خطبے موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا یہ جملہ کہ ومن فضلنی علی ابی بکر و عمر او کما قال، آپ کے ملتے جلتے جملے، لجلتہ حد المفتری، یہ کوفے کی جامع مسجد میں اہل سنت کی کتابوں میں، وہاں کی کتابوں میں تواتر سے یہ جملے ملتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کسی بندے کو دیکھوں جو مجھے ابو بکر و عمر سے بڑا بزرگ کہتا ہے، فرمایا کہ میں اسے حد لگاؤں گا. جس طرح قذف کی حد لگتی ہے، جھوٹے پر حد لگتی ہے، جھوٹی گواہی دینے والے پر، فرمایا میں انہیں 80-80 کوڑے لگاؤں گا. فرمایا جس نے مجھے یہ کہا کہ میں ابو بکر و عمر سے بڑا ہوں تو میں اسے کوڑے لگاؤں گا. ایک تو جملہ علماء نے یہ لکھا کہ آپ کے نزدیک مسئلہ قطعی تھا، اس لیے آپ نے حد مفتری والی بات کی، فرمایا میں حد اس پر لگاؤں گا، یعنی باقاعدہ قذف، یعنی زنا کی جھوٹی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگتے ہیں. یعنی ایک پارسا عورت پر اگر کسی نے زنا کی تہمت لگائی اور وہ گواہی اس طرز پہ نہ دے سکا جس طرح شریعت کو مطلوب ہے، تو اس بندے کو پکڑ کر 80 کوڑے لگیں گے کہ تُو نے ایک پاک باز خاتون پر جھوٹی تہمت لگائی. تو حضرت علی فرماتے ہیں اسی طرح جس طرح ایک پاکیزہ عورت پر اس قسم کی تہمت کے بدلے میں اس شخص کو 80 کوڑے لگتے ہیں، تو میری پاکیزہ شخصیت پر کون تہمت لگا رہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں؟ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی کے نزدیک یہ مسئلہ کتنا سخت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ایک فکری تناظر، اس کا فکری تناظر یہ ہے کہ اگر اوپر کی خلافت کے مسئلے کو اگر آپ مشکوک کریں گے پھر سارا دین جائے گا، اور یہ یہود کی پالیسی تھی، یہ نصرانیت کی پالیسی تھی کہ حضور کی ذات پر حملہ کرو اور قرآن کو مشکوک کرو. اب وہ نہ کر پائے تو کہا صحابہ پر حملہ کر کے حضور کی سیرت کو مشکوک کرو، یا صحابہ پر حملہ کر کے یہ مشکوک کر دو کہ ابے تم تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے ہو، گڑبڑ تو اوپر ہی ہو گئی تھی. معاذ اللہ، تشکیک پھیلاؤ. اگر بندہ دین سے ہٹ نہ سکے تو کم سے کم دل کے اندر ایمان جمے بھی نہ، شک اتنا آ جائے کہ وہ گڑبڑ میں رہے، یار یہ قرآن وہی ہے، یہ اذان وہی ہے، یہ دین وہی ہے، کرسی پر کوئی اور بیٹھ گیا، حق کس کا تھا، کون لے گیا، کون باغ کھا گیا، یہ سارے دشمنان اسلام کے وہ گھٹیا فضول اور سازشی وسوسے تھے جس نے امت کو بانٹنے کی کوشش کی. لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے اس وسوسوں کو قرآن و سنت کے مقابلے پر دیوار سے مارا اور امت کے تسلسل کو قبول کر کے ممبر پر اعلان کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ خلفائے راشدین کے منصب کو مشکوک کرنے کی کوشش کریں گے اپنے زوم میں، تو پھر نیچوں کا نیک ہونا کیسے پتا چلے؟ کیونکہ اصل دین کے راوی تو وہی ہیں، قرآن تو وہیں سے آیا، پہلا نسبت وہی ہے. جو شخصیات، جو طبقہ ساری امت میں برگزیدہ طبقہ تھا، جو رسول اللہ کے رفقا بنے، جو رسول اللہ کے علم کے وارث بنے، جس طرح نبی اللہ کے علم کا وارث ہوتا ہے اپنے درجے اور مقام میں، تو اس کے نائبین غیر انبیاء
اپنے درجے اور مقام تحفظ کے اندر نبی کی تربیت سے اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ نبی کی تعلیم کے محافظ ہوتے ہیں، اگر انہیں غلط کہہ دیا گیا تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو آپ اذان دے رہے ہیں وہی اذان ہے، آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہی دین ہے؟ اگر آپ کہیں کہ نہیں قرآن وہی قرآن ہے، آپ کہیں دین وہی دین ہے، حضور خاتم النبیین ہے، تو میں نے کہا مدعا میرا ثابت ہو گیا، تم نے اگر قرآن کو سچا یقین کر لیا اس کا مطلب یہ کہ ابوبکر سچے ہیں، عمر سچے ہیں، عثمان سچے ہیں، علی سچے ہیں، اور واقعتاً سچے ہیں، اور قرآن یقیناً سچا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کی حفاظت رب نے اپنے دست قدرت میں لی، اور تحفظ کے اسبابی سلسلے کے لیے ابوبکر کو آگے کیا، عمر کو آگے کیا، عثمان کو، علی اقلن بھی اس بات. تو اللہ ہمیں شک سے، وسوسوں سے بچائے. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ یہ فرماتا ہے پناہ طلب کرو میری خناس سے. خناس کون ہے؟ یہ شیطان کا ایک خاد بچوڑا ہے، اس کا ایک ہی کام ہے. من شر الوسواس الخناس، خناس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے میری پناہ طلب کرو. کیا کرتا ہے مولا خناس؟ فرما الذي يوسوس في صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں میں حق کے مقابل میں شک پیدا کرتا ہے. یا اللہ یہ کہاں ہوتا ہے؟ فرما من الجنت والناس، یہ خناس انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. تو جو مسلمات کے خلاف وسوسے پیدا کرے وہ یقیناً خناس ہے. یہ گالی نہیں ہے، یہ اسی کے منصب پر کام کر رہا ہے جو کام خناس کا تھا. خناس گالی نہیں ہے، خناس اس فرد کا نام ہے جو حق کے مقابلے وسوسہ ڈالتا ہے. قرآن گالی نہیں دیتا، قرآن نے یہ ذکر کیا کہ اس کے منصب کو بتایا، اس کے نام کو بتایا خناس. دراصل اس کا کام اس لیے اتنا برا ہے نا تو اس کا نام بھی گالی لگتا ہے، جیسے یزید. جیسے یزید، یزید کے کام اتنے برے ہیں، کسی آدمی کو اگر یزید کہہ دو او ہو وہ تو سیخ پا ہو جائے گا، اور کسی خوبصورت آدمی کو بلال کہہ دو تو وہ خوش ہو جائے گا. اس لیے کہ کام اتنے اعلیٰ ہیں کہ اب وہ ہونٹوں کی موٹا ہونا اور وہ ناک کا تھوڑا چھوٹا ہونا، قد کا تھوڑا مختصر ہونا، چہرے کا بظاہر سیاہ ہونا، یہ سب چیزیں پیچھے رہ گئی، حضور سے وفاداری اتنی آگے ہو گئی کہ اب حورے بھی یہی کہتی ہیں کہ ہمارے حسن کی تعبیر کے لیے اگر کوئی منتہا لفظ ہو تو پھر بلال ہی ہو. تو میرے دوست اصل حسن عقیدہ ہوتا ہے، چہرے کا حسن، چمڑیوں کا گورا کالا ہونا اس کا کوئی اعتبار نہیں. اصل حسن اخلاق ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو میرے دوست و بزرگو، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے لیے بہت محتاط رہنے کی، کتنا سرکار نے ہمیں باندھا ہے. سرکار نے فرمایا زبان تمیز سے چلانا میرے صحابہ کی، کیونکہ وہ عام لوگ نہیں ہیں، وہ میرا آئینہ ہے. تم نے ان پر چھیڑ خانی کا ارادہ کیا تو تم نے دراصل ہاتھ عقیدہ رسالت پر ڈال دیا، اور تم عقیدہ رسالت کی طرف اگر دریدہ دہنی تم نے کر دی تو دراصل تم خدا کے منکر ہو، اس لیے تم طرف آئے. لیکن سنی کتنا خوش نصیب ہے، وہ تو سرکار مفتی اعظم کا بھی ادب کرتا ہے، سرکار اعلی حضرت کا بھی. مفتی اعظم سے مراد مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، مولانا مصطفیٰ رضا خان، مفتی اعظم عالم اسلام، میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند کا بھی، یعنی جن جن سے اس کو فیض ملا ہے ان کا بھی وہ ادب کرتا ہے. اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے حفاظت کی ہے اپنے بزرگوں کے نظریے کی، انہوں نے حفاظت کی ہے اپنے بزرگوں کے نظریے کی، غوث اعظم نے حفاظت کی ہے اپنے بزرگوں کے نظریے کی، سب نے حفاظت کی ہے صحابہ کے نظریے کی، صحابہ نے حفاظت کی ہے رسول اللہ کے نظریے کی، اور رسول اللہ نے حفاظت کی ہے اللہ کی باتوں کی. یہ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر، سیدھا آپ اس پر چلتے چلے جاتے ہیں میرے دوستو. تو حضرت ابوبکر صدیق، یعنی صحابہ سے متعلق ذہن کو تشویش کا شکار بنانا، جبکہ قرآن کی آیتیں کھل کھل کر سامنے آ چکی ہیں، کھل کھل کر. میں عرض کر رہا تھا بھائی اس بات کی طرف، جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تین، یعنی آپ کے ازواج کی تعداد تین ہے، سب سے بڑی بیوی سے آپ کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بڑی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر اور آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ، یہ صحابی صحابیہ دونوں ہیں. بولی سبحان اللہ. پھر جو منجلی بیوی ہے ان کا ایمان ثابت ہے، سیدہ ام رمان، جو میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی والدہ ماجدہ ہے. اور سب سے چھوٹی آپ کی جو زوجہ ہے حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس،
یہ بیوہ تھی مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر کی، اور نکاح میں آئی بعد عدت کس کے؟ حضرت ابوبکر صدیق، صدیق اکبر نے. اور یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ کی آخری عمر تک خدمت کی، یعنی اس حریم پاک کے اندر بے اجازت، بے اجازت ان کے گھر جبرائیل آتے نہیں. یعنی فرشتے جن کے اندر شہوت کا عنصر نہیں، وہ چیز نہیں، لیکن وہ بھی اجازت طلب کرتے ہیں. تو اس حریم ناز اور پاکیزگی اور وہ تطہیر کے ماحول کے اندر اگر بغیر اجازت کوئی خاتون جا سکتی تھی تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ سیدہ اسماء بنت عمیس تھی. یعنی آخری تک کے معاملات خیر النساء العالمین سیدہ بتول زہرا صلوات اللہ علی ابیہ وعلی بالہ وعلیہا، آپ کے آخری رسومات تک ساتھ میں رہنا، تجہیز و تکفین، یہ تمام معاملات کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ اسماء بنت عمیس ساتھ میں تھی. اور جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو یہ نکاح میں گئی ہے کس کے؟ حضرت مولا علی کے. انہی سے حضرت ابوبکر کے شہزادے چھوٹے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے، جو وادی عقیق مسجد ذوالحلیفہ کے احاطے کے اندر اور مدینہ منورہ کے میقات کے اس حدود کے اندر پیدا ہوئے، حضرت محمد بن ابی بکر، یہ چھوٹی عمر میں ہی تھے کہ سرکار حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا. والدہ کی عدت مکمل ہوئی، والدہ چلی گئی حضرت علی کے نکاح میں، تو یہ جناب محمد بن ابی بکر کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ بیٹے ہیں حضرت ابوبکر کے، لیکن تربیت جس کی گود میں پائی ہے وہ مولا مرتضیٰ ہے. اس لیے مولا مرتضیٰ جہاں اپنے بیٹوں اور اپنے وفادار لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں حسنین تو حسنین ہیں، اس شاخ کو کون پہنچ سکتا ہے؟ وہ تو ہے، لیکن وہاں پر حضور حضرت مولا مرتضیٰ اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کا نام لیتے ہیں، اور اپنے بیٹوں کی طرح اگر کسی کا نام لیتے ہیں تو فرماتے ہیں وہ میرا بیٹا محمد بن ابی بکر ہے، جس کی تربیت حضرت مولا مرتضیٰ نے خود فرمائی. تو اب آپ دیکھیے یہ رشتوں کا کنیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور اسی لیے سیدہ پاک کا جب وصال ہوا، اب ادھر ادھر کی آپ کتنی بھی ایڑی چوٹی کا زور مارے، جنازے کے لیے حضرت مولا مرتضیٰ نے خود حضرت ابوبکر کو آگے کیا. اور حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر کیسے آگے؟ میں نے کہا نماز جنازہ تو فرض کفایہ تھا، جب فرض عین میں ان کو آگے کرتے تھے اور وہ نماز پڑھتے، اس پر تجھے اعتراض نہیں ہے؟ تو جو تعویل تم اپنے ذہن میں وہاں کی گئی، اتنے کر کے کم سے کم تاریخ کی حقیقت کو تو قبول کر لو کہ جنازہ سیدہ زہرا کا کسی اور نے نہیں، حضرت علی کے کہنے پر حضرت ابوبکر ہی نے پڑھایا. مجھے ایک بھیڑ گیا ایک سفر کے اندر، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، معصوم کی امامت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا حضرت علی بھی تو آپ کے نزدیک معصوم ہے، ان کی امامت تو حضرت ابوبکر کرتے رہے اور فرض عین میں کرتے رہے، لیکن اصول تو آپ کا ٹوٹ گیا نا. کہنے لگا نہیں وہ تو تقیہ تھا. تو میں نے کہا چلو اپنے زوم میں جو تم نے ادھر تعویل کی تو ادھر بھی وہی تعویل کر رہا ہوں، لیکن جو لکھا ہوا اس کو قبول کر لو. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید نے کیا بات فرمائی، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہماری ماں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ اور مقام، کہ جب منافقین نے آپ کی ذات مبارکہ پر رقیق اور خصیص حملے کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 18 سے زیادہ آیتیں آپ کی تطہیر پر اتاری. سورہ نور کے اندر علامہ ابن حجر نے لکھا کہ اتنا تفصیلی کلام اللہ نے کسی کے رد میں نہیں کیا. شرک جیسا بڑا گناہ، جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے الیاذ باللہ، اس کی مذمت بھی 3-4-5 آیتوں میں ہوتی ہے، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی جنہوں نے توہین کی، شرک سب سے بڑی توہین ہے کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے معاذ اللہ. اور بخاری کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ شرک کرنا معاذ اللہ خدا کو گالی دینے سے مترادف، الیاذ باللہ، یعنی اتنا بڑا توبہ استغفر اللہ گناہ ہے یہ. تو جو خدا کی اہانت و توہین کرے اس کا رد رب کریم 4-5 آیتوں میں کرے، لیکن جو سیدہ پاک کی توہین کرے تو 17-18-23 آیتوں تک وہ ذکر جائے. تو پوچھا گیا اس میں کیا کمال ہے، فرما کمال صرف محبوب کو خوش کرنا تھا، اس لیے کہ سیدہ نسبت رکھتی ہے محبوب مصطفیٰ کریم سے. اور عورتوں پر بھی تہمتیں لگی تھی نا، ان کا ذکر تو بالکل جناب جو ہے کہ وہ اشارے میں کر کے ان کے احکام بیان، بلکہ یہی آیت بنیاد بن گئی ان تمام پارسا عورتوں کی تطہیر کے لیے اور پاکیزگی کے لیے، کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ سرنامہ بن گیا پاکیزہ لوگوں کے لیے، ناپاک سے جدا کرنے کے لیے. تو میرے دوستو بزرگوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی، نام نہیں لیتا ادبن میں، وہ بھی دیکھو نا بندہ ہنگامے کا شکار ہو جاتا ہے لیکن لوٹ آئے، یہ ایک کمال کی بات ہے۔ صرف یہ سمجھانے کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک شخص مبتلا ہو گئے اور وہ ایسے جن پر حضرت ابوبکر کے بڑے احسانات، پالا ہے بچپن سے ان کو، ہر چیز کا خیال رکھا، ان کے گرم ٹھنڈے کا خیال رکھا ہے، ان کے صحت و مرض کا خیال رکھا ہے، یعنی بالکل جس کو کہتا نا جگر سے محبت کرنا، اس طرح محبت کی۔ لیکن جب دیکھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ جملے ام المومنین کے بعد کہہ گئے، تو حضرت ابوبکر کا دل انسان ہے اور باپ بھی ہیں اور عزت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی ہیں، تو کئی نسبتوں تو سیدہ کی نسبت تھی نا، ایک تو آپ خود حضرت عائشہ کے والد ہیں اور آپ کی بیٹی یقیناً پارسا ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے وہ، اور آپ کے مرتبے کے اندر گستاخی ہے تو ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ اپنے زوم میں ہاتھ بڑھانا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات کا آنا حق بجانب تھا۔ آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تجھے تو میں نے، بدن پر کپڑے نہیں ہوتے تھے، میں نے تجھے کپڑے دے، تجھے کھانے کو دیا، تجھے عزت دی، تجھے لوگوں سے بچایا، تو نے یہ بس دیا، تو میری بیٹی کو نہیں جانتا، تو میرے گھرانے کو نہیں جانتا، تو ان کے کہنے پر کیسا ہو گیا؟ تو وہ شرمندہ بڑے ہوئے اور انہوں نے معافی طلب کی، معافی طلب کی۔ لیکن جو حضرت ابوبکر نے ڈانٹا نا تو قسم اٹھا بیٹھے، پر دور ہو جائے یہاں سے، اور میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آئندہ تیرے منہ کو نہیں دیکھوں گا، اور ایک لقمہ تیری طرف منسوب نہیں کروں گا، تیری کبھی حمایت نہیں کروں گا۔ بات آپ کہیں گے جی بالکل یہی ہونا چاہیے، کیونکہ نسبتیں اتنی ہیں، ان کا مقام ایسا، جس مسئلے کو انہوں نے چھیڑ دیا ہے اس پر ابوبکر صدیق نے یہ جملے کہیں، بالکل اپنے تحفظ اپنے حق کے لیے کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے؟ نہیں کہیں گے تو اہل قدر کی قدر کیسے پتا چلے گی؟ جب یہ کہہ کر آپ گھر کی طرف لوٹے تو سرکار کے سینے پر آیت اتر گئی، محبوب بلاؤ ابوبکر کو اور اسے کہو غصہ ٹھیک ہے لیکن تیرے جیسے آدمی سے مزہ پھر بھی نہیں کرتا، کیونکہ تو بہت اونچا ہے اور تو آنے والوں کے لیے بہت بڑا ترجمان ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام نے اس درجے میں محبت کو بیان کیا جس کو الفاظ ظاہر میں میں کہہ دوں ظاہرا، جسے لاڑ سے بیان کیا۔ فرمایا ولا یأتل اولی الفضل منکم، اے ابو بکر قسم کھاتے ہو، اب تم جیسے فضل والے لوگ بھی اب قسم کھا لیں گے تو پھر نیکی کہاں سے چلے گی؟ درگزر کر دینا، معاف کر دینا، کس کا کردار بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور یہ عفو و کرم اور درگزری کی نظیر کس کے عمل میں امت میں آئے گی؟ فرمایا ولا یأتل اولی الفضل منکم وسع، ابو بکر تیرے جیسے وسعت رکھنے والے، چوڑا سینہ رکھنے والے، بڑا دماغ رکھنے والے، معافی کے لیے سینے کو کشادہ رکھنے والے، اور ایسے لوگ اور فضل والے لوگ اگر قسم کھائیں تو بات کیسی چلے گی؟ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا میں اپنی قسم واپس لیتا ہوں اور اس پر میں کفارہ دیتا ہوں، اور اس کو بلا کر کہا وہ جو چاہیے مجھ سے مانگ لینا، میں روکوں گا نہیں۔ آپ غور کیجئے میرے دوستو اس بات پر، قرآن کریم کی نص ہے، اور یہ جہاں پر یہ قطعی ثبوت ہے وہیں قطعی دلالت بھی ہے، اس کی دلالت اور کسی کی طرف ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ حکایت، یہ قول، یہ واقعہ مخاطب ہی اس میں جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، کیونکہ اگر آپ کسی اور کے لیے کہیں گے تو واقعہ بتائیں گے آپ کی کیا، کس واقعے کی طرف اشارہ، کیونکہ جو یہ منقبت بیان کر رہی ہے، سیرت بیان کر رہی ہے، واقعہ بیان کر رہی ہے، کس کو کہا گیا کہ وہ قسم نہ اٹھائیں جو فضل والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں، کس کو کہا گیا، اس میں کس کے ساتھ خطاب ہے؟ جس طرح وہاں پر کہا گیا تھا کہ وہ دونوں غار کے اندر تھے، ایک نے دوسرے سے کہا ڈر مت اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں نے کہا یہ نماز کا بیان نہیں ہے، دو بندوں کی گفتگو ہے، یہ دو بندے کون تھے لا کر بتائیں آپ، ہم یہ کون تھے جسے خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کوسوں دور رکھیں گے اسے جہنم سے، جو بہت بڑا پرہیزگار ہے، وہ اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کر دیتا ہے، یہ کون ہے؟ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ اس کی دلالت ان کلمات کی کس پر ہو رہی ہے؟ تاریخ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ اللہ کی ذات گرامی۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک اولو الفضل جو بالکل آپ کے افضل البشر ہونے کی ایک واضح دلیل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تفضیلی کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے فضل والے، یہ کہاں لکھا ہو؟ میں نے کہا آپ تو پھر قرآن ہی بھول گئے، اتنا نہ کریں، آپ قرآن بھی بھول گئے۔ میں نے کہا یہ سورہ نور کے اندر اللہ نے آپ کو اولو الفضل فرمایا، اور اولو الفضل سے مراد کیا ہے؟ فضیلتوں والا، اور وسع، وسعت والا۔ اب اس کے دو معنی، وسعت کا ایک مزاج آپ کے مزاج پر آ رہا ہے اور ایک مال پر آ رہا ہے، لوگ یہ کہیں کہ ابو بکر جو ہے وہ مال کے لیے دین میں آئے تھے، تو میں نے کہا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وہ مالدار تو پہلے سے تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وسع،
وسعت تو ان کے اندر پہلے موجود تھی، وہ تو نص موجود ہے کہ وہ خالی جیب نہیں تھے، بہت مال والے تھے. اور اگر آپ یہ تفسیر مکمل نہ کریں تو پھر تفسیر ان کے اخلاق پر جاتی ہے، اور جو اخلاق والے ہوتے ہیں وہ غیر اخلاقی کام نہیں کرتے، وہ کبھی جو مقدم ہے اس کو گھسیٹ کے پیچھے نہیں کرتے، جو مقدم ہے اس کو مقدم جانتے ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس آیت میں، آیت نے حسن اخلاق کا پیکر قرار دیتے ہوئے وسع کے جملے یہ کہیں کہ برداشت کی وسعت اگر کسی کے اندر ہے تو وہ ابوبکر صدیق. تو یہ آیت کریمہ آپ کا زندگی کا، میرے دوست و بزرگوں، ایک سرنامہ ہے. چھٹی پشت میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. قریشی ہیں، عدنانی ہیں، آپ کا مرتبہ اور مقام یہ. کب اسلام قبول کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 2 سال اور چند مہینے عمر شریف کے اندر، آپ ظاہری عمر میں چھوٹے ہیں، یعنی 38 سال سمجھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق 38 سال کی عمر میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا. قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اعلان فرمایا، ورنہ فطری طور پر جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان رسالت سے قبل بھی توحید پر جمے ہوئے اور کامل نظریاتی اور عملی موحد رہے، وہ دو شخصیت ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولانا مرتضیٰ، جن کے لیے باقاعدہ جو جملے کہے جاتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، عرفاً یہ مشہور حضرت مولا کے لیے ہے، ورنہ یہ جملے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بولے جاتے ہیں. حضرت مولا کے لیے کثرت سے اس لیے بولے جاتے ہیں تاکہ خوارج پر لعنت اتاری جائے، اور جو خوارج آپ کی بے عزتی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اس لیے اہل سنت آپ کے لیے جملہ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے اس لیے ہیں تاکہ اللہ نے آپ کو، جو آپ کی پیشانی کو، جو مرتبہ اور مقام اور جو تاج آپ کے سر پر جچا ہوا ہے، اس کو سلام پیش کرنے کے لیے آپ کی پیشانی اور آپ کے چہرے کے لیے دعائیہ کلمات اہل سنت کہتے ہیں. اور ایک معنی اس پیشانی کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ پیشانی کبھی کسی غیر خدا کے آگے جھکی نہیں ہے، وہ جھکی تو اللہ کے آگے جھکی ہے. تو یہ اس پیشانی کو سلام پیش کرنے کے لیے یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ منیر کو اور آپ کے جبہ مبارکہ کو سلام پیش کی جاتا ہے کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ رب العالمین جل وعلا عزت و تکریم مزید عطا فرمائے آپ کے مبارک چہرے کو، آپ کی پیشانی کو. اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وردہ النا کے ساتھ بھی ہے. ساتھ کب سے رہے؟ علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ 17 سال کی عمر سے حضرت ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ. کتنے بولیے؟ لیکن جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ جو ہم میلاد کی رات میں بھی اکثر پڑھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے تھے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، ملک شام گئے تھے، اس وقت سرکار کی عمر 18 سال تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 16 سال تھی. یعنی ملک شام کا سفر ہے اور وہاں پر جیسے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ آپ گئے تو ایک راہب، یعنی اہل کتاب جن کے پاس نشانیاں موجود تھی کہ آخری نبی مبعوث ہو چکے ہیں، جیسے ابو طالب اپنے اونٹنی کو لے کر اس ماحول میں آئے، وہ راہب دوڑتا ہوا آیا اور سرکار کی اونٹنی کے گرد گھوم رہا تھا. وہ کہنے لگے، ابو طالب یہ کہتے ہیں کہ میں درجنوں دفعہ یہاں پر آیا ہوں لیکن کبھی یہ میرے قریب نہیں آیا، لیکن آج یہ سلام کر رہا ہے، گھوم رہا ہے. جیسے ہی ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کجامے سے سرکار کے چچا نے اتارا تو یہ قریب آ گیا اور قریب آ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھنے لگا. پیچھے مڑ کر اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت انور میں جو مہر نبوت سے متعلق، یعنی جو باقاعدہ جسم کا ایک گوشت کا خاص حصہ جو آپ کے لباس مبارکہ سے لباس ہونے کے باوجود بھی ظاہر ہو جاتا تھا، اس کی طرف وہ دیکھتا رہا اور لوٹ کر آ کر اس نے یہ سرکار کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، انت سید العالمین، آپ اس سارے عالم کے سردار اور نبی ہیں. تو چچا نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ ابو طالب تمہیں نہیں پتا چلا، وہ مقام اقبا سے جو تم چلے آ رہے ہو وہ سامنے گھاٹی سے، میں وہیں سے تمہاری اونٹنی کو دیکھ رہا ہوں. جب وہ تمہاری اونٹنی اس گھاٹی سے چڑھی آ رہی تھی نا، تو میں نے دیکھا ہر پتھر اور ہر درخت جھک کر اس اونٹنی کو سجدہ کر رہا تھا، اور درخت اور پتھر سجدہ ہی انبیاء کو کرتے ہیں. پھر سارا معاملہ طویل ہے، لیکن میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ اس نے پھر بار بار سرکار کے چچا کو قسم دی کہ یہاں پر یہ علاقہ دیکھو شام کا ہے، یہاں پر رومی متعصب قسم کے لوگ پھر رہے ہیں اور ان کو ان کے راہبوں نے یہ بتا دیا اور وہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کو پتا چل گیا تو یہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، لہذا میں تمہیں قسم دیتا ہوں ان کو یہاں سے بھیجو. اب سرکار کے چچا کو حضور سے کتنی محبت تھی آپ جانتے، اتنے سفر ملے گئے، اب بھیجے کیسے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ معاذ اللہ رومی اپنے فاسد زوم میں حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے کہ آپ آخری نبی، آپ ابوس ہو چکے ہیں، تو ہمارے نظریے کے خلاف ان کا ایک تعصب تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کجاوے میں اسی طرح بٹھایا اور ایک بندے کو ساتھ میں کیا اور کہا جلدی سے ان کو مکہ لے جاؤ۔ اب وہ ایک بندہ کتنا معتمد ہوگا جس کو سب سے بڑی دولت حضور کی صورت میں چچا نے حوالے کی، وہ ایک بندہ کتابیں اٹھا کے دیکھو، ابوبکر صدیق تھا۔ وہ غار میں بعد میں گئے، شام پہلے جا چکے ہیں، شام کے پورے راستے 20 دن کے سفر کے اندر حضور کو تنہا سنبھالا ہے انہوں نے، تو ان کو پتا تھا، قدر پتا تھی، وہ شان 18 سال والی بھی دیکھ چکے تھے، اب 53 سال والی شان بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم۔ میرے دوستو، بس اختصار کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، یہ انتہائی مشکلات کا اور مصائب سے بھرا ہوا یہ دور تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی توجہ سنیے، چند منٹوں میں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے، اور ایک خاص واقعے کی طرف، کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے جو شورش مخالفت میں، جو پوری شورش دنیا کے اندر مچی ہوئی ہے، اور اس مبارک عقیدے پر سارا عالم کفر جمع ہے اور اس عقیدے کو اپنے زوم میں ہلانا چاہتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے سب سے پہلے سپاہی ہیں، اور جتنی بڑی خدمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کی ہے، بعد والوں نے انہی کی پیروی کی۔ سارے جھوٹے مدعیان نبوت کہ جن کو ہلانا مشکل تھا، اللہ کی قدرت آپ دیکھیے کیا امتحان ہے، وہ 6 کے 6 آپ ہی کے دور میں پیدا ہوئے۔ اللہ ہو، حضرت ابوبکر صدیق نے ابھی دور خلافت کی، چہرے پر افسردگی نہ ہو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری چہرے کی طرف نہ جائیں، گنبد خضرا کی طرف جائیں، اور ایک دفعہ سر جھکا کر سرک چہرے پر ذرا مسکراہٹ لا کر درود پاک پڑھیے ذرا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد البارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا حبیبی یا رسول۔ کیونکہ میں اتنا کامل تو ہوں نہیں کہ میں ذہن والے جاؤں، کیونکہ میں تو آپ کے چہروں سے فیض لیتا ہوں، جب آپ کے چہرے بالکل سناٹے والے ہوتے ہیں تو پھر میری بھی ہمت ٹوٹنے لگ جاتی ہے، تو آپ ایسا نہ کریں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں شاید اس لیے آپ کو ذوق نہیں آ رہا، آپ گنبد خضریات کی خضرا کی ہریالی کو سوچیں، سبز گنبد کو سوچیں کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبا میں، او بھائی پہلو میں جلوہ گاہ آتی کو عمر کی۔ آپ روزہ رسول پر تو گئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، بس جالیوں کے پاس کھڑے ہو جائیں وہاں پر آپ کا سفر لو۔ ہم تو جانے سے پہلے اپنی ڈائری کے سارے نقوش پہلے دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہیں، تاکہ جالی کے پاس جائیں تو دل ادھر نہ بھاگے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہا ہے، تو انہیں سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے۔ تو جب فکریں تیار ہو جائیں اور طالب مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے، تو کر خالی دل کا گھر مدینہ آنے والا ہے، غبار خاک طیبہ کس قدر پر نور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ وہ خرام فرماتے میرے دیدہ او دل پر، بولنا سبحان اللہ، دیدہ میں فدا کرتا سجدے میرا دل جاتا، اس کے سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں، موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا۔ ان کے در پہ اختر کی حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد البارک، صلاة و سلام۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ میرے دوستو بزرگو، توجہ کیجیے آپ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی مسند خلافت پر آپ بیٹھے ہیں، خود نہیں بیٹھے، صحابہ کا اجماع ہوا، انہوں نے خود اس ضرورت کو محسوس کیا، آگے لائے، آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس کا بار بہت ہے، کوئی دوسرا بندہ آئے اور اس کو اٹھائے، میں اس کی اتباع کروں گا۔ ساری امت نے کھڑے ہو کر کہا، کسی میں اتنی جرت ہے جو ابوبکر سے آگے جا سکے؟ فرما رسول اللہ نے جسے مسلح پر آگے کر دیا، ساری امت کو پیچھے کھڑا کر دیا۔ یہ نام نہیں لیا لیکن یہ نشانیاں تو بتا دی کہ میرا جانشین اگر کوئی ہے تو ابوبکر صدیق. بولی نا سبحان اللہ. یہی سقیفہ بنی سعد پر اسی پر صلح ہو گئی اور اسی پر آئے انصار آگے بڑھے. انہوں نے کہا ہمارے ذہن میں نہیں رہا, ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں کہ کبھی ہم یہ سوچیں کہ ہم ابو بکر سے آگے بڑھے. ابو بکر سے آگے کون بڑھ سکتا ہے جن کے حقوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور جن کے ایمان کو حضور نے اپنے ایمان کے ساتھ اگر کسی کے ایمان کا نام لیا تو وہ ابو بکر عمر ہے. لیکن حدیث پاک کے اندر موجود ہے, سرکار نے واقعہ بیان کیا کہ ایک بندہ گیا اور وہ اس کی بکری چر رہی تھی, بھیڑیا بھاگ کر گیا اور بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا. وہ چرواہا بھاگا اور بھیڑیے کو پتھر مار کے بھگایا اور اپنی بکری چھڑائی. بھیڑیے نے مڑ کر دیکھا اس کی طرف اور انسان اسی کی زبان میں بولا کہ آج تو بچا رہا ہے, اس دن کیا ہوگا جس دن بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اس نے بڑا حیران ہوا, اس نے کہا تو بھیڑیا ہو کر ہماری زبان بول رہا ہے. سرکار نے صحابہ کی طرف دیکھ, یعنی بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لیکن حضور بیان کر رہے ہیں. سرکار فرما رہے ہیں اس بھیڑیے نے بات کی, ہاں آمن تو میں ایمان لایا اس پر, آمن تو انا و ابا بکر و ابو بکر و عمر. فرما میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر ایمان لاتا ہے اور عمر ایمان لاتا ہے. یعنی وہ چیزیں ہیں جو بن دیکھی کہ جناب حیران کن واقعہ, کون مانے گا؟ وہ فرماتا میں مانتا ہوں اس بات کو, ابو بکر مانتا ہے اس بات کو, عمر مانتا ہے اس بات کو. یہ آپ کے یقین کی اس درجے کو رسول اللہ نے بیان کیا. صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضرت فاروق اعظم کا وصال ہوا, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کی چارپائی کے قریب کھڑا تھا, حضرت فاروق اعظم کا جسد مبارک اس سریر اس چارپائی کے اوپر تھا. کہتے کہ ہم میں دیکھ رہا تھا, اتنے میں ایک بندے نے میرے کندھے کو اتنے زور سے دبایا کہ مجھے لگا یار یہ کندھا ٹوٹ جائے گا, یہ کون ہے؟ تو جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے, حضرت عمر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے کفن کے, اور فرما رہے تھے یہ وہ شخص لیٹا ہوا ہے کہ علی رب سے ملنے کے لیے اگر کسی کا عمل اور تقویٰ اختیار کر کے رب سے ملنے کی خواہش کرے تو وہ عمل اس بندے کا ہوگا. اور پھر حضرت عباس نے کہا میں نے اپنے کانوں سے یہ آگے کا جملہ سنا. حضرت علی مرتضیٰ یہ کہتے تھے کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات سنا حضور کی زبان سے, حضور کے زبان پر اپنے بعد اگر کسی کا نام آتا تھا تو ابو بکر عمر کا نام آتا تھا. فرما میں نے خود کئی دفعہ سنا. نبی پاک فرماتے ہیں خرج تو انا ابو بکر و عمر, دخل تو انا ابو بکر و عمر, ذہب تو انا ابو بکر و عمر. فرما میں نے ہمیشہ علی مثال دی, فرمایا ہم نے تو حضور سے ہمیشہ سنا. سرکار جب بھی کوئی بات کرتے حضور آپ کہاں سے آ رہے, تو حضور کہتے میں ابو بکر عمر وہاں سے آ رہے. حضور آپ کہاں جا رہے, فرما میں ابو بکر عمر وہاں جا رہے. حضور کہاں کا ارادہ ہے, میرا ابو بکر عمر کا ارادہ وہاں ہے. یعنی حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں کہ حضور کی زبان پر یہ ہمیشہ جملہ رہا کہ میں ابو بکر عمر گئے, میں ابو بکر عمر آئے, میں ابو بکر عمر نے یہ کیا. تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ زبان نے اس جملے کو بیان کیا. حضرت ابو بکر صدیق جب مسند خلافت پر جلبگر ہوئے, میرے دوستو بات کو سمیٹتے ہوئے, ایک تو سب سے بڑا صدمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رفیق اعلیٰ اور وصال مبارک, جس پر کیفیت صحابہ کی کیا ہے وہ آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں. یعنی یہ صدمہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لحد مبارک پر تشریف لے گئے, یہ غم, یہ تکلیف, یہ صدمہ جس میں فاروق اعظم جیسا استقامت کا پہاڑ تلوار کھینچ لے اور کہے اگر کسی نے یہ کہا کہ سرکار نے وصال فرمایا میں اس کی گردن اتار دوں گا, یعنی حقیقت کو قبول کر رہے ہیں یعنی, لیکن غم اتنا ہے کہ یہ جملہ تو بولے گا کیسے. یعنی اس جملے میں اس غم کا اظہار ہے, اس تکلیف کا اظہار ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر ایک کیفیت, اور اسی دوران میرے دوستو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا اور وصال پاک کو دیکھ کر رومیوں نے اور مجوسیوں نے اپنی سازش کے گھوڑے دوڑا دی کہ اب تو یہ امت گئی, اب تو سب یہ ایک ہی لیول کے لوگ ہیں, اب یہ آپس میں بڑھ جائیں گے. یہ تو ان کی ذات تھی جو عربی اجمی کے حقوق کو برابر لے کر چل رہے تھے, جو قبائلی عرب کے قبائلی تعصب, آج آپ دیکھیں پوری آگ لگی ہوئی, یمن کے حالات آپ دیکھیں, شام کے حالات آپ دیکھیں, جہاں دیگر لوگ اس میں گھسے ہوئے ہیں وہاں آپسی قبائلی جھگڑا بھی تو چل رہا ہے. کربلا کیا تھا, یزید کو کس چیز نے اہل بیت کے بغض میں اٹھایا, اس کی قبائلی عصبیت تھی, یزید کے اندر قبائلی عصبیت تھی کہ ہم بنو امیہ بنو ہاشم کے سامنے کیسے جھکیں. اب وہ بنو امیہ والی ایک عصبیت جو اس کے اندر تھی قبائلی، اس قبائلی عصبیت نے اس کے آگے سے قرآن کو بھی اوجھل کر دیا، اس کی نظروں سے حدیثیں بھی اوجھل ہو گئی، حقائق جو خود اپنے والد گرامی کاتب وحی صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کا وہ مبارک کردار اہل بیت کے ساتھ، امام حسن کے ساتھ، امام حسن سب اس نے فراموش کیا، کس چیز نے؟ قبائلی عصبیت، کہ میرا قبیلہ، میں کیسے جھک جاؤں، میں کیسے جھک جاؤں؟ اللہ نے فرمایا جھکتے قبیلے نہیں، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو جتنا نیک ہوگا بس وہی بڑا ہوگا. اب تمہاری برادریاں جیسی ہیں تم اپنی برادریوں کو نہیں دیکھو، جو تم میں تقوی و طہارت میں خوف خدا شریعت کا پابند ہوگا بزرگ وہی ہوگا، بزرگ وہی کہلائے گا. تو اس جہالت اور جاہلیت کی رسم کو قرآن نے توڑا، قرآن نے توڑا، اور حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. کسی نے کہا جی کعبے کی چھت پر حضرت علی کو کیوں نہیں کھڑا کیا؟ میں نے کہا حضرت علی کو کھڑا کرتے تو بات اتنی بنتی نہیں، لوگ جانتے علی ہی ہے جو کعبے پہ چڑھ سکتا ہے، لیکن آج بلال کو چڑھا کر دوسرا ایک رخ صحیح واضح بتانا چاہ رہے ہیں. ابوبکر صدیق مسند خلافت پر جلوگر ہوئے، اللہ اکبر، ایسا سخت امتحان کہ لوگ سوالات کرتے ہیں حضرت ابوبکر کے خلافت کے بارے میں، میں نے کہا ان کی زندگی کے واقعات تو تم پڑھو، یہ کام کوئی صدیق ہی کر سکتا تھا، یہ کام کوئی حقیقی جانشین کر سکتا تھا، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا تھا. حضرت ابوبکر صدیق خلافت کے منصب پر آئے، اور یعنی آپ دیکھیے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یمن، شام، عراق، یہ پورا خطہ عرب جو ہے اس میں ارتداد، فتنے، بغاوت کھڑے ہو گئے. یعنی اب جو اسلام کے دشمنوں کی سازش تھی انہوں نے فتنے کھڑا کر دیے. کچھ فتنے ایسے کھڑے ہوئے کہ جی جو نبی پاک نہیں رہے تو اب دین کا کیا ہوگا، معاذ اللہ، تو وہ اسلام سے پھر گئے. کچھ ایسے تھے کہ جی حضور کے دور میں تو ہم زکات دے دیتے، اب مال تمہیں کیوں دے، وہ ادھر سے بغاوت ہوئی. اور کچھ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ، جس میں اسود انسی ہے، مسلمہ بن حبیب القذاب ہے، یہ وہ فتنے ہیں، طلحہ بن اسیدی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹے نبوت، شجاع ہے، شجاع یہ عورت تھی، اس یعنی چھ کے قریب لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کی. یعنی اب آپ دیکھیے مسئلہ خلافت، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی کہے جی خلافت کا معنی یہ تھا کہ فراوانی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میں نے کہا وہ آج کل کی سیاسی دور نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا 2 سالہ دور ملا، اور وہ 2 سالہ دور کا حال یہ تھا کہ ہواؤں کے اندر فتنے، زمین میں فتنے، فضا میں فتنے، اور پورا نظام فتنوں سے بھرا ہوا. قریش، یعنی قریش، اب آپ دیکھیے، میں صرف آپ کو تعداد بتاتا ہوں، یعنی البدایہ والنہایہ کے خلاصے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ قریش مکہ، توجہ سے سنیے گا، مکہ کے قریشی، مہاجرین، انصار مدینہ، بنو ثقیف طائف والے، اور قبیلہ مزنیہ، غفار، جہینیہ، تلی، اسلم، خزاع اور اشجع، یہ قبائل ہیں صرف جو حق پر رہے. اس کے مقابلے میں ان کے علاوہ جتنے عرب کے، کم و بیش 40 قبائلوں نے بغاوت کر دی. یہ وہ قبائل ہیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے سے ہٹ کر ہیں. 40 قبیلوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا. اب علماء نے اس کو کنکلوڈ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو فتنے ہوئے اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو کیسے؟ فرما وہ 3 قسم کے فتنے تھے. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 قسم، میں نے پہلے کہا کہ 2 سال تک اگر اس فتنوں کی تحقیق کر کر اگر کتابیں لکھی جائے نا تو وہ اتنا طویل موضوع ہے کہ 2 سال میں لکھا نہیں جا سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے مختصر عرصے میں اس کو ختم کیا، اور نشت اسلامیہ کو دوبارہ تازہ کیا، قرآن کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، فقہ اسلامی کے تحفظ کے لیے، سنت کے تحفظ کے لیے، اور وہ بڑے بڑے کام جو آنے والی امت کے تحفظ کے لیے تھے وہ بے نظیر اور مثال کام آپ نے کر کے دیکھا. اور زندگی مبارکہ کیسی، اللہ اکبر، مسجد نبوی سے کئی دور جہاں بدوؤں کے گھر تھے، ان میں باقاعدہ لوگ حضرت ابوبکر کے گھر کو جانتے تھے. بدو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے گھر بڑے عالیشان نہیں ہوتے، جھونپڑا نما جو گھر ہوتے ہیں، یعنی جو مسجد نبوی کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے امیر صحابہ ہیں، ان میں حضرت ابوبکر کا گھر نہیں تھا. صدیق اکبر کے دور خلافت میں گھر وہاں تھا جہاں بدو رہتے تھے، اور بدو رہتے تھے جھونپڑے میں، یعنی کچی بستی جس کو کہتے ہیں، غریبوں کی بستی، کچی بستی، ایسے اس میں حضرت ابو بکر کا گھر اور اس کچی بستی میں بھی ابو بکر کے گھر کو لوگ دور سے سمجھ لیتے تھے، جس کی آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی ہے، چھت اکھڑی ہوئی ہے، یہ مسلمانوں کا امیر المومنین ہے، تم کیا بکواس کرتے ہو باغ فدق پر. یعنی زندگی کے نظائر آپ دیکھیے میرے دوستو، اور وہاں سے چل کر آپ روزانہ مسجد نبوی شریف کے اندر آپ کا آنا نماز کے سلسلے میں، وہاں پر مشاورت کے سلسلے میں، پھر لوٹ کر وہاں پر جانا. اور آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سارا مال آپ نے اپنے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشن کے لیے قربان کر دیا تھا. حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یار ان کا کاروبار بالکل ہی ٹھپ ہو گیا ہے اس مصروفیت کی وجہ سے. بھائی جہاں 40 قبائل ایک طرف ہیں، جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ایک طرف، ابھی میں علاقے کے نام آپ کو بتاؤں گا، بندہ علاقے کے نام سمیٹ نہیں سکتا، اتنی بغاوتوں کے سلسلے تھے. اللہ اکبر. اور حضرت ابوبکر کا سارا ٹائم مشاورت میں، گھر میں بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. تو حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ یہ ایسا خوددار آدمی ہے کہ کاروبار بھی ٹھپ ہے، کام چل بھی نہیں رہا، نہ اس طرف توجہ ہے، گھر کے لیے کیا ہوگا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ شورا کے اندر یہ بات کی کہ حضرت ابوبکر کا وظیفہ منتخب کیا جائے، وظیفہ منتخب کیا جائے. یہ بندے نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے دی ہے، اس کے گھر میں اتنا تو ہو کہ بچے ایک روٹی تو کھا سکے. تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں ہمارے علم میں یہ بات نہیں، مشاورت میں اس بات کو طے پایا، اور وظیفہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حضرت ابوبکر صدیق کا ایک مختصر وظیفہ اوروں کے مقابلے میں بہت کم منتخب کیا گیا. ایک دن ایسا ہوا گھر میں گئے تو حلوہ پکا ہوا تھا، تو بیگم سے کہا آج اتنا سارا حلوہ کیسے؟ تو کہا نہیں وہ جب بیت المال سے سوجی وغیرہ بھی آتی ہے نا تو میں تھوڑی تھوڑی بچا کر رکھتی ہوں، اور آج کیونکہ زیادہ جم گئی ہے تو میں نے حلوہ بنا لیا. تو آپ نے غلام کو بلایا، فرمایا کتنی سوجی آتی؟ کا کی کہا اس کو آدھی کرو، اس کا مطلب زیادہ آتی ہے اس لیے تو بچ جاتی ہے، جبکہ وہ کئی دنوں کی بچی ہوئی سوجی جمع کر کے اہلیہ نے حلوہ بنایا. تو فرمایا اچھا بچ اس لیے جاتی ہے نا کہ آتی زیادہ ہے. تو آپ نے غلام کو بتا کر بلا کر کہا کہ بیت المال میں میری طرف سے پیغام دو کہ یہ سوجی اتنی معیار پر آتی ہے اس کو آدھا کیا جائے. اور جب وصال آپ کا ہوا ہے اس وقت آپ کے پاس چند زمینیں تھیں، آپ نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ میری وہ زمین بیچو اور اندازہ لگاؤ کہ میں نے 2 سال میں بیت المال سے کتنا وظیفہ لیا، یعنی میری تنخواہ شمار کرو کہ میری تنخواہ 12 مہینے میں اتنی ہوئی، 2 سال یہ، 2 سال 2 سال 3 ماہ 11 دن، اس کا ایک تخمینہ لگاؤ، میری دونوں زمینیں بیچ کر وہ سارا مال دوبارہ بیت المال کے اندر ڈالو. یہ ابو بکر صدیق. میرے دوستو میرے بزرگ، تاریخ اس حقیقت کو بیان کرتی ہے اور تسلسل کے ساتھ بیان کرتی ہے، ایسی شخصیت کی نظیر کہاں لائی جا سکتی ہے؟ اور یقینا ایسے ہی شخص رسول اللہ کا جانشین ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی کو حق ہے حضور کے پہلو میں سونے کا. ہاں حضور کے ساتھ ایسے ہی شخص ہو سکتا ہے. اور یہ وہی ہستی ہے جن کو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جنت کے 8 دروازوں سے لوگوں کو بلایا جائے گا، نماز کے دروازے سے نمازی کو بلایا جائے گا، روزے کے دروازے سے روزے والے کو بلایا جائے گا، زکات کے دروازے سے ان امیروں کو بلایا جائے گا، حج کے دروازے سے حاجیوں کو بلایا جائے گا. صدیق اکبر نے فرمایا حضور ایسا بھی کوئی ہوگا کہ جب وہ جنت کے فلور پر قدم رکھے تو سارے دروازے کے فرشتے اس کو بلا رہے ہوں؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ تو ہے نا، کہ جب تو جنت میں داخل ہوگا تو ہر دروازے والا بولے گا کہ ہمیں عزت دو آپ ہمارے پاس آ، کیونکہ تیری نماز جیسی نماز کسی کی نہیں، تیرا روزہ جیسا روزہ کسی کا، تیرے حج جیسا حج کسی کا نہیں، تیری خیرات اور صدقہ کرنے جیسی اخلاص کسی کا نہیں. یہ ہے مقام سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہن کے دور میں جو فتنے مرتد لوگ العیاذ باللہ، اور قرآن نے ذکر کیا تھا نا میرے دوستو، اور حق ادا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے سورہ المائدہ کے اندر. سورہ المائدہ قرآن جب ختم ہو رہا ہے نزول کے اعتبار سے اس زمانے کی سورت ہے، 8, 9, 10 ہجری، یہ سورہ المائدہ کا نزول کا وقت ہے. توجہ ہے آپ کو، مدنی سورتوں، سورہ توبہ، سورہ نساء، سورہ المائدہ، یہ اواخر سورتوں میں سے پورا نظام دستور آ رہا ہے، وقت کے سیاسی حالات کو بھی اس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی، توجہ ہے آپ کی، او بھائی بڑے پیر کا عرس ہو رہا ہے تو فضائل کے گوشوں کو دیکھو، توجہ سے سنو، امت کی سب سے بڑی شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے، کبھی غور بھی کرنا اور خطبے میں لذت بھی پانا افضل البشر بعد الانبیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو توجہ کرو. تو میرے دوستو بزرگو اس بات کو آپ بڑی توجہ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ آپ سماعت کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کہ یہ مقام، یہ مرتبہ کہ آپ نے وہ تنخواہیں بھی واپس دلوا دی، اور جب صحابہ کرام کو یہ فکر لائق ہوئی کہ کیونکہ اشارات تو حضور عطا فرماتے تھے کہ میں نے دنیا سے رخصت ہونا ہے, ظاہر پردہ فرمانا ہے, رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا ہے, درود پاک پڑھیے. میں ان علماء کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے وقت نکالا اور آ کر کس محفل میں آ کر زینت بخشی. تو حضرت جیسی آپ کی طبیعت ہو, جیسی مصروفیت ہو, بس دیوان اپنا دل خوش کرتا ہے, میں بات کرتے کرتے تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے, درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صرف یادداشت کے مقوش ہے, شاید یہ ہماری آخری نشست ہو, شاید یہ ہماری آخری سانس ہو, شاید آئندہ سال ہمیں موقع نہ ملے, زندگی وفا نہ کرے, اس امید پر بخش دیے جائیں کہ غداروں کا ساتھ نہیں دیا. کیا نیکی تیرے پاس ہے بھائی, کیا نیکی لایا تو؟ ہم نے کہا نیکی تو کچھ نہیں پتا, لیکن صدیق کے علاوہ دیکھا کسی کو نہیں ہوں, علی کے علاوہ دیکھا. اب یہ تم سمجھو نیکی کیا بتائیں, ہمارے پاس کیا نیکی, کیا نیکی؟ فانا احب النبی و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معاہم بحب ایاہم و ان لم اعمل بمثل اعمالہم. کیا نیکی لے کر آئے ہو؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, رسول اللہ کا ذکر کرتے تھے, ابو بکر صدیق کا ذکر کرتے تھے, حضرت عمر کا ذکر کرتے تھے, بزرگ تو ان کی طرح نہیں ہے, لیکن سن لے بے, رہیں گے ان کے ساتھ کیونکہ پیار ان سے کرتے تھے. ہاں سن لیں یہ بات, تو توجہ سے سنیے میرے دوست, کوئی ساہوکار کوئی نیک متقی پرہیزگار ہونے کا ہم دعویٰ نہیں کرتے, لیکن جو ان سے محبت کرے وہ دھتکار دیا جائے. اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم, اپنے بزرگوں کے لیے اتنا پلپلا عقیدہ رکھتے بھی نہیں ہوں, الحمدللہ. تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث. ہم کچھ بھی نہیں, وہ دیکھو ان کو غوث اعظم بولے سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی تاکہ تسلسل آپ کے ذہن میں بیٹھے, آپ اگر خاکہ بھی سنیں تو یہ بے ربط نہ ہو بات, کیونکہ میں آپ ہی میں سے ہوں, آپ ہی کی طرح سوچتا ہوں, اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ اسی انداز میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں تاکہ بے ربط نہ ہو کہ کہیں کی بات کہیں جا کے فٹ ہو جائے. سورہ المائدہ, میرے بزرگوں دوستوں, میرے نوجوان بچوں, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. سورہ المائدہ یہ قرآن کریم کی آخری صورتوں میں سے ہے جب قرآن مکمل ہو رہا ہے, دین مکمل ہو رہا ہے, اب قیامت تک کے مسائل یہاں ڈسکس ہو رہے ہیں. سورہ نساء میں اصول آ رہے ہیں, سورہ توبہ میں, سورہ المائدہ میں, بولی سبحان اللہ. سورہ بقرہ تو دیکھیے شروع کے دور کی کتنی لمبی, قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے. تو غور کریں یہاں پر صحابہ کرام کی ایک فکر, ایک غم, ایک جستجو, ایک خوف اور ایک پلاننگ کو قرآن نے ایک جگہ ڈسکس کیا. وہ اس بات پر سوچتے تھے, غور کرتے تھے کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اشارے عطا فرما رہے ہیں کہ میں نے مزار مقدس میں جانا ہے, لیکن جانے کے بعد اس کو سنبھالے گا کون؟ اور بالکل جو سنجیدہ لوگ ہوتا ہے ان کو احساس ذمہ داری ہوتی ہے. باپ کے لیے بیٹا ہر اسپتال میں لیے بھاگتا ہے, اس لیے کہ یہ رہے گا تو سب رہے گا, ماں رہے گی تو سب رہے گا, ورنہ تو سارا انتشار ہے, اسی کے سر پہ تو سارا گھر جمع ہوا ہے, اسی کے گھر, اسی کے, انہی کے وجود پر تو یونٹی ہے. جب یہی نہیں رہے تو ایک بھائی ادھر بھاگے گا, ایک بھائی ادھر بھاگے گا, یہ تو ساری وہ باہر ختم ہو جائے گی. صحابہ کرام اپنے ذہن کے اعتبار سے اس بات کی بڑی فکر تھی, احساس ذمہ داری, اسلام کے مخلص تھے. یعنی حضور جب, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, کہ جب حضور مزار شریف میں چلے جائیں گے تو پھر یہ شرازہ کیسے مشتمل رہے گا, یہ کیسی یونٹی کیسے رہے گی, کیسے قرآن بچے گا, کیسے دین بچے گا, کیسے نماز بچے گی, کیسے وہ شوق باقی رہے گا, کون لیڈ کرے گا, کیا لوگ اس پر جمع ہو جائیں گے, کس طرح ہوگا, کیا سیٹ اپ ہوگا. ہر بندہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ملت کا مخلص ہونے کی حیثیت سے احساس ذمہ داری میں اس بات کو سوچتا تھا, اور قبائلی علاقوں کو اور رومی شیطانوں کو اور مجوسی شیطانوں کو بھی دیکھتا تھا کہ یہ آئے دن سازشیں کرتے ہیں, مدینے میں انہوں نے اتنے منافق پیدا کر دیے, تو حضور کے وصال کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر کون اس کو ایڈریس. اب تو وہی اتر رہی ہے براہ راست حضور کے سینے پر, سرکار کے بعد تو کسی پر وہی نہیں اترنی, وہ تو آخری وہی حضور کے سینے پر آ گئے. حضور کے بعد تو کسی جدید نبی نے پیدا نہیں ہوا, نہ کوئی جدید شریعت آنی, تو اس چیز کو جو حضور دیکھتے ہیں ایسا دیکھے گا کون؟ اب تو وہی رک گئی, حضور پر رک جائے گی, حضور پر آخری وہی اتر جائے گی, اب کیا ہوگا, کون ان معاملات کو ایڈریس کرے گا, سمجھے گا, فیصلے درست کیسے ہوں گے. اور ابھی سے اتنا فساد ہے تو جب لوگ بغاوتوں پر آئیں گے مسجدوں میں شور کھڑا ہو جائے گا, اے ہم تجھے نہیں مانتا, بے تو کون تھا, بے میں. جب حضور ظاہراً سامنے نہیں ہوں گے تو مرتبوں کا لحاظ کون کرے گا؟ ایک دوسرے کے سب برابر کھڑے ہو جائیں گے, گردنوں میں ہاتھ ڈال رہے ہوں گے اور مرتد کھڑے ہو جائیں گے, تو ان کی جستجو, ان کی طلب اور ان کی کیفیت اتنی درد والی تھی کہ رحمت الہی کو جوش آیا. اور جو رب کے راز تھے پھر رب نے خود اس کو کشادہ کیا. فرما محبوب ان سے کہو کیوں اتنا غم کرتے, یہ دین تو قیامت تک رہے گا, اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. لیکن ہاں اس کی ظاہری نظیر کے لیے تمہارا دل تڑپ رہا ہے کہ ظاہری صورت کیا ہوگی. فرما ڈرو نہیں, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, ایمان والو یہی تمہیں ڈر ہے نا کہ نبی کی وصال کے بعد لوگ دین کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. تو فرما سنو, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اے نبی کے صحابہ, من یرتد منکم عن دینہ, جب لوگ بعد وصال نبی دین سے مرتد ہونے کی کوشش کریں گے تو گھبرانا نہیں, فسوف یاتی اللہ بقومہم, اللہ فوراً ایک جماعت کو آگے لے کر آئے گا. یہ سورہ مائدہ کی قرآن کی نص ہے, سب کو ادھر رکھ. قرآن نے کیا کہا یہ دیکھو, قرآن نے یہ کہا کہ جب ارتداد لوگ دینوں کو بدلیں گے تو خدا مسلمانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا. بولو سبحان اللہ, اللہ مسلمانوں کو بے سر و سامان نہیں چھوڑے گا. رسول اللہ نے 23 سالہ زندگی جن کے ساتھ لگائی ہے, جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کے نقوش قدم کے ساتھ وفا کی پیروی کی ہے, بدر و حنین کے اندر اپنے کلیجوں کو نچھاور کیا ہے, خدا ان کی آبروں کو رسوا نہیں کرے گا. فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے, دین سے پھر جائے, تو اللہ دین کی اصل باخ کو بچانے کے لیے ایک قوم لائے گا, اور وہ قوم ایسی ہوگی جو کافروں پر سخت ہوگی اور مسلمانوں پر نرم ہوگی. اب میں اس آیت کی تفسیر پر نہیں جاتا, نہ قرآن کھول کے اس آیت کو پڑھ کے اس کی وضاحت کرتا ہوں, وقت مختصر ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ قرآن میں شرط لگائی تھی کہ جب لوگ مرتد ہوں گے تو اللہ دین کی اصل بات کو بچانے کے لیے قوم لائے گا. اگر وہ قوم ریاست پر نہیں ہوگی تو وہ قوم کرے گی کیا؟ یہاں سے مراد ہی ممبر اور ریاست اور خلافت, کیونکہ ارتداد کی سر کو بھی تنہا تنہا بندہ نہیں کرے گا, ریاست کرے گی, کیونکہ ریاست کے ساتھ بغاوت ہوگی نا. اگر کوئی بندہ باغی ہو جائے نظام کا تو اس کو میں اور آپ تھوڑی ماریں گے, ریاست مارے گی اس کو. تو یہاں پر ریاست کی بات کی جا رہی ہے. فرما ہم ریاست ان لوگوں کو دیں گے پھر کہ جو مرتدوں کو پکڑیں گے. میں کہتا ہوں اس سے واضح دلیل شیخین کی خلافت کی, آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت علی کے دور میں مرتد نہیں ہوئے لوگ, مرتد ہوئے ہیں حضرت ابو بکر کے دور میں, اور ان کی سر کو بھی کر کے بالکل ختم کر کے جس نے دکھایا وہ ابو بکر ہے. اور قرآن یہ کہتا تھا جب لوگ دین سے پھریں گے تو ہم دین کو بچانے کے لیے اور دشمن کو ختم کرنے کے لیے جماعت لائیں گے, اور جن کو لائیں گے کیا پوچھتے ہیں وہ کون ہوں گے؟ ان کا کام بتا دے گا وہ وہی ہیں. اور ابو بکر نے ختم کر کے بتا دیا کہ اس آیت کے مصداق ابو بکر ہی ہے. آپ کیا دلیل مانتے ہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ 40 سے زیادہ قبائل جو بغاوت کی طرف ہے اور ارتداد کی طرف ہے, 6 کے قریب, کوئی چھوٹی بات ہے؟ جھوٹے نبوت کے دعوے معاذ اللہ. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزار مقدس میں تشریف لے گئے اور لوگوں کی بازو اور ان کی ڈھٹائی اتنی عروج پر آ گئی کہ انہوں نے مسلمانوں کو بے سر و ساما سمجھ لیا کہ ہر ایک نے اپنے گلی کے کوچے کا نبی بن کر پھر رہا ہے, وہ کہہ رہی ہم نبی ہو گئے, ہم نبی ہو گئے. اس کا مطلب یہ تھا نا کہ وہ مسلمانوں کو لاوارث سمجھ رہے تھے کہ مسلمان اب کسی کام کے نہیں, اب ہم نبی کے مقابلے میں 10 جھوٹے نبی کھڑے کر دیں گے اور مونوپولی چلائیں گے. کیونکہ وہ کر اس لیے رہے تھے تاکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں میں طاقت نہیں رہی, اس انہیں اپنے نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی جرت نہیں رہی, ان کے اندر یہ دم خم رہا ہی نہیں. نبی کو قبر میں, قبر شریف میں تشریف فرما ہونے کے ساتھ ان کے سارے معاملے ختم ہو گئے, لیکن نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سارے قوم کی ترجمانی کی اور ایک ایک کو خاک خون میں نہلایا. اور مسیلمہ قذاب کے ساتھ تو جنگ بھی میں بتاتا ہوں ایسی ہوئی کہ پنڈلیوں تک خون بہ رہا تھا, یعنی دریا بہ رہے تھے خون کے, اتنا بڑا مارکا تھا وہ کہ پنڈلی جانتے ہیں گھٹنے سے نیچے جگہ, اتنے خون کی ندیاں بہ رہی تھی. لیکن حضرت خالد, حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی زید بن خطاب, حضرت برہ بن عازب, حضرت ثابت بن قیس, انہوں نے تلواریں اندر نہیں ڈالی, ان میں سے کئیوں نے شہادت قبول کی لیکن انہوں نے فتنوں کو پنپنے نہیں دیا. آپ صحابہ کے اخلاص کی بات کرتے ہیں یار، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ صحابہ کے اخلاص کی بات کرتے ہیں، اخلاص اگر یہ نہیں تو اخلاص ہے کہاں؟ اخلاص کی مثال، وفاداری کی مثال آپ کس کو دیں گے؟ توبہ استغفر اللہ، سوری میرے دوستو، خیر میں آگے چلتا ہوں. مرتد جو لوگ ہوئے معاذ اللہ رعاذ باللہ، جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، وہ تین قسم کے گروہ تھے. ایک تو وہ تھے جو باقاعدہ دوبارہ مشرک ہو گئے معاذ اللہ، توبہ استغفر، یعنی حضور کے وصال کے بعد باقاعدہ انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی معاذ اللہ، باقاعدہ مرتد ہو گئے العیاذ باللہ. دوسرا گروہ جو لوگ مشرک ہو گئے، ان میں کون لوگ؟ یمن کے لوگ اکثر تھے. یہ آپ دیکھیے کہ حجاز مقدس کا یہ حصہ یمن، اور بالکل مدینے سے جڑے ہوئے علاقے ہیں، یہاں بغاوتیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف جو لوٹے، ان کے بارے میں ہمارے تمام مورخین، علامہ طبقات ابن سعد ہو، البدایہ و النہایہ ہو، تبری ہو، جتنے تاریخ کے حوالے اگر آپ دیکھیں تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. تین قسم کے گروہ تھے، طلباء اس کو سنیں، جنہوں نے ارتداد کیا، دین کو چھوڑا، اور تین قسم کے گروہ تھے. تاکہ یہ الگ الگ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو فتنوں کی تمیز سمجھ میں آ جائے. اور ان تینوں سے مقابلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا. پہلا گروہ تھا جو مشرک ہو گیا معاذ اللہ، ان میں یمن کے لوگ، عمان کے لوگ، بحرین کے لوگ، حضرت موت، یہ یمن کے علاقے ہیں، حضرت موت یعنی، لیکن یہ الگ الگ بڑے بڑے خطے تھے. حضرت موت کا علاقہ، یمن کے بعض علاقے، عمان، بحرین، اس علاقے کے پورے جو لوگ تھے، انہوں نے باقاعدہ مسجدوں کو گرانا شروع کر دیا، بت پرستی معاذ اللہ شروع کر دی. یہ حضرت ابوبکر صرف ابھی خلافت پر بیٹھے ہیں، یہ پھولوں کی سہج ہے؟ ابوبکر نے خلافت پر قبضہ کر لیا. میں نے کہا ٹک کر کوئی بتایا تو صحیح اس خلافت پر. اب حالات آپ دیکھیں اور نتیجہ بھی تو پھر آپ لیں نا اس کا، غور کریں میرے دوست. دوسرے کون سا فتنہ تھا مرتدوں کا؟ وہ قبائل کا تھا، ان میں یمنی لوگ حصہ تھے، جس میں اسود انسی، مسلمہ بن حبیب کذاب، یعنی مسلمہ کذاب، یمامہ کے علاقے کا شجاح، اور تلیہ، یہ چھوٹے چھوٹے مدعیان نبوت، معاذ اللہ جھوٹے نبوت کے دعویدار، انہوں نے بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا. اسود انسی تو اتنا بڑا خبیث آدمی تھا کہ اس نے پورے یمن کو اپنے کنٹرول میں کیا تھا. حضرت معاذ بن جبل حضرت موسیٰ اشعری کو نکالا انہوں نے یمن سے. آپ کو یاد ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے اپنی زندگی کے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم، حیات ظاہری کے اندر یمن کا قاضی بنا کر بھیجا تھا، 17 سال آپ کی عمر تھی. اتنا شورش، بغاوت، اسلام کے خلاف ان کا مکمل نظام اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ اشعری جیسے صحابی، حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگ یمن سے نکلنا پڑا ان کو، کہ نکل کر پھر مشاورت کریں، پوزیشن پڑے کہ اس فتنے کو حل کیسے کریں. آج کی صورت حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے عالم کفر ختم نبوت کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. یہ اس دور میں اگر یہ بات نہ کریں تو کب کریں؟ مر کر ابوبکر صدیق کو منہ دکھا سکیں گے ہم؟ ختم نبوت پر بات نہ کریں، جالیوں کے آگے ہم کھڑے ہو سکیں گے؟ سرکار کے ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے نہ لگائیں، تحفظ ختم نبوت کے اپنے بچوں کو بیدار نہ کریں تو ہم سرکار کی جالیوں کے سامنے اور محرابوں میں حضرت ابوبکر کے نام لکھنے کے لیے ہمارے قلم اٹھ سکیں گے؟ غور کرنے کی دور ہے میرے دوستوں. نوجوانوں سنبھل کر بیٹھو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، جس طرح تم نے ہجوم دکھا کر ریاست کو گھٹنے کے بل بٹھایا اور پھر آئین میں 61-62 کے تحت اس چیز کو بحال کرایا. میں ختم نبوت کی خدمت کرنے والے تمام بزرگوں اور تمام قائدین اور تمام عوام کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ آپ نے فرض کفایہ ادا کیا. اللہ رب العالمین ہر جوان، ہر بزرگ، ہر شخص کو اس محاذ پر پہرہ دینے کی توفیق دے، اور جو پہرہ دے رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں برکت عطا فرمائے. توجہ کیجئے میرے دوست بزرگوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ دوسرا گروپ تھا، پہلا مشرکین کا میرے بھائیوں، دوسرا، یہ پوری تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوسرا جھوٹے مدعیان نبوت کا، اور تیسرے مرتد وہ لوگ تھے جو اسلام سے کلی طور پر تو منحرف نہیں ہوئے، یعنی نمازیں پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، مسجدوں میں جا رہے تھے، کلیتاً اسلام نہیں چھوڑا، یعنی مکمل نہیں چھوڑا، کیونکہ یمن والے نے مکمل چھوڑ دیا، معاذ اللہ مسجدیں گرا دی، اور یمامہ والوں نے اور یمن کے اندر اسود انسی والوں لوگوں نے، انہوں نے تو مکمل اسلام چھوڑ دیا. لیکن میرے دوستو اب کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینے کے بدو تھے، اور بدو وہ ہوتا ہے جسم کے اعتبار سے کہ وہ 10 بندے کو تو اکیلا گرا دے، اور جہالت جاہل ہوتا ہے، تو ان کو بھی لوگوں نے پیچھے یہ دو خفیہ ہاتھ تھے، یہ ان پر کام کر رہے تھے زمانے سے، انہوں نے کام کر کے ان جنگجو لوگوں کو کھڑا کیا. انہوں نے آ کر صحابہ سے کہا کہ دیکھو نمازیں پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، سب کریں گے، توحید مانیں گے، سب، زکات نہیں دیں گے تم. حضور مزار میں گئے زکات نہیں دیں گے تمہیں. اب مشاورت طلب کی گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ان محکموں میں کام کیسے کیا؟ دو سال. ایک دل پر صدمہ یہ کہ حضور کا وصال ہوا ہے. اس سے پہلے نہ کبھی بادشاہی کی ہے نہ کبھی خلافت سنبھالی ہے. پہلی دفعہ آئے, پانچ منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہے سانس لینے کا, بیٹھنے کے ساتھ ہی ہنگامہ ہے. سلام ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت اور استقامت. آپ سنجیدہ لوگ ہوں میرے بچوں, آپ پریکٹیکل لوگ ہوں, آپ غور کرو کتنا کیسے مسائل ہوں گے اور اس مرد حق نے کیسا کام کیا ہوگا, کتنا یہ جرت مند, ان کی راتیں کیسی گزری ہوں گی, ان کے دن کیسے گزرے ہوں گے, یہ کتنا کھاتے ہوں گے, یہ ان کے وقت کیسے گزرتے ہوں گے. میرے دوستو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جہاں اوڑھنا بھی فتنہ فتنہ, بچھونا بھی فتنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے انتظامی معاملات میں اسلامی حکومت کا در حقیقت آغاز ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا. آج دیکھیے حکومتوں کے محکموں کو, حکومت کے محکموں کو تربیت دینے کے لیے ادارے بنتے ہیں اور کروڑوں روپے ان پہ خرچ ہوتا ہے, لیکن وہ کام نہیں کر سکے جو ابوبکر صدیق نے تنہا اپنے چند رفقا کے ساتھ محکموں کو مضبوط کیا. توجہ کیجئے میرے دوست بزرگوں, کیا ہوا؟ سب سے پہلی چیز تھی کہ مدینہ مرکز ہے, اس کو بچاؤ. اب دیکھیں ترتیب وار میں آپ کو لے جا رہا ہوں, اور آج میں نے خاص طور پر جھوٹے مدعیان نبوت پر صرف مسلمہ قذاب پر آپ سے بات کر کے گفتگو ختم کرنی ہے, کیونکہ ایشو بھی ختم نبوت کا اور حضرت ابوبکر صدیق کے بڑے کارناموں میں جمع قرآن کے ساتھ ساتھ جھوٹے مدعیان ختم نبوت کو خاتمہ کرنا, یعنی قرآن کے تحفظ کے ساتھ اللہ کے حق کو بچایا اور جھوٹے مدعیان نبوت کے تتمہ خاتمہ کر کے حقوق مصطفیٰ کو بچایا. یعنی اگر جس نے حقوق اللہ اور حقوق حق اللہ اور حق رسول کے لیے جس نے واقع قیامت تک کے لیے دستور اور نظام چھوڑا, وہ ابوبکر صدیق. اب میرے دوست مدینہ پاک اہمیت رکھتا ہے, سرکار وہاں آرام کر رہے ہیں, مسلمانوں کا مرکز ہے, کیپٹل ہے, اس کو کیسے محفوظ کریں؟ اور بھائی شام تو دور ہے, یمن تو دور ہے, عراق تو دور ہے, یمامہ تو دور ہے, یمن تو دور ہے, لیکن یہ مدینہ کے سراؤنڈنگ میں جو گاؤں ہیں یہ تو سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ. اور ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے یہ کہا حضرت کچھ تدبیر بنائیے, ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا تدبیر بنائے؟ کہ لگے دیکھیے ان سے نپٹتے ہیں پہلے جو کھلے کافر ہو گئے, یہ تو صرف زکات نہیں دے رہے نا, کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. اب مشورے آنا شروع ہوئے. دیکھو اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق. اس لیے علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا دنیا آپ کو شیر خدا کہتی, علی آپ کس کو اشجاع کہتے ہیں, سب سے بڑا شجاع؟ فرمایا ابو بکر کو کہتے ہیں. یہ بات جو جس شعبے کا ماہر ہو اسی سے کسی کا ٹائٹل پوچھا جائے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ شجاع ہیں, شجاعت آپ پر ناز کرتی ہے, آپ خدا کے شیر ہیں, آپ کے نزدیک آپ کے فن میں کون آپ جیسا ہو بڑا کیا؟ فرما میرے جیسا نہیں, مجھ سے بڑا شجاعت میں اگر کوئی ہے ابو بکر ہے. فرما کوئی مثال؟ فرما خانہ کعبہ کی مثال. جس وقت پہلا خطبہ آپ نے دیا سارے کافر سامنے بیٹھے تھے, حضور اور ابو بکر تنہا تھے, اور حضور کے خطبے پر جب کافروں نے آواز لگائی تو سب سے پہلے ابو بکر آگے آیا اور ایمان کو ظاہر کیا. فرما کیا چھیڑ خانی کرتے ہو؟ صرف انہوں نے تو یہی کہا نا کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. بات تو ٹھیک کی ہے, کون سی غلط کی ہے؟ باقاعدہ ان سے باتیں کی. سرکار یہ بات کر کے جب اپنے حجرے کی طرف مکان کی طرف گئے, کافروں نے حضرت ابو بکر پر حملہ کر دیا اور اتنا مارا, اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو. اور جب آپ کو ہوش آیا تو آنکھ کھولی اور ماں کا نام ہے سلمہ, ماں نے کہا بیٹا کیسے ہو؟ فرما مجھے چھوڑو یہ بتاؤ حضور کیسے ہو. تو ابو بکر حضرت علی کہتے, دیکھو حضرت علی اس وقت عمر میں حضرت علی کی شجاعت آپ کے تقوی آپ کے مقام سے اگر کوئی فریب کرے تو وہ پکا منافق ہے. ہم بات حضرت علی کے نظریے کی کر رہے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ کے ایمان لانے کی وقت اور تاریخ 8 سال سے 10 سال ہے. ابو بکر صدیق 38 سال میں اسلام لائے, ٹھیک ہے, 38 سال میں. اور خود آپ دیکھیے کہ حضرت, خلاصہ, پہلے ایمان کس نے لایا؟ سیدہ خدیجہ نے. کس نے لایا؟ زید بن حارثہ نے. کس نے لایا؟ مولا مرتضیٰ نے. کس نے لایا؟ سیدہ صدیق اکبر نے. سیدہ خدیجہ خاتون ہے, ان کا اسلام کے لیے کام نفع اعلیٰ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. زید بن حارثہ مخلص صحابی ہے, غلام ہے, ان کی خدمات اخلاص سب سے اعلیٰ ہے. علی مرتضیٰ عمر میں بچے ہیں, اخلاص محبت تعلق سب سے اعلیٰ ہے, لیکن نفع اسلام میں ذاتی کس کے ذریعے ملی؟ حضرت علی بچے ہیں ایک عمر میں, سیدہ عورت ہے, زید بن حارثہ غلام ہے, غلام کو لوگ حیثیت نہیں دیتے, اس وقت چلتی آزاد بندی کی تھی, عمر میں بھی بڑا اور آزاد تاجر پیسے والا ابو بکر, تنہا اس نے حضور کا ساتھ دیا. تو نفع اسلام میں جس کی جرت سب سے زیادہ آئی
اور جس کے ایمان نے سب کے ایمان نے فائدہ دیا، لیکن جس کا ایمان تمام ایمانوں کا مقدمہ اور آغاز بنا وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے.
آپ دیکھیے نا اس قرینے سے دیکھیے، میں کوئی مسلط تو نہیں کر رہا بات آپ پر، میں مسلط تو نہیں کر رہا، آپ اس کو غور کیجئے میرے دوستو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے سے جب کہا گیا کہ دیکھیے کتنے فتنے ہو گئے، جھوٹے نبوت کے دعوے والے بھی ہیں، معاذ اللہ مشرکین بھی ہیں، تو حضور یہ جو مدینے کے گرد جو بدو ہیں، ایک تو یہ ہیں بڑے سرپھرے بھیٹ اور مضبوط لوگ، قبیلہ بھی ان کا بہت بڑا ہے، اور بالکل ہمارے منہ پر بیٹھیں گے، یہ رات کو بھی اگر نکل آ جائیں تو ہمارے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا ٹھیک ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کھلے کافر ہو گئے ان سے تو ہم لڑیں گے، لیکن دیکھو یہ تو ابھی بھی کلمہ پڑھ ہی رہے ہیں نا، صرف زکات نہیں دے رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی توحید کو بیان کر، صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا، صرف آپ زکات نہیں دے رہے، زکات کا انکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نرمی؟ صدیق اکبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو فرمایا زکات کی فرضیت کی انہوں نے نفی کر کے سارے اسلام کی نفی کر دی. فرمایا کیا کر لیں گے وہ، شورا سے کہا کیا کر لیں گے. فرمایا سنو، اگر مدینے کے جنگلوں سے نکل کر درندے گھس آئیں اور ابو بکر کے جسم کو ٹکڑا ٹکڑا بھی کر دیں تو ابو بکر کو یہ گوارا ہے، لیکن اگر ایک بکری کا بچہ بھی زکات کا ان کے پاس ہوگا ابو بکر اس وقت تک خاموش نہیں رہے گا، نہ تلوار کو نیچے کرے گا جب تک اس بکری کے بچے کو بھی جو زکات کا واپس نہ لے گا. یہ بات سہولت کے ماحول میں نہیں، انتہائی گرما گرمی میں، یعنی جو فتنے کھڑے ہیں، طاقت کھڑی ہے، اس وقت بندہ بولتا ہے یار تھوڑا بیک کرو، تھوڑا نرمی کرو، تھوڑا خیال کرو. لیکن دیکھیے صدیق اکبر نے کہا کثرت و قلت نہیں دیکھیں گے، نظریہ جس سطح کا ہوگا اس اعتبار سے سختی ہوگی، کیونکہ نظریہ مستحب کا نہیں ہے، نظریہ عبادت کا نہیں ہے، نظریہ عام، نظریہ قطعی ہے، ضروریات دین کا ہے. اب اس کے لیے ہم اپنی جان اور تعداد کو نہیں دیکھیں گے، نظریہ کو دیکھ کر جرت بتائیں، نظریہ جتنا زوردار ہے اتنی زوردار بات کریں گے. فرمایا ہاں یہ ہوگا نا، تو مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ قبائل گھس آئیں گے مدینے کے اندر. فرمایا کہ اگر مدینے کے گرد و نواح سے بھیڑیے نکل آئے اور میرے جسم کو تار تار بھی کر دیں تو ابو بکر اس کو گوارا کر سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے جو زکات کا حق رکھا تھا اور زکات کا ایک بکری کا بچہ بھی اگر کسی قبیلے کے پاس ہوگا میں جب تک اس سے لڑتا رہوں گا، جب تک وہ بکری کا بچہ بھی جو زکات کا حق شریعت کا ہے میں اسے حاصل نہ کروں. حضرت عمر کو باقاعدہ صدیق اکبر نے ہاتھ دبا کر کہا عمر جاہلیت میں تو تم بڑے اونچی باتیں کرتے تھے. حضرت عمر کو یہ بات کون کرے گا، ابوبکر ہی کر سکتا. فرمایا زمانے جاہلیت میں تو تم پہلوان مشہور تھے عمر، عمر زمانے جاہلیت میں تو تمہارا توتی بولتا تھا، آج بات آ گئی ہے تو تم خاموش ہو. آپ گھٹنوں کے بل گرے، کہنے کا بات مجھے سمجھ میں آ گئی، جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوگا، اور عمر آپ کے ساتھ کھڑا. اب فیصلہ یہ ہوا میرے دوست بزرگوں کہ مدینے کو محفوظ کرنا ہے، مدینے کو کیونکہ وہ مرکز ہے نا، مدینے کو محفوظ کرنا ہے، مدینہ مرکز ہے. اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مدینے کی حفاظت کے لیے صدیق اکبر نے حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ پانچ چھ عظیم افراد کو آپ نے کہیں جانے نہیں دیا، اپنے ساتھ رکھا اور ان کے ذریعے مدینے کے گرد کے اندر ناکہ بندی کروائی، اور ان کے ذریعے چند مخلص صحابہ اور ان کے نوجوان اولاد جو مخلص تھے ان کو لے کر مدینے کے گرد کے اندر چوکیاں بن گئی، تاکہ جو بندہ اندر آئے تحقیق کے ساتھ آئے، اس کی مکمل چیکنگ ہو اس طریقے سے جس طرح باقاعدہ شہروں کے شروع میں ہوتا ہے، تاکہ کوئی اسلحہ لے کر کوئی سازش کے ساتھ اندر نہ آئے. مدینے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ نے یہ بات کی، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے 11 لشکر بنائے، یعنی سراؤنڈنگ میں کام ہو رہا ہے، آپ نے 11 لشکر کی ترتیب مسجد نبوی کے اندر دی، 11 لشکر کی ترتیب کے اندر اتنے مستحکم لشکر بنائے کہ ہر لشکر کا باضابطہ مکمل ایک سپر سلار ہوتا تھا، اور اس کو یہ قید لگا دی گئی تھی کہ آپ کو جو ڈائریکشن دی جا رہی ہے، جو آپ کو ابھی یہاں سکھایا جا رہا ہے، حالات اس کے خلاف بھی ہو کرنا وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. یعنی اتنی سود مند گفتگو اور اتنی تدبیر اور اتنے راسخ المزاج اور اتنے صاحب رائے حضرت ابو بکر تھے. فرمایا کہ جو بھی حالات ہو رہے ہیں سب مجھے پتا ہے، لیکن میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا کہ تم نے کہاں بیٹھنا ہے، کہاں چلنا ہے، کب تلوار اٹھانی، کب نہیں اٹھانی، کب کیا بات کرنی ہے، کب کس کا، جو میں تمہیں لکھ کر دے رہا ہوں اس پر تم نے عمل کرنا ہے. اگر تم وہاں پر پہنچ گئے اور حالات اس کے الٹ نظر آئے تب بھی گھبرانا نہیں، وہی کرنا، یا پھر کسی قاصد کو فوراً مرکز بھیجنا، جب تک مجھ سے مشاورت نہ ہو جائے کوئی کام نہیں کرنا. سمجھے؟ اب گیارہ لشکر آپ نے تیار کیے اور گیارہ لشکروں میں آپ نے خالد بن سعید صحابی رسول ان کو آپ نے ملک شام کی سرحد کی طرف بھیجا، حضرت علا بن حضرمی کو بحرین کے مرتدوں سے لڑنے کے لیے بھیجا، حضرت طریفہ بن حاجز کو بنو حوازن طائف کی طرف بھیجا، علاقے دیکھے کتنے قریب کے خراب ہوئے ہیں، حضرت عمر بن عاص کو عرب اور شام کی سرحد کے قریب بنو قزاع کی طرف بھیجا، حضرت سوید بن مکرن کو یمن میں اہل تہامہ کے لیے بھیجا، حضرت حذیفہ بن محسن کو عمان کے مرتدوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، حضرت مہاجر بن امیہ کو صنعاء اسود انسی جو جھوٹے نبوت کا مدعی تھا اس کے تمام جو مقتدیان ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھیجا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا جو صحابی رسول ہے اکرمہ، حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور حضرت شرح شرحبیل بن حسنہ، ہم اکثر اس کو شرجیل کہتے ہیں، وہ جیم کا نطبہ با کا یہاں دزید کے لیے آتے ہیں، تو شرجیل کوئی نام نہیں ہوتا، یہ شرحبیل ہے، یہ جیم نہیں ہے، ہاں یہ جیم کا نقطہ نہیں ہے، یہ با کا نقطہ ہے، یعنی ہم اس کو لکھنے میں با کے نقطے کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، تو با کا نقطہ جب ہا کے نیچے آیا تو ہا جیم بن جاتا ہے اور با ہٹ گیا تو یا تو شرجیل، ہم نے کہا شرجیل نہیں ہوتا یہ شرحبیل ہے، شرحبیل بن حسنہ یہ سرکار کے صحابی ہیں، یعنی حضرت اکرمہ بن ابی جہل حضرت شرح بن حسنہ کو مسلمہ کذاب جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے اس پر بھی میں عرض کر رہا ہوں، اس سے لڑنے کے لیے آپ نے یمامہ کے مقابلے پہ بھیجا اور خالد بن ولید کو آپ نے طلحہ و سیدی کے مقابلے میں بھیجا، اب یہ آپ نے گیارہ لشکر کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ترتیب دیا، اس کے بعد میرے دوستو یہ اجنبی ہاتھ آپ کے سامنے رہنا چاہیے جو پیچھے ان مرتدوں کی اور ان سازشوں کے پیچھے مال فراہم کر رہا تھا اور افراد مہیا کر رہا تھا، اب یہ جو چھ جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خاتمے کی طرف بھی بھیج دیا گیا، اب جنگ یمامہ کی طرف ہم آتے ہیں، اب یہ جنگ کا جب سلسلہ شروع ہوا اور آپ دیکھیے کہ گیارہ لشکر آپ نے بنائے جن میں سے چند بزرگوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا، گیارہ کے گیارہ فتح یاب ہو کر آئے ہیں، سازشیں جڑ سے ختم ہوئی ہیں، حضرت عمر کو بالکل صاف تھال ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو اپنی خلافت میں بیٹھنے کے ساتھ صاف زمین ملی ہے، اس لیے آپ کے دور میں اندر کچھ نہیں ہوا، آپ نے جگہ اندر تو ابوبکر نے صاف کر دیا، آپ نے پھر اس وقت کی سپر پاور پر حملہ کیا، چاہے قادسیہ ہو، توجہ ہے آپ کی، صدیق اکبر نے پورا ماحول صاف کیا، اور گھر کی صفائی مشکل ہوتی ہے، حضرت ابوبکر عمر کا کام کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں حضرت عمر کے سامنے حضرت ابوبکر کا کام ذکر کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ حضرت عمر کا کام وہ ان کے درجے میں اگر آپ آ جائیں تو آج تک ان کی صلابت ان کی رائے کو اللہ اکبر ذکر کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے استاد اور مرشد تو حضرت ابوبکر ہیں نا، غور کریں میرے دوستو بزرگوں، اب میں جنگ یمامہ کی طرف آ رہا ہوں، جنگ یمامہ جو انتہائی خطرناک جنگ جس کو آج شاید ہم پہلی دفعہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اپنے ذہنوں کو تازہ کریں، یہ بہت خطرناک جنگ، صحابہ کی ایسی لازوال خدمت ہے اس کے اندر اللہ اکبر، کہ قیامت تک اسلام کا ذرہ ذرہ صدیق اکبر کو جھک کے سلام پیش کرے گا اور ان مخلص صحابہ کو سلام پیش کرے گا، جس میں حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بڑے بھائی حضرت زید بن خطاب، انہوں نے جام شہادت سے نوش کیا، حضرت ثابت بن قیس، یہ وہی ہے جن کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت اتری تھی تو انہی کے بارے میں، یہی جا کے اپنے آپ کو کمرے میں انہوں نے بند کر دیا تھا، ثقل سماعت تھی، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ان کی پھر سارے صحابہ کی تعریف ہوئی، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، ثابت بن قیس، حضرت زید، یہ آگے آ رہا ہے زید بن خطاب، یہ عظیم ہستیاں اس کے اندر، زید بن خطاب حضرت عمر سے پہلے اسلام لائے ہیں، بدر کی جنگ میں یہ شریک ہوئے، جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب جو ان تمام شیطانوں کا باپ تھا، جھوٹا نبوت کا مدعی، اور سب سے مضبوط اس نے 140,000 اس نے جوان تیار کیے تھے مسلمانوں کے خلاف، اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں آج تک نہیں آیا تھا، بدر ہوئی، احد ہوئی، حنین ہوئی، ساری جنگیں ہوئی، لیکن آج تک عرب کے سامنے اتنا بڑا لشکر نہیں آیا جتنا بڑا لشکر سیدنا صدیق اکبر کے سامنے دشمنوں کا آ رہا ہے، 140,000 کا لشکر لے کر مسلمہ کذاب اور ایسے ایسے پہلوان کہ
اس دور کے اندر جو خود بڑے بڑے علاقوں کے بدماش اور وڈیرے تھے اس کو مسلمہ نے اپنے ساتھ ملایا اور اس نے پورا ارادہ کیا تھا کہ مدینے کے اوپر میں چڑھائی کروں گا اور 140,000 کا لشکر اس نے تیار کیا. بڑے بڑے قبیلوں کو وہ خود فتح کر رہا تھا, قریب آ کر اپنا کلمہ پڑھوائے نہیں پڑھوائے تو علاقے فتح کر رہا تھا, اور وہ تعداد بڑھا کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف بڑھ رہا تھا. اور ادھر حضرت اسامہ بن زید اپنے والد گرامی کا بدلہ لینے کے ملک شام کی طرف ہیں. یمن کے اندر بغاوت ہے, شام میں بغاوت ہے, عراق میں بغاوت ہے, اس مکہ کے ساتھ طائف میں بغاوت ہے, اس مدینے کے سراؤنڈنگ کے اندر بغاوت ہے, اور ادھر سے اتنی بڑی طاقت, ایک طوفان, مسلمہ قذاب جیسے منحوس کی شکل کے اندر بہت بڑا لشکر لے کر کہ ساری سواریاں ان کے پاس, جدید اسلحے ان کے پاس, وہ آ رہے ہیں. صحابہ کو سب سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو کمانڈر بنا کر اس کی طرف بھیجا, اور بھیجنے کے ساتھ کہا, توجہ سنیے کتنا حساس یہ جنگ تھی, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں, مورخین نے لکھا یہ اتنی بھیانک جنگ تھی کہ اب تک عرب میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں, توجہ سے سنو, اب تک عرب میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ کشتے خون اور قتل و غارت گیری اگر کسی جنگ میں ہوئی ہے تو وہ اس جنگ میں ہوئی مسلمہ کے خلاف. یہ سارے مورخین نے لکھا. اتنے لوگ, جب جنگ ختم ہوئی نا تو کئی دور تک بندہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا, لاشوں کا انبار تھا. اور جب جنگ اس خاص جگہ پر ختم ہوئی ہے تو باقاعدہ پنڈلیوں سے اوپر خون بہ رہا تھا. تم صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہو, یہ دین ایسے پہنچ گیا. ختم نبوت پر صحابہ نے جو تاریخ رقم کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیادت و قیادت کے اندر, اللہ اکبر, سنیے میرے دوستوں بزرگوں, حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو حضرت ابوبکر نے روانہ کیا خاص یمامہ کی طرف. حضرت اکرمہ بہت بڑے جرنیل تھے, اتنے بہادر آدمی, ابو جہل کے بیٹے, دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان نصیب کیا, ان کی بڑی کرامت ہے, انشاءاللہ پھر کبھی میں بیان کروں گا, لیکن موضوع رہ نہ جائے, میں اسی طرف چلتا ہوں. حضرت اکرمہ کو جب حضرت ابوبکر نے بھیجا تو اتنا سمجھایا, فرمایا دیکھ یمامہ میں گھسنا نہیں, داخل نہیں ہونا, یعنی اتنا بڑا لشکر تھا, خوف تو تھا, فرمایا دور رہ کر سارے معاملات کی کو دیکھنا, اور مجھے پتا ہے کہ مسلمہ قذاب نے بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے کہا, لیکن تو بے فکر رہنا اکرمہ, تو جانے کے ساتھ تھوڑا سے ماحول کو دیکھ کر کوئی پیغام والے کو میرے پاس بھیجنا, اور میں تیرے پیچھے شرحبیل بن حسنہ کو ایک محاذ پر بھیج رہا ہوں, اور میں نے اس کو کہا ہے کہ وہاں سے فارغ ہو کر لشکر لے کر فوراً اس کے ساتھ جڑنا, تم دونوں جڑ کر پھر آگے بڑھنا, لیکن راستے میں مدینے تک کا ایسی پوستے بنا لینا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پیغام مجھ تک پہنچے, تاکہ اصل محاذ یہ ہے, اگر تم یہاں پر پسپا ہوتے ہو تو میں دیگر جگہ سے لوگوں کو بلا کر تمہارے پیچھے بھیجوں گا تاکہ مسلمانوں کو نقصان نہ ہو جائے. اب آپ سنیے, اتنی گھبراہٹ میں یہ کام ہو رہا ہے تو معاملہ کتنا سخت تھا, لیکن حضرت اکرمہ بہت جرأت مند صحابی تھے, اور وہ بڑے بڑے لشکر کو خاطر میں نہیں لاتے. جیسے ہی وہ یمامہ کے قریب پہنچے نا تو ان کو ان کے مخبر نے آ کر خبر دی کہ مسلمان نے اونٹوں کی, گدوں کی, گھوڑوں کی فوج بنائی ہوئی, اور تلوار, نیزے, بھالے, تیر, ایک اور کوئی اس میں بوڑھا نہیں, سب جوان, سارے پہلوان ہیں. تو آپ نے مسکرایا, یعنی آپ خود ایک بہت بہادر آدمی تھے. آپ نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں تو جاؤں گا. حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو کہا تھا جانا نہیں, پہلے خبر مجھے دینا, جانا تو نے نہیں ہے, تیرے پیچھے میں شرحبیل بن حسنہ کو بھیج رہا ہوں, تم دونوں مل کر جانا. لیکن حضرت اکرمہ ایمانی جذبہ, کہ یہ جھوٹے نبوت کے مدعی, ان کی حیثیت کیا ہے, وہ آگے بڑھے, اور جب جنگ شروع ہوئی اوہو, اس کے پورے لشکر نے حملہ کیا, حضرت اکرمہ نے بہت مقابلہ کیا, لیکن مسلمانوں کا لشکر اس کو کنٹرول نہیں کر پایا, اور اس میں کئی صحابی اور کئی لوگوں نے جامع شہادت نوش کی. یہ حال ہوا کہ حضرت اکرمہ کو بیک کرنا پڑا, اور وہ نکلے. جب یہ خبر حضرت ابوبکر کو پہنچی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی مسجد کے مصلے پر تھے, آپ غصے میں باہر آئے, اور آپ نے فرمایا لکھو اکرمہ کو کہ وہ میرے سامنے منہ نہ دکھائے. آج تک تو آپ نے حضرت عمر کے لیے سنا نا, حضرت ابوبکر کے لیے سنا. فرمایا, یعنی جلال کے اندر ایک استاد کی پوزیشن, ایک باپ کی پوزیشن, فرمایا کیا کیا تو نے؟ میں نے تو یہ منع کیا تھا کہ آگے اکیلا نہ جانا. اور فرمایا اکرمہ نے خط لکھا کہ میرے لیے اب کیا ہے, میری فوج پسپا کر گئی. فرمایا کہ تو نے اپنا منہ مجھے مدینے میں نہیں دکھانا. آپ نے فوراً خط لکھا, فرمایا فلاں جگہ پر جو قتال ہو رہا ہے
تیرے ساتھ جتنے بندے بن گئے ہیں بس ان کو ادھر بھیج. شرحبیل بن حسنہ کو آپ نے لکھا, فرمایا تم نے اکرمہ جیسی غلطی نہیں کرنی, تم نے اپنی جگہ پر کھڑے رہنا ہے اور میں پیچھے خالد بن ولید کو بھیج رہا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ نے شرحبیل حسنہ کو جو بھیجا تو یہ اپنے حکم پر کامل رہے, یمامہ کے علاقے کے دور یہ کھڑے رہے, لیکن ان کے بھی مخبر آ رہے تھے اور ان کے مخبروں تک اس بات کی ہوا لگ گئی کہ ابو بکر صدیق نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا ہے لشکر کے ساتھ اور یہ حضرت خالد کے انتظار کر رہے ہیں اور خالد اور یہ دونوں مل کر چڑھائی کریں گے. تو کہا اس سے پہلے کہ وہ آ جائیں اور معاملہ خراب ہو, اب مسلمہ نے کہا کہ آگے بڑھو اور شرحبیل پر حملہ کرو جس طرح تم نے اکرمہ پر کیا. اب انہوں نے آدھے راستے کے اندر رات کے اندھیرے میں ان جھوٹے یعنی کفار کی لشکر نے مسلمانوں پر حملہ کیا. حضرت شرحبیل بن حسنہ تیار نہیں تھے اور وہی حال ہوا جو اکرمہ کے ساتھ تھا, یعنی یہ دستہ بھی مسلمانوں کا پسپائی کی طرف آیا. اتنی خطرناک پوزیشن تھی. جب حضرت ابوبکر کو یہ خبر پہنچی تو آپ کو بہت فکر لائق ہوئی, آپ نے خالد بن ولید کو کہا کہ اپنا وہ محض تلیہ والا چھوڑیں, آپ کتنے بندے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا صرف 13,000. کتنے؟ 13,000 بندے. ظاہر سی بات ہے ڈیوائڈ کیے ہوئے نا ہر جگہ پر, یہاں مدینے کی حفاظت کے بھی لوگوں کو رکھا ہوا ہے. 13,000 بندے, ادھر 140,000 جنگجو ہیں. خالد بن ولید نے فرمایا صدیق اکبر سے کہ آپ بے فکر رہیے, مجھے جانے دیجیے, میں آپ کے حکم کا تابع ہوں, آپ کو ایک ایک چیز کی فکر دوں گا. حضرت ابوبکر نے کہا کہ مجھے تم پر اعتماد ہے خالد, خالد آپ آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر وہاں کی صورتحال دیکھو اور میں تمہیں مکمل اختیار دیتا ہوں کہ کیونکہ تمہاری دیانت, تمہاری سیانت, تمہارے عسکری تجربے سے میں واقف ہوں. فرمایا تم کو میں مکمل اختیار دیتا ہوں, جیسی صورت تمہیں وہاں پر نظر آئے اس صورت کے ساتھ, لیکن میرے کانوں میں آواز نہ آ جائے کہ یہ لشکر پسپا ہوا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 13,000 کا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے. لیکن میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا رک کر. مسلمہ کذاب یمامہ کا رہنے والا تھا, یہ اپنے قبیلے کے ساتھ حضور کے دور مبارک میں ہی سرکار سے ملنے کے لیے مدینہ آیا تھا. اس کا قبیلہ جب مدینہ کے اندر آیا, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر, جب یہ قبیلہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے قبیلے کے جتنے لوگ تھے تمام نے جا کر حضور سے ملاقات کی, مشرف بہ اسلام ہوئے, مسجد میں بیٹھے. یہ نہ آ سکا کیونکہ اس کو یہ قد میں گڈا سا تھا اور منہ اس کا کالا سا تھا, ایسی بھنگی سا لگتا تھا. تو اس کو ایسی دور ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ اس مرزائی کی شکل دیکھی اس کی, کیسے کانے کی غلام, کیونکہ ان کی شکلوں پر لعنت ہوتی ہے. اور جو حضور کے غلام ہوتے ہیں وہ اگر بلال بھی ہو تو ان جیسا حسین تو نہیں. یہ جھوٹے نبوت کے داغ ہوتے. تو میرے دوستوں بزرگوں, جب حضور کے دور مبارکہ میں مسلمہ کذاب, اس کے باپ کا نام حبیب تھا, مسلمہ بن حبیب الکذاب, اس کو کذاب حضور نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام, آخر آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ اس کو کیا ایسی بات چڑھ گئی کہ اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا, کیوں کیا؟ میں اس پر ایک بات خاص اس تجربے سے عرض کرتا ہوں کہ علم کو بھی ذرا ترقی سے پڑھیے اور اپنے بزرگوں سے جڑنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ یہ علم بھی بندے کے لیے ننگی تلوار بن کر بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. جو کرنا, جس وقت مسلمہ کذاب کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا سے ملنے مدینے آیا تھا تو اس کا سارا قبیلہ مدینہ منورہ کے اندر آ کر اس نے حضور سے ملاقات کی, لیکن یہ خود جو تھا اس کو اس کے قبیلے کے بڑوں نے اونٹ گدھے خچر جوتے سامان کو حفاظت کے لیے مدینے کے باہر ہی بٹھا دیا. تو اس خبیث نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا نہیں ہے, یعنی آیا اسی دور میں کہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف فرمائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب لوگ آئے تو سرکار نے جب ہدیہ سب کو تقسیم کیا تو اس کا ہدیہ بھی حضور نے دیا اور فرمایا کہ وہ بھی تو تم سے کوئی کم نہیں تھا, یعنی تمہاری برادری کا تھا, تو اس کو اکیلا کیوں چھوڑ کر آئے, اس کو بھی لے کر آتے. تو اس سرکار کا انداز کریمانہ, سرکار نے یہ دیا کیونکہ اس وقت اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا, یہ دیا. تو اس میں مختصر یہ ہے کہ مورخین ہماری لکھتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضر نہ ہو سکا, لیکن ہوا یہ ہے کہ نہار الرجال بن غفوہ, اس کو نہار الرجال کہتے تھے, ایک بندہ تھا, وہ مدینہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کر صحابہ سے قرآن پڑھتا تھا. قرآن اس نے پڑھ لیا, دین کی ساری معلومات اس کو حاصل تھی, اور باقاعدہ اس کو یمامہ کے لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کا معلم اور مدرس بنا کر نبی پاک نے بھیجا کہ تم جاؤ ادھر کلمہ پڑھو. جب یہ وہاں پر پہنچا تو اس کو مال کی گڈیاں اور مال کے جھنکار جب نظر آئی تو اس نے دیکھا کہ اب کیا کریں. تو جو چاپلوسی ہوتی ہے نا چاپلوسی، بندہ غلط کو ڈان کو ڈان جان کر بھی کہے آپ ایسا کوئی نہیں، ایسے چاپلوسی ملا علم دین کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں. یہ وہ چاپلوسی ملا تھا جو غلط کو غلط کہنے کی ضرورت نہیں رکھتا تھا بلکہ اپنے مفاد کے لیے جڑ گیا. آج بھی کئی لوگ ہیں سب جانتے ہیں کہ بندہ غلط ہے لیکن جوتا بنتے ہیں کہ اپنے کو کیا کرنا، اپنا بس کاروبار چلے، کون دشمنی کرے، کون دشمنی پالے، بھائی اپنا کرے. تو ایسے لوگ وہ ہیں جن پر علم ان کی لعنت کرتا ہے. اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی مولوی جڑے تھے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ بھی مولوی تھے، سمجھ رہے میری بات، باقاعدہ عربی کتابوں کے معلم، پکے کامل مدرس، سمجھ رہے. پیر محلی شاہ صاحب سے مناظرے کے لیے نور الدین حکیم جو سامنے لایا گیا وہ عام بندہ نہیں، بڑا مضبوط مدرس اور مولوی تھا اور مرزا کا سپورٹر تھا. اب آپ دیکھیں جتنے جھوٹے مدعیان نبوت رہے ہیں ان کے ساتھ چاپلوس ملا ہمیشہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے لیے قرآن سے آیات نکال کے دکھائیں، حدیثیں دکھائیں، تعویلیں دکھائیں، توجہ ہے، اصل مسئلے کو گرائیں، دین کی ناقدری کریں. تو یہ چاپلوسی طبقہ جو جھوٹے جزیات نکال کر غلط تشریحات کر کے آگے بڑھائے. اکبر کے ساتھ باقاعدہ، میں اس بزرگ کا نام نہیں لیتا، ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، میں اس سلسلے کا بھی نام لینے سے ڈرتا ہوں. ان کا پوتا اکبر کی ریڑھ کی ہڈی تھا، وہ اس کو متا کے بارے میں آیتیں نکال کے دیتا تھا، حوالے نکال کے دیتا تھا، فقہا کا مذہب دیتا تھا، اس کو طویل دیتا تھا. یہاں تک کہ اکبر بادشاہ نے جھوٹے نبوت کو جو دعویٰ کیا اس کے پیچھے یہ مولوی فضل کا ہاتھ تھا. مولوی فضل اتنا بڑا مولوی تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر پوری لکھی تھی بغیر نقطوں کے حروف کے ساتھ، یعنی اتنا عربی میں یہ ماہر تھا. اور سرکار مجدد الف ثانی کے سامنے یہ بیٹھا تو 15 منٹ میں آپ نے فارغ کیا. جب اس سے مناظرہ جہانگیر کے دور کے اندر ہوا حضرت مجدد صاحب کا تو 15 منٹ میں اس کا علمی غرور آپ نے نکال کے پھینکا. لیکن آپ دیکھیے جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ آپ کو ڈھیر کرنے کے لیے بندے بھی رکھتے ہیں. اکبر نے اپنے ساتھ مولوی پیر بھی رکھے تھے جو اصل میں مولوی نہیں تھے نہ پیر تھے، لیکن لبادہ انہوں نے وہ اڑا ہوا تھا. اسی طرح میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہار الرجال بن غفوہ شریعت کی ایک ایک بات کو جاننے والا تھا، قرآن کا بہترین قاری تھا. جب اس کو معلم بنا کر بھیجا گیا یہ وہاں پیسے کے لالچ میں بدل گیا اور مسلمہ قذاب جو مالدار آدمی تھا اس کے گھر کی دعوتوں سے متاثر ہو کر روزانہ اس کے قصیدے پڑھیں آپ، ایسے 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 ایسے، اور معاذ اللہ اس کی چاپلوسی نے اس کو اتنے بڑے جھوٹ کی طرف لے گیا. اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم نے تو مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں دیکھا ہے نا، تو یمامہ کے لوگوں نے کہا نہار الرجال بن غفوہ سے، ہاں ہاں ہم نے آپ کو دیکھا، کہا آپ کا قافلہ آیا تھا کہاں، کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت دو ہیں، ایک قریش کے لیے ہے ایک یمامہ کے لیے ہے، قریش کے لیے میں محمد رسول اللہ اور یمامہ کے لیے مسلمہ بن حبیب. یہ بات اس ماحول میں کرنے والا وہ بندہ تھا کہ جو معلم بن کر گیا تھا. اس نے یہ سازش وہاں پر بنی. جب یہ بات مسلمہ کو اپنی جو جاہل آدمی تھا اس کو جب اچھی لگی تو اس نے نوازنا شروع کیا، نوازنے پھر وہی کا دعویٰ، یہ دعویٰ وہ دعویٰ، اس کی وجہ سے اس کا ماحول بڑھا کیونکہ یہ مدینے سے آیا تھا. توجہ کریں میرے دوستو، تو مسلمہ کذاب کے حلقے کو، تاریخ جا کے پڑھیے آپ جو بھی ساری کتابیں، مسلمہ کذاب کے حلقے کو مضبوط کرنے والا اور پھیلانے والا بندہ یہ نہار الرجال تھا کہ جو باقاعدہ صحابہ کا لبادہ اوڑھ کر ان کے پاس آیا تھا. جو لوگ دیکھتے متاثر ہو جاتے. اب اس نے اپنی نبوت کو جھوٹی نبوت کو چمکاتے ہوئے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا. میرے دوستو جب جنگ یمامہ کے اندر حضرت خالد بن ولید 13,000 صحابہ کو لے کر، اور صحابہ کرام تھے اس میں اور دیگر اور لوگ تھے قبائل کے، ان کو لے کر جب آپ پہنچے ہیں تو میرے دوستو جب جنگ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت یہ نہار الرجال جو ہے نا، جب مسلمہ کذاب نے اپنی فوج کو ترتیب دیا تو فوج کے اندر جو سب سے خطرناک جنگجو ہوتے ہیں نا وہ مقدمۃ الجیش میں ہوتے ہیں، یعنی آگے فرنٹ جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے، مقدمۃ الجیش، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو دائیں طرف ہے میمنہ، پھر اس کے بعد جو بائیں طرف ہے وہ میسرہ، پھر وہ لشکر کا جو اہم بندہ وہ قلب میں ہو تو وہ، یعنی جو مڈل میں ہو تاکہ اس کو سیکیور کیا جائے، تو مڈل کے اندر مسلمہ کذاب تھا. آگے مقدمۃ الجیش جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، پہلے جو نوجوان حملہ کریں گے وہاں، یعنی سب سے بڑی کریم کو آگے کیا جاتا ہے کیونکہ وہی آگے والا پسپا کرے گا. تو مسلمہ کذاب کو نہار الرجال بدبخت پر اتنا بھروسہ تھا کہ مقدمۃ الجیش کی اس کی بنیاد اور اس کی ذمہ داری اس نے نہار الرجال کو دی، اس فراڈی کو، اور کہا کہ تو اس کی کمانڈ سنبھالے گا جہاں تو حملہ کرنے کا. مسلمہ کا بیٹا آیا اور بیٹے نے آ کر، ابھی جنگ شروع ہونے والی، بیٹے نے آ کر لشکر کا چکر لگایا
اور جھوٹے نبوت کے مدعی کی تعریف کی اور اس نے پھر ان کو بھڑکانے کے لیے کہا، دیکھو تم عالی نسب ہو، قریشیوں کی کوئی عزت نہیں ہے، تم جیتو گے. اور تم اگر نوجوانوں کو اپنی تقریر میں ابھار رہا تھا، اس نے کہا اگر آج یہ مٹھی بھر جو سامنے نظر آ رہے ہیں دور سے، اگر ان کو تم نے مسئلہ نہیں تو اے یمامہ کے نوجوانوں، اے عالی خاندان والوں، غلام بننے تیار ہو جاؤ، تمہاری عورتیں باندیاں بن جائیں گی، تمہارے نوجوان غلام بن جائیں گے. اور ایسے نخوت کے اور برادری کے بڑائی کے جملے کہے کہ ان کی ناکوں سے آگ نکلنے لگی کہ چھوڑو ہمیں اور ہم مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. یعنی اتنی جوشی تھی اس نے تقریر کی. اور جب جنگ شروع ہوئی تو 140,000 کا لشکر سامنے، اور ادھر سے 13,000 کو لے کر حضرت سیدنا خالد بن ولید آگے آئے ہیں، اور دور دور خیمے لگے ہوئے ہیں. اب میرے دوستو جب جنگ شروع ہوتی ہے، ادھر ان کا جوش آپ نے دیکھا، تاریخ میں باقاعدہ لکھا گیا کہ یوں لگتا تھا کہ ان کے کانوں سے اور ناکوں سے آگ نکل رہی ہے مسلمانوں کی دشمنی اور بغض کے اندر. اور سارے نوجوان اور ہاتھیوں جیسا بدن رکھنے والے جب یہ آگے بڑھے تو نہار الرجال جو تھا، یہ جس نے مدینے سے جا کر ان لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، جب یہ آگے تھا تو اس کے پیچھے سب سے پہلے نظر سیدنا فاروق اعظم کے بڑے بھائی حضرت زید نے رکھی تھی کہ مر جاؤں گا لیکن اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہمارے نزدیک یہ خود اپنی جگہ پر مسلمہ کذاب ہے، اس کو مارنا مسلمہ کی کمر کو توڑنے سے مترادف ہے. حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ آگے بڑھے، اور جب جنگ کے اندر جب ایک دوسرے کے ساتھ گھس کر جب جنگ شروع ہوئی تو آپ نے موقع دے کر نیزہ جو تھا وہ نہار الرجال کی گردن سے آر پار کیا، اور آر پار کر کے حضرت فاروق اعظم کے بھائی کے سر یہ سہرا جاتا ہے. حضرت زید بن خطاب، بولی سبحان اللہ، حضرت عمر کے بڑے بھائی، یہ تو عمر بن خطاب ہے، وہ زید بن خطاب رضی اللہ تعالی، انہوں نے یعنی نیزہ ہاتھ میں لے کر اتنی جرت کے ساتھ آپ نے مارا کہ اس کے حلقوم میں گھس کر گردن کے پیچھے سے گویا کہ نکل گیا اور وہ گر کر واصل جہنم ہوا. اب میرے دوستو حال یہ تھا، اللہ اکبر، جنگ کا جب یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت ثابت بن قیس کو انصاری صحابہ کی کمانڈ دی گئی تھی، یہ آگے بڑھے اور انہوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ ان لوگوں سے مقابلہ کیا. صحابہ میں بظاہر پسپائی نظر آئی، خالد بن ولید یہ حال ہو گیا تھا اس 13,000 لشکر پر، داچے بھائی 140,000 ہیں، وہ اتنے ایسا گھیر لیا صحابہ کو جیسے یہ گلاس ہے اس کے گرد کوئی چیز جمع کر دی جائے. خالد بن ولید کے خیمے کے قریب ہوا ہے، اپنی تلواروں سے انہوں نے خالد بن ولید کے خیمے کو پھاڑ دیا، یعنی جنگ تو سامنے وہ تو بیک سے گھیر لیا انہوں نے، یعنی اپنے بالکل چنگل کے اندر یعنی مٹھی کے اندر اس 13,000 کے لشکر کو لے لیا. اب آپ اندازہ لگائیے اس خبیث نے کتنا خطرناک لشکر مسلمانوں کے خلاف بنایا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو تلواروں سے پھاڑ دیا اور گرا دیا. اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی جرت مندانہ آواز لگائی، اور اس میں سے کئی آوازوں میں سے ایک آواز یہ تھی جس کو ابن کثیر نے بھی لکھا کہ ثم نادى بشعارهم. خالد بن ولید کا ایک نعرہ لگانا تھا جو ان کی ایک علامت تھی، جو صحابہ کی علامت تھی، وہ شعارهم یومئذ للمسلمین یا محمدا. صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے تو ہمیں گھیر لیا اور اب بچنے کا کوئی سہارا نہیں، خالد بن ولید نے یہ کہا کہ تمہاری گردنیں گرنی چاہیے، تلواریں نیچے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر نعروں میں سے ایک نعرہ حضور کے نام کا لگا، یا محمدا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر کے نعرے تو دونوں جگہ سے لگ رہے تھے، لیکن فرق کیسے ہوتا کون اللہ والا ہے؟ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو رسول اللہ والا ہوتا ہے. تو نعرے تکبیر اللہ اکبر اور نعرے رسالت پر زندہ باد، میں نے کہا نہ نہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک نعرے رسالت نہ لگے تو نعرے توحید کا تمہارے اندر اعتبار کیا یہ ظاہر نہیں ہوتا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے ان کو جرت کی طرف نعرہ لگایا، اور پھر اسی لشکر سے نعرہ حضور کے نام کا لگا، اور پھر حال میرے دوستو اتنا زبردست ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑھ گئے، کچھ پیچھے سے آئے، کچھ آگے والے لشکر کو انہوں نے دیکھا، اور اس میں حضرت برہ بن عازب جیسے صحابی بڑی جمع مردی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا. حضرت زید بن قیس، حضرت ثابت بن قیس جو صحابی رسول ثقل سماعت والے، انہوں نے بڑی جمع مردی کے ساتھ لڑا، لیکن آپ کے سینے پر ایک نیزہ لگا اور آپ نے اسی میدان میں جامع شہادت نوش کی. حضرت برہ بن عازب نے بے حد شجاعت دکھائی،
اتنے میں ریت کا طوفان، گرمی بڑی تھی اس میں ہوا چلی. اکثر آپ دیکھتے ہیں عرب میں ریت کا طوفان آتا ہے، مکہ سے جب آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو اکثر بدر کے راستے میں طوفان بہت چلتا ہے، ریت کے ہوا اڑ رہی ہوتی. اب جب ریت کا طوفان آیا تو آنکھوں میں ریت جاری، گرمی ہے، اور وہ ریت اڑ کر آ کر گولیوں کی طرح چہرے پر لگ رہی ہے. اس میں جو دستہ تھا ان میں سے ایک نوجوان نے آواز آگے لگائی کہ کوئی ہے آگے جو ہمیں تسلی دے؟ تو حضرت عمر کے بھائی آگے تھے، زید بن خطاب نے مڑ کر فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور ہمیں نظر کچھ نہیں آتا. فرمایا کیا ہو گیا نظر نہیں آتا؟ کہنے لگے حضور آندھی بہت تیز ہے. فرمایا آندھی کو آندھی کا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرتے رہو. یہ جملے مورخین لکھتے انتہائی تسلی کے تھے. اور آپ نے فرمایا میری بھی آنکھیں بند ہیں، میں تو گردن کو نیچے کیا ہوا ہوں کہ یا تو ان کی گردن کو اتاروں گا یا اپنی گردن شہادت میں پیش کروں گا. یہ سیدنا فاروق اعظم کے بڑے بھائی کی جرات تھی. حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نے اس آندھی کے وقت یہ خوبصورت جواب جب آپ نے مرحمت فرمایا میرے دوست و بزرگوں، تو اس لشکر کے اندر ایک جان پڑ گئی. اور شروع میں مسلمہ کذاب کی فوج کے اندر جو ایک گویا کہ ایک جرت نظر آ رہی تھی وہ پسپائی کی طرف گویا کہ آئے. اور اسی دوران یعنی اس نعرے کے ساتھ ہی اور اس طوفان کے دوران ہی حضرت زید بن خطاب نے جامع شہادت نوش کیا. اسی جگہ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی نے اسی جگہ پر جامع شہادت نوش کیا. حضرت ثابت بن قیس نے تھوڑے پیچھے جامع شہادت کو نوش کیا. اور جب یہ لشکر آگے بڑھتا رہا تو اس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی جرت کا یہ حال تھا کہ آپ کا بار بار لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، اور کیونکہ آپ جنگی حربی ترکیب سے بہت طریقے سے واقف تھے، اس سے واقعتاً اللہ نے وہ نذیر اور مدد بھیجی کہ اب مسلمہ کذاب اور اس کی فوج کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوئی. اب وہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے کیونکہ ان کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو باقاعدہ مار دیا گیا. اب جو ان کے اڑیل لوگ بچ گئے تھے، مسلمہ چاہتا تھا کہ یہ نہ مر جائیں، اس لیے کہ یہ بچ جائیں اور میں محفوظ ہو جاؤں، اور محفوظ ہو کر ایسی جگہ پر میں چھپ جاؤں کہ دوبارہ میں ایک دو سال میں اپنے آپ کو اس سے بڑے لشکر کے ساتھ تیاری کر کے مدینے پر حملہ کر سکوں. اس وقت میرے دوستو محکم بن طفیل نامی شخص، یہ خود ایک جرنیل تھا مسلمہ کذاب کی فوج کا. مسلمہ کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس کو حدیقت الرحمن کہتا تھا، وہ معاذ اللہ ایک بہت بڑا باغ تھا، کھجوروں کا باغ. اس کی دیواریں پہاڑوں کی طرح تھیں، اتنی اونچی اونچی، یعنی پورا قلعہ تھا، اس کے اندر کھجور کے باغ تھے. مسلمہ نے خود بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی، اور پیچھے یہ محکم بن طفیل کو کہا کہ تم آواز لگاؤ، کیونکہ یہ بڑا جرت مند اور بڑی آواز والا تھا، کہ آواز لگاؤ میری فوج کو کہ وہ اس باغ کے اندر گھس جائے، اور گھس کر مسلمانوں کو اندر نہیں گھسنے دینا، دروازہ بند کر دو. جب دروازہ بند کر دیا گیا پھر یہ اندر نہیں آ سکتے. اور واقعی میں وہ باغ باغ نہیں تھا، اس کی دیواریں فصیل جو تھی وہ قلعے کی طرح تھی، اس پر چڑھنا بہت مشکل تھا. محکم بن طفیل نے جب آواز لگائی کہ اندر آؤ، مسلمانوں کو نہیں آنے دو، مسلمانوں نے پیچھے سے بڑا زور لگایا کہ ہم کسی طریقے سے اندر داخل ہو جائیں ان کے ساتھ. لیکن فرق ہونے کی وجہ سے مسلمہ کذاب کی ساری فوج جو تھی حدیقت الرحمن نامی باغ کے اندر گھس گئی. لیکن جب دروازہ بند ہونے لگا تو محکم بن طفیل کی شرارت پر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن بکر سامنے کھڑے تھے، ان کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے کیا کام کیا. انہوں نے دور سے نیزے کا نشانہ لے کے جب مارا تو محکم کے سینے کے آر پار کر دیے. یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے جو باقاعدہ فزیکل لڑ رہے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی جنگ میں لڑ رہے ہیں، برہ بن عازب لڑ رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ، ثابت بن قیس لڑ رہے ہیں، سیدنا زید بن خطاب لڑ رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر لڑ رہے ہیں. یعنی سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر کے شہزادہ نے یہ وہ کام کیا کہ اس کو دروازے پر ڈھیر کیا، اس کو اندر نہیں جانے دیا، لیکن دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ میرے دوستو بند ہو گیا تو مسلمانوں پر اب ایک بڑی مایوسی اس بات کی طاری ہوئی کہ ان کے یعنی آدھے سے زیادہ لشکر اندر محفوظ ہے، آدھا مار دیا گیا، باہر مسلمانوں کی بھی شہادتیں بہت ہو گئی ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ ثابت بن قیس جیسے رسول اللہ کے سچے صحابی، زید بن خطاب جیسے بدری صحابی، اللہ اکبر، انہوں نے جامع شہادت نوش کی. اب کریں تو کریں کیا، وہ دیوار پر چڑھ نہ سکیں، دیواریں اتنی اونچی ہیں، اب سیڑھی کا کوئی نظام نہیں، چڑھیں کس طرح؟ تو اس میں حضرت برہ بن مالک نامی ایک صحابی تھے، وہ ایک ایک صحابی کے پاس جاتے تھے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. فرمایا بندے پر بندہ کھڑا ہو جائے، دیوار کو سہارا دیں، بندے پر بندہ کھڑا کر، کیا ہوگا؟ کہا مجھے اندر پھینکو. انہوں نے کہا یہ کیا دیوانگی ہے؟ کہنے کہ برہ بن مالک یہ کیا دیوانگی ہے، ہم تجھے اندر چھوڑے؟ ان کا ہزاروں کا لشکر اندر ہے، وہ تجھے چیر پھاڑ دے گا. اس نے کہا بھلے چیر پھاڑ دو، لیکن مجھے اندر پھینکو.
کیونکہ آج اگر ان میں سے ایک بھی بچ گیا نا تو ہم صدیق اکبر کو منہ نہیں دکھا سکیں گے. او میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے صفایا کیا ہے، صفایا.
اس وقت انسی وغیرہ تو وہاں ڈھیر کر کے مار دیے گئے، لیکن سب سے بڑا لشکر مسلمہ کذاب کا صحابہ میں اتنا عزم تھا اور ان کی اولادوں میں کہ ایک بھی بچ گیا ہم لوٹ کر مدینے نہیں جائیں گے. اب لوگ سمجھاتے رہے حضرت برہ بن مالک کو کہ نہیں، انہوں نے کہا مجھے دروازے کے پاس پھینکو، میں دروازہ کھولتا ہوں، کوئی تو اندر جاؤ، دروازہ کھولو، دروازہ کھلے تو ہم اندر جائیں، ورنہ یہ اتنے محفوظ قلعے کے اندر ہے کہ ہم ان کی رسد نہیں بند کر سکتے، یہ کھجوروں کا باغ ہے، یہ سالوں اندر بیٹھ کر ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یہ لوگوں کو اگر ان کے جو ہواری گاؤں ہیں ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اندر معصور ہو گئے تو ان کی جرت بحال ہوگی، کیونکہ مسلمہ بچ گیا ہے اور اس کی نبوت پر، جھوٹی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں بچ جاؤں گا، میں سچا نبی ہوں، میں غالب آؤں گا. اس فکر پر لوگ اور جمع ہو جائیں گے. اگر یہ اکیلا مار دیا جاتا نا تو اس کے ہزار لوگ بچ بھی جاتے تو ہمیں فکر نہ تھی. ہم نے مسلمہ کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ جب تک وہ مرے گا نہیں اس وقت تک فتنہ ختم نہیں ہوگا. اب برہ بن مالک نے جب بہت اصرار کیا تو تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے صحابہ نے رو رو کر گویا کے حلقے بنائے، یعنی ان کی جرت پر اور ان کی شجاعت کے شوق پر وہ رو رہے. یعنی اتنی بڑی جنگیں، ابھی دیکھیں اتنا لمبا عرصہ اور اتنا لمبا دورانیہ جنگ کا انہوں نے طے کیا، لیکن بازو تھک رہے ہیں لیکن ارادے نہیں تھک رہے. اب میرے دوستو سمجھیے کہ 100 بندوں کی مانند سیڑھی نما، یعنی 4 بندے کھڑے ہوئے، 4 اس کے کندھے پر کھڑے ہوئے دیوار کے سہارے لے کر، اس طرح 100 سے زیادہ آدمیوں کی فصیل بنی، یعنی وہ اونچائی بنی، اور اس پر حضرت برہ بن مالک اکیلے چڑھتے رہے، اور چڑھتے ہوئے آپ نے دروازے کے اوپر سے چھلانگ مار. جب اندر آئے تو دور سے جب ان کے لشکر نے دیکھا تو لشکر کے کچھ قریبی لوگ آئے، لیکن آپ اوپر سے گرنے کے بعد آپ کی ٹانگ زخمی ہوئی بڑی بری طرح، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، آپ نے تلوار اٹھا کر پہلے جو سامنے لوگ آئے ان کو وسیل جہنم کیا اور دوڑتے ہوئے دروازے کی، جب دروازے کی طرف آئے تو پیچھے سے آپ کو نیزہ بھی مارا گیا اور آپ کی گردن پر تیر بھی لگا، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی اور دروازہ کھول دیا. اب جب دروازہ کھلا تو مسلمانوں کی فوج اندر آئی. اب یہ جو حدیقت الرحمن کہلاتا تھا، اللہ اکبر، مورخین لکھتے ہیں کہ آسمان دنیا نے ایسا کشت و خون اور ایسی قتل و غارت کبھی نہیں دیکھی جو اس باغ کے اندر ہوئی، کیونکہ مسلمان چند ہزار رہ گئے تھے اور باقی زخمی تھے، باقی زخمی تھے، 1200 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے تھے اور باقی زخمی تھے، اب چند ہزار رہ گئے، اور ان کا پورا مسلم لشکر کافی دیر سے اندر پہنچ کر سستا بھی چکا تھا. اب جب یہاں پر جنگ شروع ہوئی، اللہ اکبر، تو ایسی گھمسان کی جنگ تھی. علماء نے لکھا کہ عرب کی تاریخ میں اتنا کشت و خون کبھی نہیں بہایا گیا جو اس باغ کے اندر بہا گیا. باغ کا نام تھا حدیقت الرحمن، لیکن وہ لاشوں کا سمندر تھا. باغ کے اندر زمین پر پاؤں نہیں آتے تھے، لاشوں کی ایسی صف بچھی ہوئی تھی، اس کو اب حدیقت الموت کہنے لگے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ سے اپنے آپ کو کنارے پر کیا، 10-15 لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے مسلمہ کذاب کی طرف توجہ کی. فرمایا کہ جنگ میں لوگ مبتلا ہے، اس خبیث کا کام تیار کیا جائے، لیکن جب اس کی طرف بڑھتے کیسے. اس نے کئی 100 لوگوں کو، جنگجوؤں کو اپنے قریب کھڑا کیا ہوا تھا اور اس صورت کے اندر اس کے قریب جانا انتہائی مشکل تھا، لیکن سیدنا خالد بن ولید نے کہا کہ میں ایک حصے سے مصروف رکھتا ہوں، اسے ایک حصے سے میں اس کو مصروف رکھتا ہوں، اور اس کی مصروفیت کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زید انصاری صحابی تھے، ان کو فرمایا تم دوسری طرف سے آؤ تاکہ اس کا لشکر جب مجھے دیکھے گا تو سارا دوڑتا ہوا میرے اوپر آئے گا کہ خالد آ گیا ہے، اور خالد کو 10-15-100 آدمی ڈیل نہیں کر سکتے، اس کے لیے چاہیے بھی 1000 آدمی، تو یہ سارا لشکر میری طرف آئے گا اور ادھر سے تم نے کام کر دینا ہے. اللہ اکبر. اور وقت قریب آیا، اللہ اکبر، ادھر سیدنا صدیق اکبر اللہ کے حضور سجدے میں ہے کہ مولا موت ایسی نہ آ جائے کہ یہ بوجھ میں کندھوں پر لے جاؤں. اللہ اکبر. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جتنا میں نے کچھ نہیں بتایا، آپ پڑھیں اس کو، خالد بن ولید جیسا شیر واقعی میں کوئی نہیں. یہ جنگ کسی اور کا کام ہی نہیں تھا. آپ نے حضرت اکرمہ کے بارے میں سنا، حضرت شرح بن حسنہ کے بارے میں سنا، فوج ان کے پاس بھی کم تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید کو اللہ نے وہ صلاحیت جو سرکار کی زبان سے نکلا تھا کہ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید نے ہر محاذ پر اس کو ثابت کر کے رکھا، اس کو دکھایا. اور سیدنا صدیق اکبر کو آخری امید آپ ہی سے تھی،
اور اس لیے آپ نے آخر میں روانہ کیا اور فرمایا خالد مجھے تم سے امیدیں ہیں، جیسا تمہیں سمجھ میں آئے تم کام کرو، لیکن مدینے اس وقت تک تم زندہ نہ آنا جب تک مجھے خبر نہ پہنچے کہ اس کا کام تمام نہیں
جاؤ. اب میرے دوستو جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ اس لشکر کی طرف آگے بڑھے اور بڑھ کر آپ نے مسلمہ نے جو دیکھا کہ خالد بن ولید آ رہے ہیں تو اس کے نوجوان جو ساتھ میں کھڑے تھے جس کسی کو وہ مسلمہ کذاب کی طرف آنے نہیں دے رہے تھے اور اس کو بلاک کر رہے تھے، اس کو روک رہے تھے، اس کو محفوظ پروٹیکٹ کر رہے تھے، لیکن جب خالد بن ولید کو آنے دیکھا تو یہ لشکر ادھر گیا. جب ادھر گیا تو ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری نیزہ لے کر بھاگے، ان کے پیچھے حضرت بشیر بھاگے. اب مسلمہ کذاب جو تھا وہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا تھا، حضرت وحشی جو حبشی غلام تھے جنہوں نے سید الشہداء کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا، انہوں نے اپنا وہ چکو وہ چھوٹا نیزہ نکالا اور نشانہ لے کر جب انہوں نے مارا تو نشانہ جا کر اس کی حلق کے اندر جگا، یعنی خنجر جب اس کے حلق کے اندر لگا تو وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ اپنے وقت کا مرزا غلام احمد قادیانی، اپنے وقت کا، ہاں یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، اپنے وقت کا مرزا، یعنی بالکل دماغوں کو سخت کر کے اور طبیعتوں میں بالکل بیزاری لا کر اور اس کو ذلت کے جملے کہتے ہوئے آپ یہ کہیں مسلمہ کذاب بالکل مرزا غلام احمد قادیانی تھا. بولے نا، خدا کی لعنت اس پر بھی ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر بھی ہے، اس کی حواریوں پر بھی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے حواریوں پر بھی ہے. میرے دوستو جب خنجر لگنا تھا کہ عبداللہ بن زید نے نیزہ مارا، نیزہ ایسا سینے کے دونوں چھاتیوں کے درمیان گھسا، وہ لوہا ایسا تھا کہ اس نے دل اور اس کے کلیجوں کو پیچھے پھاڑ کر نکالا اور وہ سور کی طرح کھنکراتا ہوا زمین پر گرا. اب ایک ٹولی مسلمانوں کی آئی، اس نے عبداللہ بن زید کو کندھے پر اٹھا کر لاتا، ایک ٹولی آئی اس نے حضرت وحشی کو کندھے پر اٹھایا، تو حضرت وحشی کہتے تھے یہ عبداللہ کو کیوں اٹھایا تم، مارا میں نے. عبداللہ کہتے اس نے نہیں مارا، مارا میں نے اس کو. حضرت وحشی کے تاریخی جملے، فرما سن اگر ابھی خدا اس کو زندگی دینا تو یہ بتائے گا کہ میں عبداللہ کی ضرب سے نہیں وحشی کے خنجر سے مرا. یہ حضرت وحشی کے جملے تھے. بولیے نا سبحان اللہ، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، اخلاص صحابہ، وفاداری صحابہ، شجاعت صحابہ، شان صدیق اکبر، شان خالد بن ولید، شان سیدنا زید بن خطاب، شان سیدنا برہ بن عازب، شان سیدنا ثابت بن قیس، شان سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر، شان سیدنا عبداللہ بن عمر. یہ ان کا کام تھا. میرے دوستو یہ ساری جنگیں میں نے بھی، آپ دیکھیے کہ اتنا رک رک کر میں نے آپ کو بتایا، تاریخ میں اس کو آپ پڑھیے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا کام صحابہ کے ہاتھ سے لیا، کتنے بڑے فتنے کو ختم کیا. آج جو عالم کفر جمع ہو کر مسلمانوں پر کھڑا ہے نا، اسی طرح اس دور میں کھڑا تھا. آج اگر ہم کچھ نہ کر سکے نا، صرف خالد بن ولید کو پڑھتے رہیں بس، اگر ہم کچھ نہ کر سکے نا تو مسلمہ کذاب کو کیسے، وہ خنزیر کی طرح خرخر کر رہا تھا اور گرا، اس واقعے کو پڑھتے رہے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، اس سے تم مسلمان رہ جاؤ، تم مسلمان رہ جاؤ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آئیے میرے دوستوں گفتگو ختم کرتے ہیں. یہ واقعہ کب ہوا؟ صدیق اکبر کی خلافت کے صرف 9 مہینے گزرے تھے. اتنا بڑا مارکا کیسے مینج کیا؟ اتنے فتنوں کو، 40 قوائل باغیوں کے، 6 جھوٹے نبوت کے مدعی، منکران زکات، سب کو ختم کیا. حضرت عمر کے دور میں ایک بھی باقی نہیں رہا. ابھی صرف مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کو 9 مہینے ہوئے تھے. یہ واقعہ سن 11 ہجری حج کے مہینے میں ہوا. ذوالحجہ کے مہینے کے اندر مسلمہ کذاب کو وسیلے جہنم کیا گیا اور یہ فاتحانہ لشکر عزت و وقار کے ساتھ آیت ختم نبوت پڑھتا ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اوئے ہم دو ٹکے کے بھی نہیں ہیں، لیکن جن کا نام لے رہے ہیں تو گنبد خضرا والے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں سے ہمارے یاروں کی بات کی جا رہی ہے.
ہم ایسے نہیں کہ ہمیں وہاں سے دیکھا جائے، لیکن جس کا نام لیا جا رہا ہے ان کے صدقے پھر بیکاروں کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے. بولیے نا سبحان اللہ، اور بولیے جان و دل ہوش و خرد سب تو ہم نہیں چلتے رضا. میں حضرت سینا صدیق اکبر کی بارگاہ میں ایک دفعہ جا کے ایسے میں نے سلوک کیا، میں نے کہا حضور ابھی ابھی تازہ تازہ مسلمہ قذاب کو ڈھیر کرنے والا واقعہ پڑھ کر آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اب آپ کو میں سلام کیسے پیش کروں. سجدے کی اجازت نہیں ہے، شرن منع ہے، ورنہ آپ کیا کہیں آپ کو. اے شوق دل یہ سجدہ گر، آپ کے احسانات کتنے ہیں. سرکار نے فرمایا حب و، کیا حضرت ابو بکر کون ہے؟ فرمایا حضور فرماتے کہ سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے حب و ابا بکری، ابو بکر سے محبت، ابو بکر سے محبت کرنا واجب علی کل امتی، میری امت کے ہر فرد پر واجب ہے. بولو میری امت کے ہر فرد پر. یہاں شورا بیٹھی ہوئی ہے حضرت علی کی صورت میں، حضرت عبد الرحمن کی صورت میں، حضرت زبیر کی. لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت علی کو بھیجتے نا، کیوں نہیں بھیجا حضرت ابو بکر نے حضرت علی کو خالد کی جگہ پر؟ ہم نے کہا نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا. حضرت علی وہ تھے جو اپنے فکر سے کئی خالد کھڑے کر سکتے تھے، مشاورت کی ریڑھ کی ہڈی وہ تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی تربیت میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے، ان کی تربیت میں مولا مرتضیٰ کا ہاتھ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود. بولو سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ موجود تھی. میرے دوستو تقریر اختتام پر 370 مہاجرین اس میں جامع شہادت نوش فرما گئے رضوان اللہ اجمعین، 370 مہاجرین اور 300 انصار دیگر قبائل کے ساتھ. مدینے کے لوگ 300، مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین جو حضور کے صحابہ تھے وہ 370، انصار بھی یہاں پر جن کو کہہ رہا ہوں اس سے مراد صحابی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ مہاجر کے ساتھ جن کا نام انصار آ رہا ہے اس سے مراد وہ صحابہ ہی ہیں. تو صحابہ کی تعداد جیسے کثرت کے ساتھ اس جنگ کے اندر انہوں نے جامع شہادت کو نوش کیا. 370 مہاجرین ہیں، 300 انصار ماں دیگر قبائل ہیں، اکابر صحابہ جس میں زید بن خطاب. بولو سبحان اللہ، بھولو گے تو نہیں ان کو، زید بن خطاب. جب ان کی شہادت کی خبر مدینے میں آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر دبوچا غم میں اور روئے بہت سے، فرمایا تو کیوں نہیں مر گیا، تو اکیلا کیسے آ گیا، تو زید کی موت کی خبر لایا تو کیسے آ گیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے فاروق اعظم کو اپنے بڑے بھائی سے پیار کتنا تھا. اور یہ جملہ کہا، میرا بھائی ہر محاذ میں مجھ پر سبقت لے گیا، ایمان بھی مجھ سے پہلے لایا اور شہادت بھی پا گیا. یہ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کے بڑے بھائی کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا. 370 مہاجر، 300 انصار اور دیگر قبائل، مہاجرین میں قبائل بھی شامل ہے اس تعداد میں، اکابر صحابہ جس میں زید بن خطاب، ثابت بن قیس جیسے لوگ اور حفاظ، اور اس قبائل میں بھی کئی مہاجرین میں بھی حفاظ تھے. تو ان ٹوٹل ملا کر 370 یہ ہیں، دیگر حضرات میں 160، کل 1200 صحابہ اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے جامع شہادت کو نوش کیا. اور ان کی تعداد، ان کہا گیا کہ ان کی تعداد 60,000 سے زیادہ تھی، مرنے والوں 60,000 سے زیادہ لوگوں کو صحابہ نے کاٹا، اور جو بچ گئے ان کو حضرت ابوبکر صدیق کے حضور پیش کیا گیا، ان پر اسلام پیش کیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اطاعت کو قبول کیا، اور اطاعت کو قبول کرنے کے بعد ان کی ذہنی تربیت دینے کے بعد دوبارہ ان کو رخصت کیا گیا اور وہ فتنہ ہمیشہ کے لیے یمامہ کی بستی پر ختم ہو گیا. اور اللہ رب العالمین جل والا نے اس کی حفاظت فرمائی. سیدنا ابو بکر صدیق نے مشاورت طلب کی، جب شادیانے بج گئے خوشی کے، اللہ کے حضور شکر ادا کیا گیا، سرکار کی مزار مقدس پر حاضری پیش کی گئی، سلام دیا گیا، اور اس کرم و فضل پر شکریہ ادا کیا گیا جو امت کا کام
جو سرکار کی ناموس اور عزت کا کام حفاظت کے طور پر سیدنا صدیق اکبر سے لیا گیا، لیکن اب غم یہ تھا کہ جو 700 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں اب کیا کام کیا جائے؟ فرما اب سب سے بڑا کام ابو بکر قرآن کو بچانے کا کرے گا، اور اس کے بعد جمع قرآن پر کمیٹی بنی اور قرآن کو باقاعدہ طور پر جلدوں کے اندر جمع کیا گیا. یہ سارا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر ہوا، اور آپ کا خلافت کا دور 2 سال 3 ماہ 11 دن، 2 سال 3 ماہ 11 دن. مسلمانوں کے آئیڈیل یہ ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ سیاست میں اگر قدم رکھنا بھی ہے تو امانت یہیں سے لینی، صداقت یہیں سے لینی، ذمہ داری یہیں سے لینی، احساس ذمہ داری یہیں سے لینی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو عشاء اور مغرب کے وقت کے درمیان آپ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو رکھا گیا، سیدنا فاروق اعظم نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، عمر شریف آپ نے 63 سال پائی، اور وصال جس وقت ہوا تو مغرب کی نماز پڑھ کر آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور ایک تقاضا بشری کے اعتبار سے جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ چیزیں جب طاری ہوتی ہیں تو آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی شہزادی اور مسلمانوں کی ماں، میری ماں ام المومنین سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق مسلم امام احمد میں موجود ہیں کہ قریب گئیں اور بالکل اپنے والد صاحب لیٹے ہوئے ہیں تو ان کی آنکھوں کے سامنے دونوں آنکھیں کی اور ناک کے سامنے ان کی ناک کی، یعنی بالکل قریب لے کر آئیں، اور باپ کو تسلی دینے کے لیے کہ چہرے کے اوپر کیونکہ کمزوری ہے، نکاحت ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 63 سال میں وصال کر گئے. میرے دوستو یہ روب اپنی جگہ پر تھا، لیکن آپ کی وصال فراق مصطفیٰ کے غم میں ہوں. ہاں یہ ایک الگ موضوع آپ کے مقام پر علماء نے لکھا ہے، دلائل جمع کی، کیونکہ حضور رات کو جب تک نہیں سوتے تھے، ظاہراً کہہ رہا ہوں، جب تک ابو بکر صدیق حضور کو اپنے گود میں لے کر سلا نہ لیں. یہ مسلم شریف دیکھیں نا، ساری کتابیں دیکھیں، وہ واقعہ جو مہمان آیا تھا اور مہمان کو کھانے میں تاخیر ہوئی، وہ کہاں تھے ابو بکر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جب گھر آتے تو آپ کے حجرے کے اندر ابو بکر صدیق آتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنا سر مبارک آپ کے زانوں پر رکھتے، آپ حضور کی زلفوں کو سنوارتے اور امت کے معاملات پر باتیں ہوتی. جب حضور کی سانسوں میں سے آوازیں آنا شروع ہوتی کہ گہری نیند طاری ہو گئی ہے تو ابو بکر صدیق آرام سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جاتے. آرام کا لفظ میں ظاہراً کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یعنی وہاں سے اٹھ کر اپنے مکان کی طرف لے جاتے. تو سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو صدمہ ہے وہ فراق مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ٹھیک حضور کے وصال کے 2 سال کے بعد آپ نے جن کو صدمہ تو سب کو لگا، لیکن جس پر اس کا اظہار بہت زیادہ ہوا، ایک تو خاتون جنت خیر النساء العالمین سیدہ بتول زہرا ہے جو 6 مہینے کے بعد ہی آپ نے اس غم میں وصال فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق ہے، لیکن میں کہتا ہوں غم ایک جگہ پر اور احساس ذمہ داری ایک جگہ پر. غم میں بندہ دروازے سے باہر نہیں نکلتا، لیکن اے ابو بکر تیرے حلم اور استقامت پر قربان جائے کہ خدا نے کیسا مقام اور کیسی ہمت آپ کو عطا فرمایا. یعنی غم کا پہاڑ یہ کہ اندر ہی سے ختم ہو رہے ہیں، یعنی غم میں جس کو کہتے ہیں گھل جانا، غم کے اندر فراق یار میں، لیکن چہرے پر وہ اثرات نہیں، اور فتنے اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے کھڑے ہیں کہ جس کو بندہ پڑھتا ہے تو رونگتے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بعد دیگرے چاہے وہ 40 قبائل ہو، 6 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے ہو، یا مدینے کے سراؤنڈنگ کے اندر یہ آگ ہو، یعنی سارا عرب و حجاز جو آگ میں جل رہا تھا، صدیق مزار میں جب گئے، جب اس آگ کو آپ نے رسول اللہ کی توحید، رسول اللہ کی شریعت کی خوشبو کا رنگ آپ نے جب تک نہیں دیکھا، تو سیدہ عائشہ قریب گئی اور تسلی دینے کے لیے چہرہ مبارک، سمجھ رہے میری بات آپ، چہرہ مبارک کے ساتھ چہرہ لگا کر بالکل قریب جا کر گنگنایا، ابیدو یستسقی الغمام بوجهه شمال الیتاما اسمۃ للارامل. یہ حضور کے پسندیدہ نعتیہ شعر ہے، جس کو حضور کا ہونا ہوتا ہے وہ اس کو گنگنائے، سرکار کے پسندیدہ اشعار ہیں جو سرکار کے چچا ابو طالب نے حضور کے لیے بچپن میں پڑھے تھے، اور سرکار یہ شعر بار بار حضرت علی کو کہتے تھے سنا نا تیرے باپ نے جو پڑھا تھا. یہ ابید حضور کے شمائل کا ایک بہت بڑا وصف ہے، انتہائی گورے چہرے، یہ سرکار کے خاندان کا وصف ہے اوپر آبا و اجداد کا کہ سب ابید ہیں، بولو نا سبحان اللہ، سب ابید ہیں. لوگ تو حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یار چہرہ تو ہمارا ہی نظر آ رہا، یعنی آپ کا چہرہ اتنا حسین کہ جیسے آئینہ،
بولو نا سبحان. حضرت قصی کے حالات پڑھیں آپ، حضرت سیدنا کلاب کے حالات پڑھیں آپ، حضرت فہر بن مالک کے حالات پڑھیں آپ، حضرت کنانہ کے حالات پڑھیں. یعنی حسن وہ ہے کہ دنیا دیکھتی تیرے حسین کے، اس کو کہا جاتا ہے تو یہ کہ جن جن کی پشتوں میں حضور کا نور موجود تھا ان کے چہرے چمکتے تھے. سیدنا عبداللہ کو آپ دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تو وہ ابیدو اے گورے گورے چہرے والے مصطفیٰ، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے. تیرے چہرے کا صدقہ. تو یہ حضور کے چہرے کے سامنے آ کر ام المومنین نے پڑھا تو صدیق اکبر نے فوراً آنکھیں کھولی، فرما ذاک محمد رسول اللہ. یعنی اس وقت اتنا استحضار ہے جب یہ شعر پڑھا نا، وہ اب یہ تو گورے چہرے والے، تو کون گورے چہرے والے، نام تو نہیں لکھا اس میں، لیکن استحضار اتنا ہے اور یاد مصطفیٰ میں ایسے مہو ہے. اور سیدہ یہ نہیں کہہ رہی آپ تسلی لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بتا دے میرے والد کو تسلی ملتی کہاں سے ہے، اور تسلی ہے کیا، بولو نا سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ کا ایک شعر بھی ہے نا کہ سینے پہ ہاتھ دھرا ہو، یہ بریلی والوں کا کام ہے، یہی ترجمانی کر سکتے ہیں. ہاں سبحان اللہ. مولانا حسن رضا خان صاحب رحمہ اللہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اشعار پڑھے گئے تو آپ نے آنکھ کھول کے فرمایا بیٹی یہ کوئی اور نہیں، یہ ابیت جو ہیں وہ ہمارے آقائی ہیں. آخری کلام آپ نے نعت کا سنا، آخری جملے حضور کی شان میں بولے اور جان جانے آفری کے حوالے گئی. اور آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سرکار کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں اور آقا فرماتے ہیں ابو بکر میرے ساتھ کوئی 17 سال سے تھوڑی ہے. سال کس کو کہتے ہیں، سال کس کو کہتے ہیں؟ یہ بتوں کے آگے نہیں جھکا تو اس میں اس کا عمل تھا، یہ میری مائیت شروع سے اس کے ساتھ تھا. یہ گود میں تو قحافہ کے تھا، یہ گود میں تو سلمہ کے تھا، لیکن بولی تو میری وہاں بھی بول رہا تھا. اور فرما آج بھی دیکھو غار بھی میرے ساتھ ہے اور مزار بھی میرے ساتھ ہے. فرما جب میں اٹھوں گا نا تو میرے دائیں طرف یہی ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. فرما میں اہل بقی کے پاس جاؤں گا، ان کو اٹھاؤں گا، اپنے خاندان والوں کو اٹھاؤں گا، پھر ساری امت کو اٹھاؤں گا اور پھر لے کر جاؤں گا. سرکار نے حضرت ابوبکر کو کہا ابوبکر دیکھ اللہ نے مجھ سے کہا کہ اتنے ہزار امت تیری بخش دی جائے گی. حضرت ابوبکر نے کہا حضور زدنا یا رسول اللہ، حضور آپ کی گناہگار امت تو بہت ہوگی، ہزاروں میں کیا اس کا شمار. سرکار نے لپ ایسی بھری، فرمایا اتنے اور، اتنے اور. یہ مسلم امام احمد میں 4 سے 5 جگہ روایت موجود ہے. تو حضرت صدیق نے کہا حضور اور بڑھائیے نا، ابھی تو 1500 سال ہو گئے، لپ اور بڑھائیے. سرکار نے 3 دفعہ ایسے ہاتھ کر کے فرمایا اتنے اور، اتنے اور، اتنے اور. حضرت عمر نے روکا، ابوبکر رہنے بھی دو. تو حضرت عمر نے کہا رہنے بھی دو. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا تو چپ کرنا، اچھا نہیں ساری امت کا بیڑا پار ہو جائے، ہیں تو دونوں نسبت والے نا. وہ کہتا بھی میری بھی سن لو، تم نے بھی بات اچھی کی ہے ابوبکر، لیکن میری بھی سنو. وہ تو پہلے جب ہاتھ اٹھاتا تبھی خدا نے بخش دیا تھا. حضور نے فرمایا تو صحیح کہہ رہا ہے عمر، تو صحیح کہہ رہا ہے. بولے نا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین جل وعلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صداقت کا حصہ عطا فرمائے، ان کی امانت کا حصہ عطا فرمائے، ان کی تعلیم کا حصہ عطا فرمائے. بیان کیا تھا یہ چھوٹے چھوٹے وقت کے اندر، یہ بڑی بڑی باتوں کے نقوش کو صرف زندہ کرنا تھا تاکہ ہماری وابستگی کس سے ہیں، ہم ہیں کس سے، کس سے جڑے ہوئے ہیں، ان باتوں کو ہم یاد رکھیں. عقیدہ ختم نبوت کی بنیادی فکر اور قرآن کی تعلیم پر جو بنیادی سبق حضرت ابوبکر نے دیا، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جان، مال، عزت و آبرو اس نظریے کے تحفظ کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے اس امن کا واسطہ، اللہ ملک شام میں امن نافذ فرمائے. سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اس امن اور نظام اور انتظام کا واسطہ، اللہ یمن کو پھر باہروں کا اور حضور کی شریعت کا گہوارہ اور مسلمانوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے. اللہ عراق کے خطے پر خاص فضل فرمائے اور سارے اسلامی ممالک کا ترجمان پاکستان جو صحرا ہے مسلمانوں کے ممالک کا، جہاں پر پیشانی جس کو کہتے ہیں، جس پر صحرا بنتا ہے اور جس پر صحرا سجتا ہے، اسی جگہ ٹانگ پہ صحرا نہیں باندھتے، صحرا سر پر باندھتے. تو واقعی یقیناً اسلام کا فخر اور اسلامی ممالک کا فخر پاکستان، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو مزید بلندی، استحکام، انتشار سے اللہ محفوظ فرمائے اور بلندی عطا فرمائے. آپ دور دراز سے تشریف لائے،
اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے. یہ منتشر الفاظ جو ہم نے ادھر ادھر کے پیش کیے، مولا کریم ہم بے ڈھنگے لوگ ہیں، بے ترتیب بات کرتے ہیں، ہمیں بولنا بھی نہیں آتا اور ہم نکمے ہیں، لیکن تو نے توفیق دی کہ کچھ ذکر ہم نے کیا. جن پاکیزہ لوگوں کی فکریں اس ذکر کے ساتھ وابستہ رہی، ان کے صدقے مجھ جیسے جو گندے بیٹھے ہیں ان کی مغفرت فرما دے. سیدنا صدیق اکبر گنبد خضرا کا تصور کیجئے اور آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے ہم صلاۃ والسلام کی اور فاتحہ کی طرف بڑھتے ہیں. اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوشی وزارت پہ لاکھوں سلام. وفا سمجھنی ہے تو ابو بکر کو دیکھیں، عشق کیا ہوتا ہے ابو بکر کو دیکھیں، محبت کیسے کرنی چاہیے صدیق اکبر کو دیکھیں، امانت کیسے سنبھالی جاتی ہے صدیق اکبر کو دیکھیں، اس کی ادائیگی کا طرز کتنا سنجیدہ ہونا چاہیے صدیق اکبر کو دیکھیں، جان و دل ہوش و خرد کو صاحب مدینہ پر نشاور کرنا کیسا، یہ صدیق اکبر سے دیکھیں. اپنے بچے، اپنے گھر بار تمام کو اسلام کی راہ پر لا کر رکھ دینا اور اسلام کی امانت سمجھ کر اس کے لیے پیش کر دینا، اور آخری سانس تک رسول اللہ کی شریعت، اسلام، دین، قرآن، سنت، ختم نبوت اور ہر عزت والے کی عزت پر کی تحفظ کے لیے کوششیں کرنا، یہ صدیق اکبر سے سیکھیے. اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدایہ نظر کے لیے سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اور ان جنگوں کے اندر حضرت سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ثابت بن قیس، حضرت برہ بن عازب، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، اور وہ 1200 کے قریب صحابہ اور تابعین کی جماعت، سیف من سیوف اللہ، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ، حضرت شرحبیل بن حسنہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے یہاں پر معیت میں جامع شہادت نوش کی، اور جنہوں نے حضرت معاذ بن جبل، حضرت موسیٰ عشری اور ان فتنوں اور ان باغیوں کے مقابلوں میں اسلام کی سرحدوں اور نظریے کو محفوظ کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے اقدامات پیش کیے، اللہ رب العالمین تمام کی ارواح پر، اور آج تک جنہوں نے ختم نبوت پر پہرہ دیا اور دے رہے ہیں، ان تمام کو اللہ رب العالمین اس کا اجر بصورت استقامت، بصورت برکت، بصورت عافیت، بصورت اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا میں عطا فرمائے. تمام مشائخ اور علماء اور تمام ہمارے اکابر اور الہ حضرت ابو بکر صدیق، تمام کی نیت پاک کر کے گنبد خضرا کو ذہن میں رکھتے ہوئے الفاتحہ.